بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے آپ سب کا؟ ماشاء اللہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ. جی ایسے ہی ہے. کیسا لگتا ہے قرآن کے ساتھ؟ الحمدللہ علی کل حال. کیا فیلنگس ہے اس قرآن کے ساتھ؟ کیونکہ جن لوگوں نے تو فل قرآن بھی کیا ہے اور جو لوگ کوئی 10th 12th تک کیا ہے, کسی نے 15 17 تک کیا ہے, اور کچھ اس سے بھی زیادہ کچھ لوگوں نے کام کیا, کچھ لوگ نہیں ہیں. جی فائن ڈاٹ رہی, الحمد للہ بہت بہت اچھا لگتا ہے, خوشی ہوتی ہے الحمد للہ. جی ابھی دیکھیے ویلکم رمضان بھی ہم نے کیا, ابھی ہمارا ماشاء اللہ فرسٹ اور سیکنڈ پارا بھی اسٹارٹ ہوا ہوا ہے, تو باقی تو ہم ماشاء اللہ ڈیلی ریکیپ کر رہے ہیں. تو مجھے تھوڑی سی یہ بتائیں, خاص کر جو نئے لوگ جنہوں نے رجسٹرڈ کروایا ہے, کہ ابھی تک کیا سیکھا ہے, کیا سمجھ آئی ہے, کیا کمٹمنٹ کی ہے. باقی سب لوگ بھی تو کر رہے ہیں ساتھ ماشاء اللہ سب, جی اچھا لگ رہا ہے الحمد للہ. اس کے علاوہ کیا کمٹمنٹ کی ہے, کیونکہ اگر آپ میرے گمان کے مطابق اگر آپ لوگ نوٹس لے رہے ہیں تو نوٹس میں آپ کو لازمن آپ نے لکھا ہوگا کہ آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا لیا ہے, ابھی تک کیا پوائنٹ چوز کیے ہیں, کیا ٹپس لی ہیں. ماشاء اللہ استاذہ جی ساتھ ساتھ بتا رہی ہیں, وہ میں ابھی اس پہ آؤں گی, جو استاذہ جی نے کل بھی بتایا تھا ٹو دی پوائنٹ, اس میں سے کچھ لیں گے جب تک استاذہ جی ہینڈ ریز کریں گی. جی کہ اس قرآن کو اپنی زندگی میں لانا ہے, الحمدللہ قرآن اب ہمارے آنکھیں کھول رہا ہے, صحیح الحمدللہ. نماز 5 times ان ڈے کمپلیٹ کرنی ہے, الحمدللہ. جی اور سب سے زیادہ جو ایک چیز آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اپنی نیت کو خالص کرنا ہے, ٹھیک ہے. جب بھی ہم اس کلاس کے لیے, جس کام کے لیے, ہم مقصد کے لیے آتے ہیں, تو لازمن اپنی نیت کو چیک کرنا ہے, کیا واقعی میری نیت اسی مقصد کے لیے میں نے اس قرآن کو جوائن کیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ضرور دعا کیا کریں, اللہم اخلصنا لوجھک, اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذات کے لیے خالص کر دے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. خاص کر جیسے استاذہ جی نے سٹارٹ میں بھی بولا تھا, بلکہ آپ کو جتنے بھی سسٹرز ابھی آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ لازمن جب بھی کلاس سٹارٹ کریں, کچھ بھی نیا اچھا کام کریں, 2 نوافل پڑھ کے تو لازمن آئے کرے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ میں یہ ساری کلاس لے سکوں, بلکہ یہ پورا قرآن جو ہے دورہ قرآن میں پورا اٹینڈ کر سکوں. اور جس نے اگر نیت کی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آگے قرآن جوائن کرنا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر کے ساتھ ٹرانسلیشن کے ساتھ پورا اس میں جائیں گے, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور نیت کریں ابھی سے, ٹھیک ہے. بلکہ ابھی سے ہی رجسٹر کروائیں اپنے آپ کو. جی قرآن کو شعور سے پڑھنا ہے الحمدللہ. ابھی بھی آپ لوگ دیکھے ہوں گے استاذہ جی, جیسے ابھی دیکھیں ابھی بالکل ٹو دی پوائنٹ کروا رہی ہیں نا, بالکل ٹو دی پوائنٹ کیا کہ بلکہ بس گو تھرو ہو رہے ہیں, بس کچھ چیزوں کو لے کے ہمیں بتاتے ہیں ساتھ ساتھ. تو اس وقت بھی یقین کریں اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا, تو وہ ضرور ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ابھی پوائنٹس بتائے ہیں استاذہ جی نے, آپ نے کہا ہے کہ نماز کو کرنا ہے, فلاں چیز کرنی ہے. اچھا کل کا جو لیسن میں سے مین پوائنٹ کیا تھا جو کل ہم نے کیا تھا, اس میں سے مجھے مین پوائنٹ بتائیں, مین کیا سیکھا آپ نے, کیونکہ ان شاء اللہ ابھی استاذہ جی آ جائیں گی تھوڑی دیر میں. سب سے پہلے کیا تھا, سورہ الفاتحہ کا جیسے بتایا, پھر ڈیٹیل سے ہمیں سارا بتایا, ونڈر ہاؤس تازہ انڈرسٹینڈ قرآن, ہم کو ہم تو ویسے سوچتے ہی نہیں. بالکل جی اللہ کو جاب کرنے ہیں, جی اللہ کی جاب کرنی ہے, بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ سے بغات اللہ بننا ہے الحمد للہ. دیکھیں ہم نے بھی کوشش کرنی ہے جو استاد ہمیں سکھائے گا نا, دیکھیں جب ہم اپنے مقصد پہ نظر رکھیں گے, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ہم اپنا گول اچیو نہ کریں نا, تو یہ ضرور کوشش کرنی ہے. سبغات اللہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ, استاذہ جی نے کل بہت اچھا ماشاء اللہ مینشن کیا تھا, اپنے عمل کی فکر کرنی ہے, کسی کو بڑے میں نہیں. جی استاذہ جی ریڈی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں آج اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ لوگ, ایکسائٹیڈ ہیں آج پھر اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے؟ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے عافیت رکھے, لیکن نیت یہ ہو کہ کسی بھی قسم کی شیطانی ڈسٹریکشن نہ ہو, اور شیطان جو ہمارا دشمن ہے کہیں آ کے ہماری توجہ کو نہ لے لے. اور یہ سب مل کے شابش. جی الحمدللہ. جی بتائیے گا, آپ لوگوں نے مائک لے لیا اور سب ٹھیک ہے؟ مشین سے کر لیجیے, وہ ہم شروع کرتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمد للہ رب العالمین, اللہ کا احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں دوسرے پارے پر پہنچا دیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اس سارے سفر کو بہترین طریقے سے لینے والا بنائے. دوسرے پارے کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک مائنڈ میپ دیکھیں گے, یعنی جس میں آپ کے میرے سامنے پورا اوور ویو آئے گا. اوور ویو کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم اس پورے پارے میں کیا کچھ کور کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں. پیچھے ہم نے الحمدللہ جو کچھ دیکھا اس کو اگر سمجھنے کے بعد آج اگر میں اور آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی اسرائیل کی ہسٹری سنا دی, اب یہاں سے آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈ لائن ملے گی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے پارے کا آغاز امت مسلمہ کے لیے ہے. پچھلا پارا جو تھا وہ امت موسیٰ کے لیے تھا. حضرت موسیٰ کے ناطے سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی تربیت بھی کی اور ان کو مختلف طریقے سے بتایا. پہلی ہی آیت سے قبلے کی تبدیلی کی جو بات آتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب عہدے بدل رہے ہیں. کل تک جو اعزاز اور جو نعمت بنی اسرائیل کو ملی تھی آج وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے رہے ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں ایک زندگی گزارنے کا پورا نقشہ ملے گا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارا نمبر 2 اسلامی شریعت کی ہمارے سامنے مختلف جزیات کو بیان کرتا ہے. مکی دور کے بعد مدنی دور کا شروع اور سورۃ بقرہ نازل ہوتی ہے, اور اس نازل ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ میرے آپ کے سامنے وہ احکامات لاتے ہیں کہ جس کی ایک نیو مسلم کو ضرورت پڑتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے, تو یہ پارا اس کے لیے بہت خوبصورت قسم کی گائیڈ لائن ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس میں 12 مختلف بڑے بڑے ٹاپک ہم کور کریں گے. کوئکلی میں آیتوں کا نمبر بول دیتی ہوں, جو لکھ سکیں لکھیں, جو نہیں لکھ سکیں وہ گھبرائیں نہیں, کیونکہ آپ کے لیے صرف اگر بات سننا بھی کافی ہے تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کو فائدہ دے گی. لیکن صرف یہ ساری چیزیں جمع کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سال دورہ قرآن میں ہم کوئی ایسی نئی چیز ضرور سیکھیں کہ جو ہمیں بات میں دوسری چیزوں سے آگے لے جائے اور ہم اس کو اپنے اندر ایک پختگی پا سکیں. تو مائنڈ میپ جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو سورۃ بقرہ کا یہاں سے تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے. آیت نمبر 141 سے 283 تک ٹوٹل یہ حصہ آئے گا, جس میں سے آیت نمبر 1 آپ صرف اپنے پاس یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان آیتوں کے ٹاپکس کیا ہیں. تو 141 سے 152 کا ٹاپک ہے شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرو. پھر اس کی مزید ڈیٹیلز 143 میں امت وسط کا فریضہ شہادت حق بیان کیا جائے گا. آیت 144 سے 150 تک قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ. آیت 150 اہل کتاب سے نہ ڈرنے کی دعوت دیتی ہے آپ کو مجھے. آیت 151 مقصد رسالت بتاتی ہے, اور آیت نمبر 152 اللہ کے اس وعدے کا یقین دلاتی ہے جو مشروط ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس کے بعد آیت 153 سے 157 تک کی جو آیتیں, ان کا ٹاپک ہے نماز, صبر اور جہاد. پھر اس کے بعد 158 آیت میں حج اور عمرے کی بات ہے, بلکہ 153 سے 158 پوری دیکھ لیں تو نماز, صبر, جہاد اور حج اور عمرہ. یہاں سے آپ یہ ضرور اندازہ لگائیے کہ یہ پارا کتنا احکامات سے بھرا ہوا ہے, اور اس کو ایک پارے کو پڑھنے کے بعد ہم کتنی زیادہ باتیں جانیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 159 سے 162 حق کو چھپانے کی سزا, کتمانے توحید کی سزا, کہ جب لوگ اللہ کے دین کو یا اللہ کی وحدانیت کو جاننے کے بعد چھپانے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. آیت 163 کا ٹاپک ہے توحید الوہیت, یعنی الہ ایک ہے. 164 توحید ربوبیت, یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا تذکرہ. آیت 165 سے لے کر 167 تک توحید اور شرک کی بات ہوگی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے حصے کا ٹاپک عقیدہ توحید ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے تو چوتھا حصہ جو ہے اس میں رزق کے حلال اور حرام کے احکامات ہیں. یعنی آپ بڑی بات چھوٹی باتیں نہ بھی نوٹ کر سکیں تو 168 سے 172 تک حلال اور حرام کے احکامات ہیں. پھر اس کے بعد آیت 177 جس کو آیت بر کہتے ہیں، ایک ہی آیت بہت بڑی آیت ہے کہ جس کے اندر پورے دین کی روح چھپی ہوئی ہے، کہ احکامات کی روح کیا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 178 سے 189، تو اس میں قصاص، وصیت، روزے، رشوت اور قمری کیلنڈر کا تذکرہ آتا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 190 سے 207 میں جہاد، انفاق اور حج کے احکامات ہم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 208 سے 213 تک ادخل فی السلم کافا، دین میں یا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اس میں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو 208 سے 212 تک مکمل اسلام پر عمل کا مطالبہ، اور آیت 213 بنی اسرائیل کا اخلاق بغی کا تھا، نافرمان تھے، اچھی چیزوں کو سن کر بھی اچھے نہ بنے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 215 سے 218 تک انفاق اور جہاد کے احکامات ہیں، جس میں سے 215 آیت انفاق سے متعلق ہے اور 216 سے 218 تک جہاد سے متعلق ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ایک لمبی لسٹ ہے آیت نمبر 217 سے 242، معاف کیجئے گا جن کو انگلش میں نہ آتی ہو گنتی، لیکن میرا خیال ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں. یہ پورے کا پورا حصہ معاشرتی احکامات، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں گھریلو زندگی، شادی، بیاہ، نکاح، طلاق، رضاعت، خلع، پھر اسی طرح سے عدت کے مسائل. یعنی یہ اتنا خوبصورت پارا ہے کہ میں ان صرف ٹاپکس کو کور کرواتے ہوئے محسوس کر رہی ہوں کہ ہم ایک دریا کو کوزے میں بند کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس پورے حصے کو سمجھ سکیں. پھر اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں جب ہم پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں جو کچھ ملے گا، وہ یتیموں کے مسائل اور اس طرح کی باقی بہت کچھ اسی کے اندر آئے گا. اس کے بعد جو آیت نمبر 283 سے 274، تو دوبارہ جہاد اور انفاق کے احکامات آئیں گے، اور یہ حصہ پھر تیسرے پارے میں آئے، کچھ حصہ اس کا آئے گا، آخری ہے بالکل پارے کا انڈر. اور پھر آخر میں 275 سے 283، اس میں سود، قرض اور لین دین ہے رہن کا. اب آپ یہاں سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ بس آپ اور میں جس قرآن کو پڑھنے لگے ہیں، یہ کیا ہماری زندگی نہیں ہے؟ القرآن حیاتی کب ہوتا ہے؟ جب زندگی کے ہر روپ میں اس قرآن کی گائیڈ لائن دی جائے. بہت سارے نان مسلمز نے اس چیز کا کمنٹ دیا کہ یہ قرآن واقعی ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. ہم نے پوری صورت میں جو کچھ بھی ابھی تک دیکھا، بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری ہماری زندگی میں اس کی سامنے آ جاتی ہے. اس کو اگر ہم ایک مائنڈ میپ کے ساتھ دیکھیں تو ایک پورا ڈیوریشن آف ٹائم ہے جس کو کور کیا گیا، اور اس کے پڑھ کرنے کے دوران جو ایک تصویر ذہن میں بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ابھرنے کا موقع دیا. اس میں اگر آپ دیکھیے تو پورے حالات سے گزارتے ہوئے، جس میں آپ انشاءاللہ آپ کو میل میں ایک میپ بھیجیں گے جس میں آپ آرام سے بیٹھ کے پڑھیں گے، صرف ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں، یہ والا. جب آپ اس کو کلوز سرکٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو اسے اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس طویل ہسٹری کو ایک پارے میں سنوا دیا. اب ہم انشاءاللہ پارے کے ترجمے پہ چلیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ان کا حق ادا کریں. آج کا لیسن آیت نمبر 153 سے. ایک بار پھر خطبہ پڑھ لیتی ہوں تاکہ آپ لوگ مزید فوکسڈ ہو جائیں، آیتوں کو ڈھونڈ لیجیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دوسرا پارہ آیت نمبر 153 سے 153. پیچھے ہم دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا، اور آخر میں کہہ دیا فاذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو مقرر کر لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا. اور حقیقت ہے کہ میری زندگی جتنی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر میں گزرے گی، اتنا ہی زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ملے گی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی، بندہ چھوٹا ہے، لیکن اللہ نے اس آیت میں ایک بندے کو اپنے بالکل برابر اس طرح سے کھڑا کر دیا کہ جیسا تم میرے ساتھ معاملہ کرو گے ویسا ہی ہوگا. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، بس تم مجھے یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا. جس کو تو اللہ سے محبت ہے وہ تو سن کے خوش ہو جائے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں وہ کہے گا ہو کیئرز. نہیں تو نہ صحیح. یاد رکھیے دنیا میں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے نا اور اللہ کی پکار لبیک اللہم لبیک اس پہ نہیں کہتے, حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے اوپر بات نہیں کرتے, تو ان کو اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد رکھے. لیکن حقیقت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں یاد رکھے. ہمارے ہاں ذکر کے ساتھ ایک عجیب و غریب من گھڑت طریقے آ چکے ہیں, دل دماغ کہیں اور ہوتا ہے, زبان سے ہم اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں یا کبھی کچھ اور کہتے ہیں. تو ذکر جو یاد ہے, آپ کسی کو کہتے ہیں میں آپ کو یاد کر رہی تھی, ابھی آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا, تو کیا ہم اس وقت تسبیح ہاتھ میں لے کر اس کا نام بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کے ساتھ ایک اچھی یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھنا, ہر وقت اس کے ساتھ تعلق رکھنا. اس کے بعد اب آگے سے امت مسلمہ پر عمل کرنے کے صبر کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, صبر اور نماز سے مدد طلب کرو, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کی بات یہاں کیوں آئی؟ اصل میں جب بھی کوئی ایک انسان اللہ کے حکموں پہ چلنا چاہے گا تو اس کے ساتھ ہی اس کو یقیناً اس چیز کی مخالفت سہنی پڑے گی جو لوگ اس کو لے کر جائیں گے. کبھی بھی اللہ کے دین پر عمل کرتے وقت لوگ آپ سے ناراض ہوں تو آپ اس آیت کو ضرور یاد کر لیجئے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مشکل آتی ہے تو ایک انسان کو اس کے اوپر کتنا جمنے کی ضرورت ہے. اور صبر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں صبر کمزور لوگوں کی بات کہی جاتی ہے, بزدل لوگ, مایوس لوگ, اچھا بھی میں صبر کرتی ہوں. حالانکہ صبر بہت حوصلے والی چیز ہے. کمزور لوگ صبر نہیں کر سکتے, بہادر لوگ صبر کرتے ہیں. صبر کیا ہوتا ہے کہ زبان کو مایوسی سے, دل کو مایوسی سے اور زبان کو شکوے شکایت سے بچانا. اور یہاں اللہ کے دین کی دعوت کا صبر ہے. امت مسلمہ امت وسط بننے کے تقاضے جب پورے کرے گی تو صبر آئے گا. اس راستے میں مشکلات تو ضرور آئیں گی. یاد رکھیے کہ اللہ کے راستے میں مشکلات کا آنا اس بات کی بات دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ سودا کر لیا. کیونکہ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے اس کے کرنے کے راستے میں کچھ مشکلات تو آتی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ایمان والوں کے ساتھ اپنی مدد کا ہے, اسی طرح آزمائشوں کا بھی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جنت اتنی قیمتی چیز ہے کہ ہر ایک کو دی نہیں جا سکتی. لیکن جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہ کیا سوچتے ہیں کہ وہ مشکلات میں سہے بغیر, بات کیے بغیر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے. فرمایا نہیں, ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردانہ کہو, ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس مقصد پہ انہوں نے جان دی وہ مقصد ابھی زندہ ہے. یاد رکھیے کسی شہید کے دنیا سے جانے کے ساتھ لوگوں کو اس بات کا بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا مقصد اتنا بڑا تھا کہ جس کی خاطر اس نے جان دی. ایک انسان کی زندگی میں جتنا بڑا مقصد ہوگا نا اتنی خوبصورت اس کی شخصیت ہوگی. اس وقت کا یہ نہیں مطلب جو بعض لوگوں کو غلطی لگی کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں اور دیکھو وہ تو شہید ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں. اگر آپ دیکھیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہہ دیا نا, بل لا تشعرون, تم اس کا شعور نہیں رکھتے. تو مردوں سے جا کر یا جو شہید ہے ان سے جا کر دعائیں مانگنا یا ان کے سامنے اپنی حاجات رکھنا یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ ان کی زندگی کون سی ہوتی ہے؟ آخرت کے اعتبار سے. حدیث میں آتا ہے کہ شہید کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سے جانے کے فوراً بعد جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں, اس کی روح جو ہے وہ سبز رنگ کے پرندوں میں ڈھل جاتی ہے. اور یاد رکھیے کہ شہید ہونے کا شوق تو سب کو ہوتا ہے, لیکن اصل میں شہید کون ہوگا؟ جس کی زندگی شہادت حق کے تقاضے پورے کرتے ہوئے گزرے گی. جس شخص نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کو پھیلانے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے میں صرف کر دی, اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کی زندگی موت دے گا, چاہے وہ اپنے گھر میں چلا جائے چاہے وہ وہاں آئے. ہاں لیکن یاد رکھو, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اور ہم تمہیں ضرور ہی آزمائیں گے, کس چیز سے؟ خوف و خطر سے, فاقہ کشی سے, اور جان اور مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے سے. ہم ان میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ہاں لیکن الذین اذا اصابت مصیبت, ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں, اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو, ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی, ان کی اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی, اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں مشکلات تو آئیں گی. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, آپ کے صحابہ بھی تھے. آپ نے ایک چوکٹا ڈالا, ایسے چکور قسم کا ایک خط کھینچا, پھر اس کے بیچ میں ایک نقطہ لگا کر ایک لائن کھینچی اور اس کو اس پہ ختم کر دیا. پھر بیچ میں اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچ دی. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ کے سکھانے کا یہ ایک طریقہ تھا کہ آپ بعض دفعہ اس طرح کے فگرز کے ساتھ سکھاتے تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ ایک مومن کی زندگی ہے, یہ اس کی چار دیواری جو ہے یہ اس کی موت ہے, اور بیچ میں جو چھوٹی چھوٹی لائنیں کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے, ساری زندگی اس کو مختلف قسم کی تکلیفیں آتی رہتی ہیں. ایک سے بچا, بیماری آ گئی, تکلیف آ گئی, کچھ بھی ہو گیا, یہ ہو گیا, لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی راحت دے دیتا ہے. تو یاد رکھیں یہ مصائب خمسہ ہیں. آپ میں کبھی بے صبرے نہ ہوں. جب میں اور آپ بول لیتے ہیں نا تو ہم پھر اپنا صبر توڑ دیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ مصیبت ڈالی خوش ہو کے لیجئے, اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا. ہمارے گھر کو مہمان آتا ہے, میں اس کے لیے کھانا پکانا پڑتا ہے, تو کیا ہم روتے؟ وہ گھر آنے والا شرمندہ ہوتا ہے, ہائے میری وجہ سے آپ کو اتنا کام کرنا پڑا, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, آپ کے آنے کی خوشی اتنی ہے. پیاروں کی طرف سے جو غم یا تکلیفیں آتی ہیں نا وہ بھی انسان کو خوش کر دیتی ہیں. تو اس وقت یہ کہیے کہ میرے رب نے میرا پوٹینشیل دیکھا, میرے رب نے مجھے دیکھا کہ میں اس قابل ہوں, تبھی تو میں یہ بات کروں گی. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ نے عورتوں سے چونکہ کام بہت سارے لینے ہوتے ہیں نا, تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عورتوں کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں بھی ڈال دیتے ہیں. تو میرا آپ کا کیا کام ہے کہ اس پہ صبر کریں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ مالک تو ہمارے لیے آسانیاں کر دیں. اب صبر کی ایک چیز جو بہت ہی خوبصورت مثال تھی, جس کو اللہ تعالیٰ نے مثال بنا دی, وہ ایک عورت تھی جس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آ گئی. نصفا والمروۃ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. بس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے, اور جو برزا اور رغبت کوئی بھلائی کا ارادہ کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب قدردان ہے اور اس کا علم رکھنے والا ہے. حضرت حاجرہ کون تھی؟ وہ ایک سمبل ہے کس بات کا؟ کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی آزمائش آئے تو انسان اللہ پر نظریں لگا دے. ہم سب نے ان کا واقعہ سنا ہوا, بچپن سے سنتے آئے, لیکن آج بھی جب حج عمرے پہ جائیں اور صفا اور مروہ کے بیچ میں صحیح کریں تو حضرت حاجرہ بہت یاد آتی ہیں. کہ بی بی حاجرہ کا صبر تھا. بعض دفعہ جب ہم دین کے کام کی دعوت دیں کسی کو تو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کیوں کریں یہ کام. تو یہاں آج مثال اور آیت کا نمبر نوٹ کر کے جائیے گا کہ بی بی حاجرہ کو اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے صبر کرنا پڑا. اپنا گھر, اپنا بچہ, اپنا شوہر تینوں جدا ہو گئے. اس طرح سے ایک معصوم بچے کے ساتھ ایک عورت ادھر آئی تاکہ خانہ کعبہ کی جگہ آباد ہو اور وہاں کل اللہ کا گھر بنے گا. آج میرا آپ کا بھی یہی کام ہے. اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے, آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹنڈک بنائے, آپ کے شوہروں کا سایہ سلامت رکھے. لیکن یاد رکھے انہی گھروں میں, انہی بچوں میں اور انہی شوہروں میں ہم نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے, شہادت حق کا کام کرنا ہے, اور اس کے بیچ میں جو چھوٹی موٹی مشکلات ہیں کبھی کسی سے نہ ذکر کریں. یاد رکھیے آپ کسی کی خاطر کوئی تکلیف سہے نا کبھی نہیں اس کو کہتے. مثلا مہمان آئے اور آپ اس کو کہیں تھک گئی, صبح سے بیٹھی نہیں, کمر ٹوٹ گئی, کھائے یہ ہو گیا, تو وہ کہے گا آپ کو میں نے مشکل میں ڈال دیا. ہو سکتا ہے ہم مہمان کے سامنے تو بہت اچھے بن کے اس سے باتیں کریں لیکن پیچھے سے ہم اس کے بارے میں برا سوچیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جب مہمان کو پتا چل جائے کہ ہم اس کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے تو اس کو برا لگے گا نا. اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کے حال بھی پتا ہے. تو خاص طور پہ میرا آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ہے, دین کے کام میں جب کوئی تکلیف آئے اس کا چرچا نہ کریں, اس کو کبھی کسی سے شیئر نہ کریں, اس کو اپنے اندر لے جائیں. جیسے آپ دیکھیے کہ غبارہ ہوتا ہے نا, تو جب ہوا گیس اس کے اندر ہوتی ہے نا تو وہ اوپر اٹھتا ہے, اوپر اٹھتا ہے. یہ جو آپ کے اندر آپ کا پیشنس رہے گا نا, یہ آپ کی طاقت بنے گی, انرجی بنے گی, یہ پھر آپ کو اور اٹھائے گا. اور جو لوگ تھوڑی سی مصیبت پہ واہ ویلا کرتے ہیں نا, ان کے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے, پھر اللہ ان کو اونچے درجوں پہ نہیں لے جاتا, پھر اللہ ان سے بڑے کام نہیں لیتا. اور چند باتیں ذرا سوچیے, اگر بی بی حاجرہ کی جگہ میں ہوتی اور حضرت ابراہیم کی جگہ میرے شوہر ہوتے اور ہمارا بڑھاپے کا بچہ ہوتا, اتنی دعاؤں سے مانگا ہوا بچہ اور اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتے, تو ہمارا کیا رویہ ہوتا؟ ہم اپنے بچوں اور گھروں کے نام پر بہت دفعہ پلوجیٹک ہو جاتے ہیں, ہم بہت کچھ کہنے لگتے ہیں. تو یہ چیز اللہ نے اس جذبے کی اتنی قدر کی, آپ کہہ لیجئے کہ ممتا کے جذبوں کو خراج تحسین پیش کیا, سیلیبریشن آف مدر ہوڈ, کہ قیامت تک کے مردوں کو ان قدموں پہ چلا دیا. اور صفا اور مروہ کے بیچ میں جو صحیح کی جاتی وہ اس چیز کا ایک سمبل ہے کہ وہاں بی بی حاجرہ اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے نہیں دوڑ رہی تھی, وہ ایک امت کی پیاس تھی. تب تک انسانیت خشک ہو چکی تھی. حضرت عیسیٰ کو آئے ہوئے کئی سال ہو چکے. حضرت شعیب آخری نبی تھے جو عرب میں آئے. اللہ نے ایک نئی امت تیار کرنی تھی اور اسماعیل نام کے چھوٹے سے بچے سے یہ قربانی لی کہ اس کی ایڑیوں کی رگڑ سے اگر اللہ نے وہاں زمزم کا چشمہ جگا دیا زمزم کا چشمہ نکلوا دیا تو اصل میں وہ ایک دین کی تڑپ تھی. تو دین کے معاملے میں یاد رکھیں کبھی کبھی بڑی باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فمن تطوع جو خوشی سے کرے گا اللہ کو اچھا لگے گا. فرائض سے آگے بڑھ کر جینے کا عزم کیجئے. دین کے معاملے میں روکھی سوکھی نیکیوں پہ کیوں رہیں؟ کیا ہم روکھی سوکھی کھاتے ہیں روز؟ کیا ہم مشکل حالات میں بس ایسے فرض کیا کہنا چاہیے کہ ہم صرف مشکل زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں, ہم بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم دین کے معاملے میں تھوڑی سی نیکی پہ کہتے ہیں افسوس کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, بڑی نیکیاں کرنے والے بڑے منزلوں کے جو راہی ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھتے. تو میں نے آپ نے بھی اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کرنا ہے جو مجھے اللہ کے راستے میں بڑھنے سے روکتی ہے. اور ساتھ ساتھ دعا کیا کریں ربی یسر, اے مالک آسان کر دے. اس کے آسان کیے بغیر کوئی کام آسان نہیں ہوتا, چاہے ایک انسان تنہا ہو, چاہے بچوں والا ہو, چاہے فیملی کے ساتھ ہو. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ جتنے مشکل حالات میں اللہ کو راضی کریں گی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی مہربانیاں کرے گا. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى, جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں, یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ وہ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے, ان کو میں معاف کر دوں گا کیونکہ میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. یہاں دیکھیے کہ اللہ کے دین کی آیتوں کو چھپانا اس کو کتمانے حق کہتے ہیں. جب علماء دین کو چھپانے لگے تو لوگ خواہش پرست ہو جاتے ہیں. لکھ لیجئے, جب دین والے سچے دین کو چھپاتے ہیں تو لوگ خواہشوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں علم حاصل نہ کرو تاکہ پھر عمل نہ کرنا پڑے, تو لا علم رہنا بھی دین کو چھپانا ہے. آج آپ اور میں دیکھیے کہ ہم دنیا کی کیا کیا تعلیمات لیتے ہیں, 10-20-25 سال تک پڑھتے ہیں پھر کسی پروفیشن پہ پہنچتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ اتنی سکلز ہیں ہمارے پاس, ہمارے پاس اللہ کی اتنی رحمتیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے. لوگ کہتے ہیں وقت ہی نہیں ملتا, کریں کیا؟ اگر عورتوں کے پاس وقت نہیں ہے تو بتائیے پھر بازار کیوں آباد ہے, پھر مالز کیوں آباد ہے؟ آج ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا, کیا کریں, یا بیٹھتے تو ہیں آ کے سمجھ کوئی نہیں آتا. دیکھیے عورتیں تو ایک آنکھ کا اشارہ سمجھ جاتی ہیں, کوئی آپ کو دیکھ کے ذرا سا مسکرائے وہ بھی آپ کے سسرال میں سے, آپ اس کی ایک مسکراہٹ کے پیچھے ایک پورا افسانہ گھڑ لیتے ہیں. کیوں مسکرائے, اس کے پیچھے کیا تھا, یہ مجھے دیکھ کے ہنسی, یہ مجھے دیکھ کے آنکھ ماری. عورتیں تو اتنی انٹیلیجنٹ ہیں. تو اللہ کی کتاب تو بڑی آسان ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس چھپائے ہوئے علم کو عام کرنے والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے جو فکر لگا دے, سوچ لگا دے, اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو سیکھ کر دنیا سے جائیں. دعا کریں اپنے لیے بھی, میں بھی اپنے لیے کرتی ہوں کہ مالک مجھے اس کتاب سے دن بدن اور انس دے اور مجھے اس کا علم دے, مجھے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. ورنہ کیا ہے جو لوگ اس سے محروم رہ گئے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دے دی, ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے, نہ ان کی سزا میں کچھ کمی ہوگی اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے. کتنا برا انجام ہونے والا ان لوگوں کا جو حق کو چھپاتے ہیں. آپ یاد رکھیے کہ جس نے یہاں چھوٹا بھی جرم کیا نا, قیامت کے دن وہ بہت بڑا ہوگا. جیسے میرے سامنے ایک چھوٹی سی سکرین ہے, آپ کے سامنے ایک بہت بڑی سکرین ہے. قیامت کے دن پروجیکٹرز ہوں گے, بڑی بڑی سکرینیں ہوں گی. کل انسان نلزم نہ ہو تو آئے رہو پیو نقی, پھر ادھر کہا جائے گا اقرا کتاب, کھولو پڑھو اپنی کتاب. تو آج میں آپ کوئی بھی چیز چھپا لیں گے لوگوں سے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ہائی لائٹ کریں گے. چھوٹا سا دھبا ہوتا ہے نا, جب اس کو آپ میگنیفائنگ کر کے دیکھیں گے تو وہ بہت بڑا ہوگا. اور اس حکایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن کی نعمت سے دور ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اللہ تعالیٰ ایک دم کسی پہ لعنت نہیں کرتا. لعنت کہتے ہی عربی میں رحمت سے دوری کو ہے. کس کے اوپر کرتا ہے؟ جب اللہ بہت سے موقع دے اور لوگ ان مواقع کا استعمال نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور دور کرنے لگتا ہے. اب اس کے بعد اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں مجھے اور آپ کو کہ دیکھو میں کون ہوں, تم میرے بارے میں بدگمان ہو نہیں, اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور آپ اس ایک آیت کو پڑھ کر ذرا اللہ تعالیٰ کے وجود پہ خیال کریے، بلکہ دو آیتیں اکٹھی پڑھیں گے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا رب تمہارا اللہ ہی کی خدا ہے، اس رحمان الرحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے ایک دوسرے کے بدانے میں ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور پھر اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے بے شمار نشانیاں. اس آیت کو آیت الآیتین آیتان یا آیت الآیات کہتے ہیں. اس ایک کے اندر یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس کے اندر ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ساری خوبیاں ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم نے مجھے نہیں پہچانا، تم ابھی تک سمجھتے ہو کہ میں نہیں ہوں، کبھی سوچو یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور ایک کتاب کائنات کی صورت میں باہر کھلی ہے. جب یہاں سے واپس جائیں گے ذرا ان ساری نشانیوں کو ڈھونڈیے گا، آپ کو آسمان بھی دکھے گا، بادل بھی دکھیں گے، پہاڑ بھی دکھیں گے، آپ کو سبز رنگ کی زمین بھی دکھے گی. تو جو ذات اتنے کام کرنے والی، جس نے اتنا کچھ کر دیا، کیا میرا آپ کا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کے قدردان بنیں؟ آج دنیا میں کوئی تھوڑا سا ہمیں کچھ دے دے ہم کہتے تھینک یو. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تھک. کیا کہتے ہیں بولے سر؟ تھک بولتے ہیں نا. کوئی پانی کا گلا او تھینک یو ایکسکیوز می. لیکن اللہ کچھ دے تو کہتے ہیں دینا نہیں تھا، بھوکا مارتا میں. کبھی اپنی زبان سے نہ شکری کے الفاظ نہ بولیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے کبھی بے تکلف نہ ہو اس رنگ میں، اس طرح کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ جوڑیے کہ جس میں آپ شکوے شکایتیں کرنے لگ جائیں. اللہ کے ساتھ جب بندے کا تعلق جڑتا ہے اس کو اپنی زندگی خوبصورت لگتی ہے. اس لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں. دعا کیجیے اللہ ہمیں ان میں نہ کرے جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے کرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ذرا اس پہ چند لمحوں کے لیے اپنا جائزہ تو لیں، کیا میں اللہ سے محبت کرتی ہوں؟ کتنی محبت ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے محبت بندے کی معراج ہے. یہ میں اور آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، اور فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھیں گے، اور ہم روزے رکھیں گے، اور ہم عمرے پہ جائیں گے، اور ہم حج کریں گے، اور ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، پھر ہم زکوٰۃ دیں گے، پھر ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے، پھر ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے. ان سب کے پیچھے لکھ لیجیے حب الہی. ایک ایمان والا ساری زندگی ایسے نیکیوں کو ڈھونڈتا ہے، تڑپتا ہے کہ ان نیکیوں کو پا کر مجھے اپنے رب کو پیارا، رب کو خوش کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے. تو محبت جو ہے نا یہ بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے، جذبہ محرک ہے. کچھ کام محبت کی وجہ سے آسان ہو جاتے ہیں. بس آپ کو پیاس لگی ہے نا، پانی کی محبت آپ کو بستر سے اٹھائے گی کیونکہ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، بستر پہ آرام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو وہ پیاس وہ بھوک جو ہے نا اٹھاتی ہے، آپ جا کے کھانا بنانے لگ جاتے ہیں. بچوں کی محبت آپ کو کاموں پہ مائل کرتی ہے نا. تو اللہ سے محبت مانگیے. اللہم انی اسالک حبک وحب من یحبک وللذی یبلغنی حبک. لیکن اللہ کی محبت بندے کو اطاعت پہ مائل کرتی ہے، اللہ کی محبت انسان کو پابند کرتی ہے. اپنی خوشی سے، اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے وہ اللہ کے راستے میں بھاگتا جاتا ہے. اور یاد رکھیے جب ایک رب سے آپ محبت کریں گے نا تو اللہ سب کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا. وہ خوبصورت حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو جبرائیل کو کہتے ہیں فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے. پھر فرشتے آسمانوں کے اور پھر زمین کے فرشتے، اور آسمان و زمین میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے. اللہ الحی ہے، اور الحی کی محبت بندے کو حیات دیتی ہے. اور یقین کیجئے قرآن آپ کی زندگی کب بنے گا؟ جب آپ الحی سے محبت کریں گے. اللہ کی محبت کے تابع کر دیں ہر محبت کو. سورۃ توبہ میں ہم نو محبتیں پڑھیں گے، جن سے ہم دنیا میں پیار کرتے ہیں، لیکن ان سب کی محبتوں کے اوپر اللہ کی محبت. یہ نہیں کہا دوسروں سے محبت نہ کرو، لیکن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو. اور یاد رکھیے، جب اللہ کی محبت سامنے آتی ہے نا، پھر ہم مجبور نہیں رہیں گے، پھر ہم بے بس نہیں رہیں گے. جب ہم اللہ سے بڑھ کر کسی کو پیار کرتے ہیں نا، تو ایک لفظ یاد رکھیے ہماری زندگی میں شامل ہوگا، اور وہ ہے دکھ. اولاد کی محبت دکھ دیتی ہے، شوہر کی محبت دکھ دیتی ہے، بھائی بہنوں کی محبت دکھ دیتی ہے. کیوں بھلا؟ کیونکہ ہم ان کے غم میں پڑے رہتے ہیں. ہائے بچے کو کچھ نہ ہو جائے، ہائے ماں باپ ٹھیک ہو، ہائے بھائی ٹھیک ہے، اللہ ہائے بھائیوں کے بچے بھی ٹھیک ہے، سارا دن ہی غموں میں نہیں رہتے. اللہ کی محبت دل کو کھول دیتی ہے. اور جب زندگی میں مادے کی محبت آتی ہے، مردہ پتھروں کی محبت دل کو مردہ کرتی ہے. ڈائمنڈ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو جائے، ہے تو پتھر. کرسٹل کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، وہ محبت وہ کیا ہے؟ ہے تو پتھر ہے. تو مجھے آپ کو اس چیز کی کوشش کرنی ہے، ایک رب کی بن جائے. یاد رکھیے، بندگی میں حریت ہے. اللہ کے بن کے آپ آزاد ہیں، لبریشن کا احساس ہوگا آپ کو، محسوس ہوگا. آج بھی آپ اپنے آپ کو دیکھ کر دیکھیے کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کی زندگیاں کتنی خوبصورت تھیں. لیکن ایک افسوس کی بات آپ کو بتاؤں، اس ایک آیت میں اتنی خوبیاں، لیکن آج سائنس کی کتابوں میں لفظ گاڈ تک نکال دیا گیا، ریپلیس کر کے اس کو نیچر کہہ دیا گیا. آج آپ جتنا فکشن دیکھیں گے، لوگ عموماً کہتے ہیں گاڈ، مدر نیچر، یہ تو نیچر میں ہے، نیچر آپ فطرت یہ کرے گی، قدرت آپ کے لیے یہ کرے گی. یعنی لفظ گاڈ کو پہلے گوش کا، اب گوش کو بھی نکال دیا. یہ خوبصورت محاورے ہیں جو مختلف زبانوں میں لوگ بولتے ہیں، یعنی لوگ اللہ کا نام تک نہیں سننا چاہتے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی محبت دے دے. اور جب آپ اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں گے نا، تو پھر ماں کی محبت اور باپ کی محبت اور باقی ساری محبتیں دوسری طرف ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس محبت کی توفیق دے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ اس چیز کی دعوت دیا کریں کہ کیا میں اپنی زندگی سے خوش ہوں. اب دیکھیں، ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ساری زندگی کھلاتا. آپ کہتے ہیں اولاد کو اس لیے پالو کہ یہ بڑے ہو کے ہمیں کھلائیں گے، کھلاتے. لیکن اللہ تو آپ کو بڑھاپے میں بھی کھلاتا ہے. آپ کے دانت نہیں تھے تب بھی دودھ کی پلایا، بڑھاپے میں آپ کے دانت پھر نہیں رہیں گے، اللہ پھر بھی آپ کو کھلائے گا پلائے گا. وقت کے ساتھ آپ کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے. جب دانت نہیں رہتے تو سخت چیزوں کی محبت دل سے نکال دیتا ہے. رات پر بچے جگاتے ہیں، صبح اٹھ کر ہم ان کے منہ چومتے ہیں. بچے کا ہاتھ لگ جائے ماں کے منہ پہ، چوٹ پڑتی ہے لیکن ماں محبت سے اس کو پکڑتی ہے. کبھی دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ میں مائیں نوالے ڈالتی ہیں، وہ وہیں سے دانت کاٹ لیتے ہیں. ہم پیار سے ان کے دانت چومتے ہیں، ہائے میرے بچے نے میری انگلی کاٹ لی، ہائے خوش ہو جاؤ اس کے دانت نکل آئے. ہمیں محبت کرنی آتی ہے، ایسا تو نہیں ہمیں نہیں آتا. یہ محبتیں تو ہیں جو صبح اٹھاتی ہیں ہسبینڈس کو، اور سارا سارا دن مارے مارے پھرتے ہیں بےچارے. کتنی محنت کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ 2 روٹیاں، 1 سالن، سادے سے کپڑے. کیا ضرورت ہے ایک مرد کی؟ میرا خیال ہے کہ اگر ایک مرد کا ذاتی خرچہ دیکھا جائے، 10% بھی نہیں ہے اس کی اپنی ذات پہ. اکیلے مرد تو ویسے ہی دوستوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں. گھر کا بل، بجلی کا بل، گاڑی کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب بچے اور بیوی ہوتے ہیں. یہ محبتوں کے تقاضے ہیں، تو اللہ کی محبت کا کیا کوئی تقاضا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، ہم ان دنیا کی محبتوں میں کھو کر اللہ کو خوش نہیں کرتے، اللہ کو خوش کر نہیں سکتے. حالانکہ آپ کو پتا، آپ کتنی حسین کیوں نہ ہو جائیں، اگر اللہ آپ کے شوہر کے دل میں محبت نہ ڈالے، نہیں ڈالے گا. کئی حسن والی روتیاں دیکھیں، اور کئی ایسی ہیں بیچاری جو عام بات بھی شکل کے شوہروں کے دل کی رانی ہیں، کیونکہ شوہروں کے دل میں محبت اللہ ڈالتا ہے. تو جس کی نظریں اللہ پہ ڈلیں گی، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حکیم بہترین طریقے سے معاملہ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے مجھے آپ کو یہ دعوت دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو لوگ انہیں دنیا کی چیزوں میں کھو کے رہ گئے، ولو یر الذین، کاش جو کچھ حساب کو سامنے دیکھ کر ان کو سوچنے والا ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اپنی ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آج ان ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی. تھوڑا سا امیجنیشن میں ایک لائیے جگہ، کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور کسی بزرگ کے سامنے ماتھے ٹیک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ بابا جی وہاں ہماری مدد کرنا، بابا جی وہاں جا کے بھول نہ جانا. اور کوئی ایسے بزرگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے ایمان کو لوٹتے ہیں یہ کہہ کر بس تمہاری تم ہمارے آگے، ہم اللہ کے آگے. لوگ پنجابی میں کہتے ساڈی اینا آگے، اینا دی رب آگے، ساڈی سندا نہیں تے اینا دی موڑدا نہیں. شرک کا ایک بہت معروف طریقہ کیا ہے؟ شخصیت پرستی. یہ آیت اس کا رد ہے. جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے محبت کی، ان کی تصویروں کو پوچھنے لگے، ان کی قبروں پہ ماتھے دینے لگے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاش ان کو آج پتہ چل جائے اس بات کا. اب ذرا ان آیتوں پہ غور کیجئے گا، کتنا سخت وقت ہوگا اس وقت ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے مانگنے کے بجائے دوسروں سے مانگتے رہیں گے. کیا کہیں گے؟ دوبارہ یہاں سے پڑھوں گی شروع سے. آج ان ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کر دیں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو ایک پھر ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. کیسا مشکل وقت ہوگا. وہ ایک محاورہ ہے، مجھے صحیح نہیں آتا، کہ جن پتوں پہ تکیا تھا وہی ہوا دینے لگے. آپ ذرا سوچئے شرک کتنی بڑی قباحت ہے کہ انسان کی نیکیوں کو چاٹ جاتی ہے. تو جب بھی کسی سے کچھ بھی مانگنے اور کسی کو اللہ کو بیچ میں سے کٹ ڈاؤن کر کے کچھ کہنے کا موقع آئے تو اس آیت کو یاد کر لیں. اس دن تو وہ خود پکڑے ہوں گے، آگے بہت موضوع آئے گا یہ. وہ کہیں گے اگر ہم بچ گئے تو تمہیں بھی بچا لیں گے، ہم تو خود غلط رستوں پہ تھے تمہیں کیسے لاتے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا یہ اللہ کی ناقدری ہے، نہ شکری ہے. اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کر انسان دنیا کی چیزوں پہ آ جائے. اب اس کے آگے اگر آپ کو آیتوں کے نمبر یاد ہیں جو شروع میں بتائے، تو اب اگلا حصہ حلال اور حرام کے بارے میں، اس کو کٹھا پڑھ کے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ، اے لوگو جو زمین میں پا کر حلال ہے ان کو کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور آئے راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور ہانگ پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. آبا پرستی، خاندان کا نام لے کر، باپ دادا کا نام لے کر اس طریقے سے یہ لوگ دنیا میں جیتے ہیں کہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. یہ ساری آیات مکہ کے ان لوگوں کے اوپر کمنٹ ہے کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود بت پرست ہو گئے تھے. وجہ کیا تھی؟ باپ دادا پرستی، بھیڑ چال. دیکھیے جب کوئی عقل نہیں استعمال کرتا نا تو کوئی جدھر بھی لے جائے گا وہ چل پڑے گا. ایک کسی کا جوک سنا کہ ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ میتھ کا سوال ہے تو جواب دو. کہا کہ 100 بھیڑیں کسی پہاڑی پہ جا رہی تھی، پھر اس میں سے ایک بھیڑ نیچے گر گئی، تو یہ بتاؤ کہ پیچھے کتنی رہ گئی؟ تو بچے نے کہا کہ ایک بھی نہیں رہ گئی. تو بچے نے ٹیچر نے کہا کہ تم فیل ہو گئے، تمہیں حساب نہیں آتا. کہنے لگا کہ آپ کو مجھے حساب نہیں آتا پر آپ بھیڑوں کو نہیں جانتے. کیوں؟ جو ہی ایک بھیڑ نیچے گرے گی نا، بھیڑ یعنی شیپ، تو ساری اس کے پیچھے چلیں گی. آپ کو پتا ہوگی یہ بات کہ بھیڑے جب بھیڑے اور یہ جو بکریاں پہاڑوں پہ سفر کرتی ہیں نا، کھاتی ہیں پیتی ہیں، کسی ایک کا واقعی پاؤں پھر گرتا ہے، پھسلتا ہے، تو باقی سب اس کے پیچھے گرتی ہیں. اسی سے پھر بھیڑ چال کا محاورہ. آج آپ اپنے اور ارد گرد دیکھ لیجئے، آپ کو بہت سارے لوگ یہی بھیڑ چال کرتے دکھیں گے. ان کی پوری زندگی بھیڑ چال پہ. کبھی نہیں سوچتے تیل کیا ہوتا، کبھی نہیں سوچتے مائیاں کیا ہوتی ہیں، کبھی نہیں سوچتے پیلے جوڑے کی کیا حقیقت ہے، کبھی نہیں سوچتے گود بھرائی کہاں سے شروع ہوئی، کبھی نہیں سوچتے کہ شادی کی جو بےتکی رسمیں یہ کہاں سے آتی ہیں. آنکھیں کان لپیٹ کر چل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقل استعمال کرو. آپ کو مجھے اس دنیا میں باپ دادا کے نام پہ نہیں رہنا. آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں وہی فرنیچر ہے جو ہماری دادی کے گھر میں تھا، یا ہمارے دادا کے وقت کی چیزیں ہیں؟ کیا ہم وہی کپڑے پہنتے جو ہماری نانی پہنتی تھی؟ ادھر تو ہم کہتے ہیں یہ پرانے ہیں، 6 مہینے پرانا کپڑا دیکھ کے کہتے ہیں یہ اولڈ فیشنڈ ہے. نیکیوں کو کیوں سنبھالا ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ بھیڑ چال، سمجھ نہیں آتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روکا. اور عربوں نے بہت ساری کھانے پینے کی چیزوں کو آرام کیا ہوا تھا، جو خیاتی حلال تھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو چھوڑ دو. ہاں کرو کیا، پیچھے یا ایھا الناس تھا تو آگے کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں ان کو بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کی اسے قائد کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، یہ لفظ کلو کھاؤ، امر کا لفظ ہوتا ہے، سیگا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے کھانا پینا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. کھاؤ، آم کھاؤ، چاول کھاؤ، روٹی کھاؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، حلال طریقے سے کھاؤ. حلال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فی نفس ہی، اپنی ذات سے حلال، ایک ہوتا ہے کسی سبب کے ساتھ، سورس آف انکم تمہارا کیا ہے. خوب کھاؤ، اچھا کھاؤ. نفس کو آپ دیکھیے کہ جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو کھا کے شکر نکلے گا نا. گرمیوں کی دوپہر میں ٹھنڈا پانی پی کر جو شکر نکلے گا وہ گرم پی کے تو نہیں نکلے گا نا. تو ٹھنڈا پانی پینا گناہ نہیں ہے، ثواب ہے. آپ کا من پسند کھانا آپ کے سامنے آیا، بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، اسمائل دیجیے اور کہ تھینک یو اللہ. کوئی ایک تھی تو ان کو جزاک اللہ کہنے کی عادت بہت تھی، تو کسی نے ان کے سامنے کھانا رکھا، اتنی خوشی کہیں گے جزاک اللہ، اللہ اللہ آپ کو جزا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے آپ کو کہ اللہ کوئی کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا ملے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناشکری بری چیز ہے. تھوڑا سا ایک پریزنٹیشن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے بچوں کا مزاج بگڑتا ہے، کیونکہ یہاں دیکھیے آج ہم نے اپنے بچوں کو بھی بگاڑ دیا. کس رنگ میں؟ ہم نے ان کی اتنی منتیں کی. آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ بات میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. بعض کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کیا کھائے؟ ماں کہتی ہے پیزا کھا لو. اچھا جی، وہ کہتا نہیں پیزا تو روز کھاتے ہیں. نہیں نہیں، اچھا ٹاکوز کھا لو. نہیں ٹاکوز نہیں تو پھر میکسیکن فوڈ کھا لو. اچھا یہ نہیں ہے تو نوڈلز کھا لو، اور نوڈلز نہیں کھانا چاہ رہے تو برگر کھا لو، اور برگر نہیں آج پسند تو آج تم کو ساؤتھ انڈین کھانا کھلا دیتے ہیں، اور وہ نہیں پسند تمہیں تو پھر تم جنک فوڈ ہی کھا لو، جو تمہارے شوق کے کام ہے ان کو کھا لو، اور جب کچھ نہیں ہوتا تو کوئی ڈائٹ کھا لو. جب بہت وزن بڑھ جاتا ہے تو ڈائٹنگ والا فوڈ کھانے لگ جاتے ہیں، سیلڈس کھاؤ. اچھا یہ بھی نہیں کھانا تو ٹیفن کا کھانا، اور وہ بھی نہیں ہے تو سی فوڈ لے لو. کچھ نہیں کچھ نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو روٹی بھی نہیں ملتی، جن کے نصیب بیچاروں کے سوکھی روٹیاں بھی نہیں ہیں. کبھی آپ نے شادیوں کے بعد میں بچے کھچے کھانے کو فقیروں اور غریبوں کے بچوں کو کھاتے دیکھا؟ کس طریقے سے آج ہمارے ملکوں میں کھانے کا ضیاع ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کھانا ضائع کریں. ڈونٹ ویسٹ یور فوڈ. ایک قطرہ بھی کھانے کا بچ جائے نا، یا تو کھا لیں یا رپیٹ کے رکھ دیں بعد میں کھا لوں گی. یہ آپ کی نا بھی توڑتا ہے، یہ آپ کی زندگی میں. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اتنے ناشکری کیوں ہو گئے. ماں سینڈوچ بناتی ہے نا تو پہلے بریڈ کے کنارے کاٹ دیتی ہے، کیوں؟ اس کے دانت نہیں ہے. آپ جس دانت نے بریڈ کے کرمز یا سائڈز نہیں چبانی اس کے دانت رہیں گے؟ آپ کو جب ڈاکٹرز نے یہ چیز کہی کہ جو بہت نرم نرم غذائیں کھانے لگتے ہیں نا تو ان کی جو جوز اور دانتوں کے بیچ میں چربی آنے لگتی ہے. سخت چیز کھاتے ہیں نا تو ہمارے دانتوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے. جیسے نرم زمین میں کیل ڈالیں تو جتنا اوپر سے کیل کو ٹھوکیں گے نا وہ اس کے اندر جائے گا. تو آج یہ چاکلیٹیں کھا کر اس طرح کے کام کر کے بچوں کے دانت کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو یہ دکھائیے، ان کو سمجھائیے. بہت سارے لوگ ہیں وہ دیکھیے روٹی کچروں میں سے کھانا لے رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں ہیں ان کے پاس، ان کی جان کیسے بنی ہوئی ہے. تو مجھے آپ کو کھانا ضائع نہیں کرنا. آج سے نیت کریں جتنی ضرورت ہے اتنا پکاؤں گی، فالتو نہ پکائے، دوسرے کو دے دے، بچتا ہی ہے نا، تھوڑا سا بچ سکتا ہے. سارے بڑی فیملی ہے، نہیں پتا کسی نے کم کھا لیا کسی نے زیادہ، اس کو کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سوچے یہ کس کو اچھا لگے گا کھانا، اچھا فلان دوست کو اس کو دے دو. پر ہمارے نخرے بھی تو بہت ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے تو اپنے گھر میں اتنا کھانا ہے. یقین کریں، میں نے خود دیکھا ہے فنکشن میں جب کھانا بچتا ہے تو بعض لوگ نہیں لیتے، کہتے ہمارے اپنے گھر میں بڑا. وجہ کہ گھر خبریں بڑے، فریج تو پہلے سے بھری ہوئی. کم پکائیں، تھوڑا بنائیں. اس سال کے رمضان میں یہ گول بنائیں کہ میں نے ایک دن میں ایک طرح کی چیز سے زیادہ نہیں بنانا، اور ہفتے میں سے سات دن میں ایک دن گوشت پکے گا، ایک دن دال پکے گی، ایک دن سبزی بنے گی، ایک دن چلے خالی پاسٹا بنا دیں، ایک دن فش بنا دیں، پھر بھی دو دن باقی ہیں، اس میں آپ کچھ اور کریں. یہ جو روز گوشت، روز چکن، روز پلاؤ مٹر، یہ آپ کی میری صحت کے لیے بھی خراب ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے، ہم اس طرح کے کر کے پھر جسم موٹا ہوتا، پھر کھایا زیادہ جاتا ہے تو سوچا نہیں جاتا. تو ہیلدی فوڈ کھائیں اور خوب اچھا کھائیں، لیکن خوب اچھے کام کریں. گڑبڑ کے خوب اچھا کھاتے ہیں، کام اچھے نہیں کرتے. آپ نے بہترین دعوت کھائی اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گئے، یہ ہے نا شکری. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے ان نعمتوں کی بہترین قدر کر سکے. اب اس کے بعد آیت 173 میں چار چیزوں کی حرمت. میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ آدم پر تو ایک چیز حرام تھی نا جنت میں، تو دین اسلام میں چار چیزیں. اس میں پہلی دفعہ یہ آیت آ گئی، انما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار، وہ جانور جو خود سے مر جائے، جس کو آپ کہتے ہیں مرا و مردار ہی کہتے ہیں بیسیکلی اردو میں، یعنی جس جانور کو ذبح نہ کیا جائے، سلاٹر نہ کیا جائے. ان سارے کے احکامات کی ڈیٹیلز انشاءاللہ سورت مائدہ میں آئے گی، تب تک تھوڑا سا آپ کا ذہن بھی پختہ ہو چکا ہوگا. لیکن وہ جانور جس کا گوشت کے اندر ہی خون رہ جائے اور اس کی رگ نہ کاٹی جائے، وہ مردار ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے. پھر دوسری چیز خون ہے. خون میں سے بھی آپ دیکھیے کلیجی اور تلی، یہ دو ایگزمپشنز ہیں. کلیجی بھی اس میں جمع ہوا خون ہوتا ہے، یہ کھا سکتے ہیں. جس وقت یہ آیتیں اتری تھی کسی کو پتا تھا کہ کلیجی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جگر باڈی میں بلڈ کو کلین کرتا ہے، تو یہ جو جگر ہے یہ اصل میں جمع ہوا خون ہی ہوتا ہے، تو جو لوگ کھاتے ہیں ان کے جسم میں خون کی کمی دور ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح دیکھیے سور کے گوشت سے پرہیز کرو. پک کے گوشت سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. پہلی بات دیکھیے لفظ سور میں نے کہا، میری زبان تو نہیں ناپاک ہو گئی؟ ہم بچپن سے کیا سنتے ہیں، 40 دن تک زبان ناپاک ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں ہماری اختیار دیکھے نا، حرام چیز ہے اس کو ہاتھ لگایا تو بھی ناپاکی، تو زبان پہ آ گیا تو حرام ہے. اور باقی چیزوں کو ہم چاہے گالیاں بولے، بے تکی باتیں بولے اور فضول باتیں کریں، غیبتیں کریں، ہمیں کبھی غیبت کے بعد احساس ہوا کہ زبان ناپاک ہو گئی ہے؟ جھوٹ بولنے کے بعد کبھی فیلنگ آئی؟ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے نا تو رحمت کا فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے اس بو کی وجہ سے. تو لہٰذا ایسی چیزوں سے منع. اب سور کے گوشت سے کیوں حرام کی، میں اس کو حرام کیوں کیا، تھوڑا سا سمجھیے گا کہ اسلام کو کوئی چڑ نہیں ہے سور سے، یا اللہ تعالیٰ کو میتا کوئی برا نہیں لگتا. کوئی بھی چیز جس کا جسمانی طور پہ بیڈ افیکٹ ہو یا روحانی طور پہ اسپرچولی اس کا افیکٹ برا ہو، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا. یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے جسم کے نظام کو بگاڑ دیتی ہیں. اور سور جو ہے نا، اس کا ان سائٹ انسان سے بہت ملتا ہے. آج بھی جن کو ڈاکٹرز بنتے ہیں جو لوگ، تو پہلے اس کو پک کے اوپر ڈسیکشن سکھاتے ہیں، بعد میں پھر انسان کے پہ لے کے جاتے ہیں. اس کے پسینے، اس کے غدود، اس کے مسام نہیں ہوتے، پورس نہیں ہوتے، اس کا پسینہ جسم کے اندر رہتا ہے. ہوموسیکشل ہے، یہ واحد جانور ہے جو اپنی فیمیل سے دوسرے جانوروں سے زنا کرواتا ہے. پھر جو لوگ یہ کھائیں گے نا، ان میں وہ ساری چیزیں بھی آ جائیں گی. اسی طرح بدبودار ہوتا ہے، اس کے بلڈ میں انتہائی اسمیل ہے، خاص طور پہ جس کی چربی، جس کو انگلش میں لاٹ کہتے ہیں، وہ تو انتہائی کولیسٹرول سے بھری ہوتی ہے، وین بھر جاتی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ویسٹ میں جو لوگ یہ چیزیں کھاتے ہیں ان میں موٹاپا کتنا ہے، عجیب و غریب جو بیماریاں اس میں یہ چیز ہے. مجھے آپ کو یہ سب باتیں سن کے نہیں چھوڑنا اس کو، اور میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ میرا ایمان ہے. آج بھی پوری دنیا میں گھومتے پھر لیں، شاید 0.0.0.1% لوگ سور کا گوشت کھاتے ہوں گے یا اس کو پسند کرتے ہوں گے. میرا نہیں خیال، میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایک بھی مسلم نہیں دیکھا یا سنا کہ جو پک کا گوشت کھائے. لیکن اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی ایک ہی آیت میں آئی ہیں، غیر ذبیحہ کھا لیں گے، جھوٹ بولیں گے، شراب پی لیں گے، لیکن سور کے ساتھ کوئی خوب چیڑا ہے ہماری. ادھر کے شروع سے سنتے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرو. اور تیسری چیز، چوتھی چیز سوری، کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. جب اللہ تعالیٰ کے نام پر کسی چیز کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ حلال ہے، لیکن کسی چیز کے ذبح کرتے وقت کہہ دینا یہ فلاں انسان کی خوشی کے لیے، یا اس کے چرنوں میں رکھ کے کاٹ رہا ہوں، یا اس کے نام پہ قربان کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو اس کی طرف لے جاتی ہیں کہ یہ چیز حرام ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حق یہ کہ جو لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے، نوٹ کیجیے گا، ان احکامات کے فوراً بعد یہ آیت کیوں آ گئی؟ کیونکہ خواہشوں کے پجاری اکثر ایسی باتوں کو ادھر ادھر کروا دیتے ہیں. وہ ایسا کوئی دیندار شخص ڈھونڈ لیتا ہے جو یہ کہہ دے جائز ہے، کھا لو، کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر ان کو بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے ہرگز بات نہ کرے گا، اور نہ ان کو پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب مول لے لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. دیکھیں ابھی دوسرا پارا ہے، کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ، کیا کرو کیا نہ کرو، سب بتا دیا. آج دنیا میں صبر نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں ٹیسٹ بڑا اچھا لگتا ہے، یہ میرے بچے کا فیورٹ برانڈ ہے، میکڈونلڈ اس کو اچھا لگتا ہے، اس کو کینٹکی چکن بڑا اچھا لگتا ہے، وہ پھر کیا کریں، پھر اسکول میں دوسرے بچے کھاتے ہیں تو پھر ہمارے بچے بےچارے آئسولیٹڈ فیل کرتے ہیں، پھر یہ تنخواہ رہ جائیں گے، احساس کمتری کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے فماس برحم النار، دنیا میں صبر نہیں کر سکے، یہاں کی بے صبری وہاں کا صبر بنے گی، کیا پھر جہنم کی آگ کھانے والے ہو گئے. آپ دیکھیں تھوڑی دیر کا صبر ہے نا، کوئی کر لے، وہاں کے اوقات چار دن کا صبر ہے، وہاں کا صبر تو ختم نہ ہونے والا صبر ہے. تو اس طرح کی تمام چیزوں پہ اپنے دل دماغ کو کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اگلی آیت جس کا آپ کو ٹاپک لکھا ہے آیت دیر، بڑی خوبصورت آیت ہے، کنسائزڈ ہے، بلکہ اگر میں تھوڑا سا آپ پہ بوجھ نہ پڑے تو یہ بتا دوں، یہاں سے اب لے کر سورۃ بقرہ کا وہ حصہ شروع ہو رہا ہے، یہاں سے سورۃ بقرہ کا وہ حصہ شروع ہو رہا ہے جو اینڈ تک چلے گا. یعنی اس ایک آیت آیت بر کی تفصیل اب اگلی آیت 178 سے لے کر تقریباً 283 آیت سے پہلے پہلے جو آیتیں ہیں وہ ساری اسی موضوع پہ ہیں. تھوڑا سا پہلے چلے اس کا ترجمہ پڑھ کے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکات دے، اور نیک لوگ وہ ہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق کو باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی متقی لوگ ہیں. آپ نے ترتیب پر نظر ڈالی، سب سے پہلی جو نیکی کسی کو چاہیے، آج کوئی شخص ریورٹ ہوا، اللہ نے اس کو اسلام دیا، آپ اس کو سکھانے لگے نیل پالش لگا کے نماز نہیں پڑھتے، سور کا گوشت حرام ہے، اور اسلام میں مکس گیدرنگ ٹھیک نہیں ہے، بوائے فرینڈشپ گرل فرینڈشپ ٹھیک نہیں ہے، تو بیکار بات ہے. سب سے پہلا نقطہ من آمن باللہ، اس ایک آیت کے اوپر دو سیریز کا ایک سیٹ ہے، نیکی کیا ہے یا نیکی کیا ہے یا اس کا شاید کچھ اسی طرح کا ٹاپک ہے، آپ سنیں گے تو پورا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. میں نے اس ایک آیت سے بہت کچھ سیکھا اور میرے حال بیسوں بار اس کے اوپر درس دیے، اٹس مائی فیورٹ موسٹ آیت. آج ترتیب بدلی ہوئی ہے، کیا تھا دنیا میں کچھ لوگوں کو نہیں دیکھتے، جس کو جو دین کا حصہ اچھا لگتا ہے نا وہ اس پہ عمل کر رہا ہے. مسئلہ آپ دیکھیں اگر دین کے نام پہ بھی دیکھیں، کچھ کہتے ہیں صرف تبلیغ، تبلیغ کرو تبلیغ کرو، کچھ کہتے ہیں صرف جہاد صرف جہاد صرف جہاد، تیسرا کوئی شخص ہے تو وہ اٹھ کے آتا ہے کہتا ہے سوشل ورک سوشل ورک، لوگوں کی ہیلپ کرو. کسی کو آپ کہتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، میں اتنے لوگوں کی مدد نہیں کرتا. بھائی آپ نماز پڑھے آپ کدھر چلے، نہیں وہ میں کسی کو رائٹ دینے جا رہا ہوں. بھائی آپ کی وہ رائڈ ایک سوشل ورک ہے، آپ کی نماز آپ کی طرف ہے. تو آج دین خلط ملط ہے، جیسے ایک پٹاری میں ساری چیزیں ڈال کے ان کو مکس کر دیں. یہ ایک ترتیب ہے، آپ اس پہ 1 2 3 لکھیے، یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے گھر کے لیے. من آمن باللہ پہ 1 لکھیے، ول یوم الاخر جو جو چیزیں آ رہی ہیں نا اس کو 1 2 3 کرتے جائیے. یہ ایک بالکل جامع تصور ہے، کمپریہنسو گڈ ڈیڈز کیا ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ شریعت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے اخلاقی قوانین یعنی مورل لاز اور دوسرے شریعہ لاز، ان دونوں کو جمع کریں. بالکل جیسے جیسے ہمارا جسم ہے نا، اس میں آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، دل دماغ سب ہیں. اب ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتی ہیں تو ہم ہیلدی فیل کرتے ہیں. آنکھیں نکال دیں اندھے ہو جائیں گے، کان نکال دیں بہرے ہو جائیں گے، زبان نکال دیں گونگے ہو جائیں گے. اسی طرح نیکی کا، ہر نیکی کا اسلام میں کہیں نہ کہیں حصہ رکھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں نماز پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں اس لیے میں نماز نہیں پڑھوں گی، اچھا جی وہ فلاں حجاب پہنی ہوئی تھی غیبت کر رہی تھی میں نہیں پڑھوں گی، میں نہیں حجاب پہنوں گی. آپ مجھے بتائیں کبھی کسی نے ایسا کہا وہ فلاں میں اب وہ فلاں ڈیزائنر کا سوٹ نہیں پہنوں گی، کیوں؟ کیونکہ اس کو پہن کر فلاں جگہ کوئی غیبت کر رہی تھی سسٹر، تو آج سے میں وہ جوڑا نہیں پہنوں گی. کوئی کرتا ہے؟ کبھی بھی دنیا کے معاملوں میں تم ایسا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس بات کا درس دیتے ہیں کہ تم نیکی کا مکمل درخت بنو, سرسبز درخت بنو. اور اس آیت کا ٹاپک لکھ لے القرآن و حیاتی. صرف اس ایک آیت پہ میں اور آپ عمل کر لیں, ہماری پوری زندگی قرآن کے رنگ میں رنگی جائے گی. قرآن ہماری زندگی کے ہر پہلو کو تر کرتا ہے. جیسے پچھلے پارے میں جو آئے تھی نا, فتومنون ببادل کتاب, تو اس پارے کی آیت کو نوٹ کر لیں. پورے مسلم بنو اور خوبصورت طریقے سے نیکیاں کرو, اور نیکی کرنے کی عرض بہت ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی اس ٹاپک کو ضرور سنیں, بلکہ اگر ممکن ہو تو ساتھیوں کو اس کا لنک آج بھیج دیجئے گھر میں. جو بات میں سننا چاہیں چلتے پھرتے ضرور سنیں, لیکن انشاءاللہ اسے آپ کو فائدہ ہوگا, کیونکہ آج بہت مسکنسپشن ہے. آپ دیکھیے چار قسم کے گروہ دنیا میں آپ دکھیں گے. کچھ کہتے ہیں صرف عبادت دین ہے, کچھ کہتے ہیں صرف اخلاق دین ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم چور تو ہیں لیکن ہم اپنے محلے میں چوری نہیں کرتے, کچھ کہتے ہیں ہم پروسٹیٹیوشن تو کرتی ہیں لیکن ہم غریبوں کو پانی بھی پلاتے ہیں. ارج ہے, خواہش ہے نیکی کی, لیکن پوری نیکی کس کی ہے جو اس پوری آیت پہ عمل کرے. کہتے ہیں ایک جگہ کچھ اندھے تھے, یہ انگلش کی کہانی ہے, اس کا خلاصہ. نو اندھے تھے تو وہ کسی جگہ گئے, لوگوں نے کہا شہر میں ہاتھی آیا ہوا ہے. اب لوگوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا, کہنے لگے کہ چلو دیکھ کر آتے ہیں. اب وہ نو نابینا یعنی بلائنڈ پرسن تو وہ بھی چلے گئے. اب ایک کا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ پہ پڑا, دوسرے کا ہاتھی کی دم پہ پڑا. جس کا دم پہ پڑا اس نے کہا ہاتھی تو رسی کی طرح کا ہوتا ہے. بعد میں آگے سب پوچھ رہے ہیں کیسا تھا کیسا تھا. جس کا ہاتھی کے پیٹ پہ ہاتھ ڈالا, کہنے کا ہاتھی تو ڈھول کی طرح ہوتا ہے. جس کا ہاتھی کے کان پہ ہاتھ ڈالا, وہ کہنے لگا کہ ہاتھی تو بالکل گوبھی کے پتوں کی طرح ہوتا ہے. اب آپ بتائیے سب کون ہے؟ کہتے ہیں دے آل, یہ سب کون تھے؟ پارشلی یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر لیں کسی چیز کے, ادھورے طور پہ تو یہ سب ٹھیک تھے کیونکہ ان بیچاروں کے ہاتھ میں لگئی وہ. لیکن اگر کمپریہنسولی دیکھیں تو سب رونگ ہے. پورا ہاتھی کسی نے نہیں دیکھا. آج میں اور آپ جب پورا اسلام دیکھتے ہیں نا, اٹس سو بیوٹیفل. اس سے خوبصورت دین کوئی نہیں. میں سوچتی ہوں جتنا خوف دین کا, دین پڑھ کے دور ہوا ہے, ساری زندگی اس کے خوف میں رہ گئے. کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کے قریب آج بھی نہیں آ رہے. ہائے ہائے زندگی مشکل ہوگی. نہیں, مشکل نہیں ہوگی. آپ ایک دفعہ تدریج کو رکھیں. میں اس میں دینداروں کو بھی کہوں گی, میں بھی اسی میں آ سکتی ہوں اگر میں بیتکی تبلیغ کر رہی ہوں. جس موضوع میں آپ کا دل لگا آپ نے اسی کو ایمفیسائز کر دیا. بلیو می, مجھے چند دن پہلے, یہ میں شاید ٹرپ پہ تھی, تو مجھے کسی نے آ کر ایک سوال پوچھا. کہنے لگی کہ مجھے یہ بتائیں کہ عورت میک اپ کر سکتی ہے. تو میں نے کہا کیا حرج ہے؟ کہتی پھر وہ کیا حدیث ہے کہ ایک عورت کے جو ہونٹ تھے اس کو آگ سے جلایا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں سلائیاں ڈالی جا رہی تھی. اس نے دو چار چہرے کے بارے میں نا خوفناک باتیں کی. تو میں نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا؟ کہتی فلان جگہ ایک ہمارے تعلیم کے نام پہ درس ہوتا ہے, تو وہاں ایک کسی نے آ کر یہ حدیث سنائی کہ جو عورت میک اپ کرے گی, ہونٹوں پہ لپسٹک جس نے لگائی تھی اس کے ہونٹ آگ سے جل رہے تھے. اس دور میں پتہ نہیں لپسٹک ہوتی بھی تھی کہ نہیں. بہرحال اس نے اتنا ہارر منظر پیش کیا, وہ خوف زدہ تھی. میں نے کہا کہ اصل چیز پردہ ہے, اور اللہ, میں نے حدیث سنا دی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت وہ رنگ لگا سکتی ہے جس کی خوشبو دبی ہوئی ہو, اور مرد وہ میک اپ کر سکتا ہے جس کی خوشبو تیز ہو لیکن رنگ نہ ہو. کہتی اچھا لگا سکتے, عورتوں میں بھی لگا سکتے. کہتی نہیں, انہوں نے صاف کہا. اور وہ اتنے عجیب غریب لفظ بول رہی تھی, مطلب عورتوں کے بارے میں بیڈ ورڈز بول کے بتا رہی تھی کہ انہوں نے اس طرح بتایا کہ سر منڈیاں اور فلانی اور بوائے ٹراٹ اور کیا کچھ بن کے پھرتی ہیں, آگ ان کو لگے گی. اب مجھے آپ بتائیے, آج آپ میں سے کوئی شاید اس سال میں فرسٹ ٹائم آیا ہو اور آپ اندر تشریف لائیں اور میں آتے ہی آپ کو یہ مسئلے سناؤں, آپ تو واپسی کا دروازہ ڈھونڈیں گی کہ یہ میں کہاں کے پڑ گئے. آج ہماری ادھوری تبلیغ میں لوگوں کو رکھا, اور اس میں لوگوں کا بھی قصور ہے, میں سچ کہوں. وہ پورا سلسلہ نہیں لیتے. جو اے ٹو زی قرآن کو سنے گا, جو فاتحہ سے ناس تک جائے گا, میں تو ایک کمنٹ دے کر آگے جاؤں گی کہ فاتحہ سے سورت ناس تک میں نے تجھے رحیم پایا. میں اور آپ اگر پورا قرآن پڑھ گئے نا اس دورے قرآن میں, تو پھر ہم لوگوں کی باتوں سے گھبرائیں گے نہیں. ٹکڑوں میں لیتے ہیں, جیسے پزل تھا نا, ایک ٹکڑا لیا, ایک چھوڑ دیا, ایک لے لیا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کم از کم ایک قرآن تمہاری زندگی کا جو حصہ آپ کا چھوٹتا ہے رہتا ہے اس کو پورا میک اپ کریں. کوئی مجبوری ہو سکتا ہے نا کسی کے آنے میں جلدی, جانے میں جلدی, یا بچوں کے ساتھ اگر آپ گھروں سے اس وقت بھی سن رہے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن ان آیتوں کو نوٹ کیجیے, آپ اس کو سامنے رکھیں کہ کیا چھٹا تھا پڑھوں. کیونکہ مثلاً آپ دیکھیے, آج ہی دیکھیے گا کچھ ایک کام آتا آئیں گے جو صرف ایک ہی دفعہ قرآن میں آتے ہیں. اگر آپ نے روزے کی بات آج نہیں سنی پورا قرآن پڑھے کوئی کہے گا سنو روزے کا کیا ذکر حکم قرآن میں، آپ کہیں گے ہے ہی کوئی نہیں، میں نے تو کبھی نہیں پڑھا، کیونکہ آپ نے وہ حصہ مس کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورے دین پر عمل کرنے والا بنا دے. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں بہت خوبصورت طریقے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تقسیم بھی ہے. باقی باتیں آپ اس لیکچر میں سے سنیے گا. اب ان ساری قسموں کو جو ادھر بیان تھی نا، اب ون بائی ون کر کے ڈسکرائب کیا جائے گا، جس میں پہلی چیز قصاص. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ الحر بالحر والعبد بالعبد. آزاد آدمی نے قتل کیا تو اس آزاد کو ہی بدلے میں قتل کیا جائے. عربوں میں ہوتا کیا تھا کہ جب کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو جواب میں اس کے گاؤں کے سارے لوگوں کو مارا تھے، یا قتل کرتا کوئی مثال ہے کہ کسی کو، تو بدلے میں جا کر اس کے غلام کو قتل کر دیتے. کئی لوگ خود کسی کو مار کے آتے، بعد میں بدلے میں اپنا غلام پیش کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے بچایا کہ جو مارے گا کسی کو وہی مرے گا، یہ ڈیتھ پینلٹی کی بات ہے. ولبدو بلابدی، اور غلام بدلے غلام کے. غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت سے قصاص لیا جائے گا. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو. کس کو بھائی کہا جا رہا ہے؟ مقتول کے وارث. دیکھیے ذرا اسلام کتنا پیار سکھاتا ہے ہمیں کہ اگر ایون کسی نے کسی کے پیارے کو مار دیا تو پھر بھی وہ انسانی طور پہ بھائی تو ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازمی ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف و رحمت بھی ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. اور ساتھ ہی فرما دیا، یہ جملہ کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے بھاری ترین جملہ، یعنی اس کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جملہ واقعی قرآن میں ہی آ سکتا تھا. دنیا کی کوئی زبان، کوئی ڈکشنری اس جملے کو نہیں بیان کر سکتی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. اب اس میں آپ نے جیسے کہ موضوع سنا، قصاص کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ جیسا معاملہ کرے آپ اس کے ساتھ ویسے ہی کریں گے. آج لوگوں نے ڈیتھ پینلٹی ختم کر دی، مقتول سے زیادہ ان کی قاتل کے ساتھ ہمدردی ہیں. آج کی دنیا میں آپ دیکھیں سعودی عرب وہ ملک ہے کہ جہاں دوسرے ملکوں کی نسبت زیادہ قوانین جو ہے نا اسلامی سزائیں یا اسلامک جو بھی شریعت ہے وہ نافذ ہے. آپ دیکھیے کتنا سکون ہے. پورے سال میں سعودی عرب میں چند گنتی کے لوگ قتل ہوتے ہیں، اور وہ ملک جو اپنے ملک کا ایک بہت بڑا سرمایہ کرائمز کو روکنے اور اس غلط چیزوں کو روکنے پہ لگاتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں ہم قابو نہیں کر پا رہے. وجہ کہ اللہ نے کہہ دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. جب کسی کو یقین ہوتا ہے نا کہ اس کے بدلے میں بھی مارا جاؤں گا، تو وہ کبھی کسی کو نہیں مارتا. اور آپ دیکھیے کہ یہ ہم تب باتیں کرتے ہیں نا جب ہم دور بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے باپ بھائی کو کوئی مار دے اور ایسی ظلم کے ساتھ مار دے، تو اس وقت آپ کا کیا دل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی سزائیں اور اسلامی شریعت کو اس طریقے سے پڑھنے والا بنائے تاکہ باہر ویسٹ میں، اور خاص طور پہ آپ بچی ہیں، اسکولوں میں آپ کے سامنے بات کی جا سکتی ہے، کالجز میں بات ہوتی ہے، تو آپ اس کو ساؤنڈ نالج لیں اس کا، تاکہ آپ پورے کانفیڈنس سے کہہ سکیں کہ بات ایسی نہیں. ہم جب اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں پورے فگرز اینڈ فیکٹس بتائے جاتے ہیں کہ دنیا کے کس ملک میں اس وقت کرائمز کا ریشو کیا ہے. اللہ تعالیٰ جب ایک بات کہہ دے تو اس میں میرا آپ کا تو کوئی اختیار بھی نہیں رہ جائے گا. پھر اس کے بعد اب وصیت کے احکامات ہیں، کیونکہ اس پورے حصے میں ہم پھر چھوٹی چیزیں پڑھتے جائیں گے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تم پر فرض کیا کہ اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اس کو بدل دیا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ اور قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. دیکھیے یہ ہے القرآن و حیاتی، زندگی کے مسائل تو اللہ نے بتائے، وصیت جو ڈیتھ بیڈ پہ کی جاتی ہے وہ بھی بتا دیے. وصیت حقیقت میں ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہے اس وقت وہ کیا کہے گا. پہلی بات دیکھیں خیر کہا ادھر مال کو. دوسری بات اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ متقی کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے تبھی تو وصیت کرے گا. ورثے کا تصور کس کے ساتھ ہے؟ پیسے کے ساتھ ہے. آگے آپ پورے وصیت کے قوانین پڑھیں گے تو کیا پتہ چلا کہ رزق حلال اگر کسی کے پاس ہے وہ اس پہ زکات بھی دیتا ہے, حق بھی پورے کرتا ہے, تو اس کا مال اس کو نقصان نہیں دیتا. یہ بھی ایک رانگ تبلیغ ہے ہماری کہ پیسے والوں کو ہم گناہگار سمجھتے ہیں, جہنمی سمجھتے ہیں, اور غریبوں کو ہم کہتے ہیں یہ سیدھے جنت میں جائیں گے. تو آپ دیکھیں ابو بکر کتنے امیر تھے, عبد الرحمن بن عوف کتنے امیر تھے, حضرت عثمان کتنے امیر تھے. تو پیسہ کمانا بھی عبادت ہے. اصل چیز مال نہیں ہے, اس کی محبت ہے اور اس کا طریقہ. آپ جس چیز کو جس طریقے سے استعمال کریں گے نا, وہی چیز آپ کے سامنے آ جائے گی, اور آپ اس سے محسوس کر کے دیکھیے گا تو آپ کو اس میں بہت ساری خیر دکھے گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے احکامات انشاءاللہ سورۃ نساء میں بھی کسی حد تک آئیں گے. اب آگے بات آ رہی ہے روزوں کی. خوش ہیں؟ کتنے لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے؟ چلیے آئیے پڑھتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں رمضان کا ذکر بس اسی جگہ پہ ہے, تو جو لوگ آج کا حصہ نہیں سنیں گے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا ذکر ہی قرآن پاک میں نہیں ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یعنی ایمان کی نسبت سے پکارا. دیکھیے یہ کتنا پیارا انداز ہے کسی کو پکارنے کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہو عربوں, او اجمیوں, او پاکستانیوں, او سیالکوٹیوں, او جیلم والو, او سکھر والو, او کھاریا والو. چھوٹی سی ایک جگہ پہ اللہ باندھ دیتا ہے نا. ایمان ایک یونیورسل نسبت ہے. اس میں عرب بھی آگے, اجم بھی آگے, اس میں صومالی بھی آگے, اس میں دوسرے تیسرے بھی آگے. کون آگے؟ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نسبت سے جوڑا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ایسی کوئی آیت نازل ہوتی تو ہمارے صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے او ساتھیوں غور سے سنو. میں بھی آپ کو کہہ دوں صحابہ کی سنت میں, غور سے سنیے, بہت اوپر سے آپ کے لیے پکارا ہے یہ. او ایمان والو, تمہارے رب نے تم کو پکارا ہے, اس لیے غور سے سنو. اور ہر یا ایھا الذین آمنوا پہ کا کرے جی اللہ, جیسے کوئی پکارے آپ کا نام تو آپ خود ہی بول پڑتے ہیں نا, تو اتنا ڈوب کر سنیں. اس وقت آپ بالکل باقی چیزوں سے بے نیاز ہو کر سوچیں کہ آپ کا رب آپ کو پکارا ہے. جیسے فون پہ بات کر رہے ہیں اور ساتھ ذرا سی ڈسٹریکشن ہو تو ہم کہتے ہیں چپ کرو, تھوڑی دور سے کال آئی ہے. اب تو وہ اسکائپ اور واٹس ایپ میں قدر ہی نہیں چھوڑی نا باہر کی کالوں کی. ایک وقت یاد ہے آپ کو 3 منٹ کی کال ہوتی تھی, اور وہ آدھا بلانے میں اور آدھا کھپنے میں گزر جاتی تھی, آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. پھر لوگ کہتے تھے نہیں 3 منٹ کی نہیں, 6 منٹ کی کال کروانا. کس کس کو یاد ہے وہ وقت؟ جی, لانگ ڈسٹینس کال. تو یہ تو بڑی لانگ 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 ڈسٹینس کال ہے. اللہ سے دعا کرے کہ میرے آپ کے کان اس پہ لگ جائیں. یہ قرآن پورے کا پورا لانگ ڈسٹینس کال ہے. کہاں سے آئے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اور خود کو خوش قسمت قرار دیں, چٹکی کاٹیں کہ میرے مالک میں خوش ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا اتنی دور سے. کیا بڑی بات تھی کہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا کی صف میں میرا آپ کا نام نہ آتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کرو, تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے. تسلی بھی دی جا رہی ہے, خبر بھی دی جا رہی ہے کہ رونا نہیں روزوں کا نام سن کر, پہلوں پر بھی تھے. کئی بچے کہتے ہیں ہائی ہم کرسچن ہوتے نا تم روزے تو نہ رکھتے, ہائی ہم جیو ہوتے تو روزے نہ رکھتے. تو لکھ لیجئے سب سے پہلے روزے جس نبی کی قوم پہ فرض کیے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی. 2 روزے ان پہ فرض تھے. عیسائیوں کے روزے تو آپ کو ہوتا ہے مسلمانوں سے بہت لمبے ہیں, لیکن اب چونکہ وہ رکھتے نہیں ہیں تو ہمیں لگتا روزے ہے ہی نہیں. کرسچنز پہ, جیوز پہ, سب کے اوپر روزے رکھے ہوئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے کیا بتاتے ہیں کہ تم روزے رکھو. کیوں رکھو؟ تاکہ تم میں, اس سے توقع کی جاتی کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو. اور ڈرتے کیوں ہو؟ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں, زیادہ نہیں ہے. سارا سال ہم کہتے ہیں چاند چاہے 30 کو دے 31 کو دے, رمضان کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ 29 کا کر دے. ایام معدودات. اس میں 2 باتیں ہیں, ایک تو تسلی ہے, گنتے کے دن ہیں گزر جائیں گے. اور آپ دیکھیے ادھر سے یکم, ایک روزہ, پھر دوسرا, پھر 10, پھر پہلا عشرہ گیا, پھر 15 ہوئے, دوسرا عشرہ گیا, تاک راتیں شروع. ایسے وقت سے گڑ جاتے ہیں. اب تو ہمیں مشکل لگ رہے ہیں سوچ کے, جب رکھیں گے تو کیا دل کرتا ہے. میں اکثر ہر رمضان میں اللہ تعالیٰ کو کہتی ہوں کہ تیرے نبی کی حدیث ہے کہ اگر روزے کا اجر پتہ چل جائے تو لوگ خواہش کریں کہ سارا سال روزہ رہے. یہ صحیح حدیث ہے. تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں ابھی بھی یہ خواہش کرتی ہوں, مجھے اجر نہیں بھی پتا, لیکن واقعی. لیکن عام دنوں میں روزے رکھنے مشکل لگتا ہے. آپ دیکھیے جس نے روزہ رکھا تو اس کو آسان لگتا ہے, اور دوسروں کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزے گنتی کے ہیں, اور اس میں اشارہ بھی ہے کہ چھٹے ہوئے روزے پورے کرو. یہاں میں اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ آپ سب کو گائیڈ لائن دوں. پچھلے سال کے اگر آپ کے کوئی بھی روزے چھٹے کسی وجہ سے, بیماری یا کوئی تکلیف تھی, اب ان دنوں میں رکھ لیجئے, کیونکہ جب ایک سال گزر جائے اور آپ نہیں رکھیں گے تو پھر اگلے سال روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور ساتھ اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. تو رکھ لیجئے ویسے بھی, اب الحمدللہ رکھنے تو ہیں ہی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم رمضان کے چھٹے ہوئے روزے اگلے سال شعبان تک جا کے پورے کرتے تھے. تو بہرحال یہ ایک حکم ہے پچھلی زندگی کے, جو بھی آپ کے چھٹے ہوئے روزے ہیں اس کی قضا رکھنی پڑتی ہے. لیکن دیکھیں ہمیں کن چیزوں میں ڈال دیا شیطان نے. قضا عمری کے نام پہ نمازیں تو پڑھواتا ہے پچھلی, روزے نہیں رکھواتا. حالانکہ ہم پیریڈس میں روزے چھوڑتے ہیں تو روزوں کی قضا رکھتے ہیں, نماز کی نہیں رکھتے, کیونکہ وہ ایک دن کی پانچ نمازیں ہیں. اب ایک عورت اتنے دن کے بعد فارغ ہوئی تو پہلے تو اس دن کی پانچ پڑھے, پھر پچھلی بھی تیس نمازیں پڑھے, تو وہ کہے گی میں پڑھتی نہیں ہوں. اللہ نے ایسا نہیں کر دی, اللہ کی طرف سے رحمت ہے. تو چھٹے ہوئے روزے رکھیے, اپنے گنے. اگر پچھلی زندگی میں احساس نہیں تھا تو ایک ایک کر کے رکھیے, پیر جمعرات کا رکھ لیں, اسی طرح سردیوں میں رکھ لیں, اور ناروے جا کے دسمبر کے سارے مہینے کے روزے رکھ لیں. میرا حال ہے لنچ کے بعد, وہ بریک فاسٹ کے بعد ابھی بھوک بھی نہیں لگی ہوتی تو مغرب کا وقت ہو جاتا ہے. تو بہرحال جہاں اللہ کا حکم ہے اس کو تو ماننا پڑے گا. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ من مات وعلیہ صیام, کوئی مر جائے اور اس کے ذمہ فرض روزے ہوں تو پھر اس کا ولی یعنی اس کا وارث اس کے روزے رکھے گا. تو اپنے مرحومین کے بھی روزے رکھیے, انشاءاللہ ان کو بھی اجر ملے گا, آپ کو بھی ملے گا. اصل مقصد کیا تقوی, اس پہ تو میں آپ کو ایک لنک کہیں دے سکتی ہوں کہ زادو تقوی. اس پچھلے پورے مہینے میں الحمدللہ پورا وقت تقوی پہ بات ہوئی ہے. تقوی کیا ہے اصل میں, کہ مجھے آپ کو اللہ سے شرم آنے لگے گنا کرتے ہوئے. تو یہ روزے ایک مقصد کے ساتھ ہوتے ہیں. گیارہ مہینے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں سے سوشلائز کرو, ملو گھلو کھاؤ, لیکن رمضان اللہ تعالیٰ سے گیٹ کنیکٹڈ. اللہ کے نبی رمضان میں چار چیزیں بہت کم کر دیتے تھے, کثیر الاختلاط, گھومنا پھرنا, لوگوں سے ملنا, پھر کثرت سے کھانا, سونا, اور نیند بھی کم, باتیں بھی کم, ملنا بھی کم. آپ سب پہلا روزہ آ جائے تو اس سے پہلے مل ملا لیں, اور بس ادھر ہی مل لیا کریں سب سے, یا مسجد میں تراویح پہ مل لیں. یہ گھروں کی افطاریاں, آپ کے گھر میں, میرے گھر, آپ ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, پھر خاندان کی تراویح, پھر ایک دیور کے گھر, اب جیٹھ کے گھر, اب ساس کے گھر, اب نند کے گھر, اور ماشاءاللہ جن کے پورے کنبے ہیں اللہ ان کے سلامت رکھے, تیس روزے پورے ہو جاتے, افطاریاں نہیں پوری ہوتی. پھر کہتے اچھا چلو عید کی دعوت میں بلا لیں گے, اس سال نہ کریں. ایک عورت پس جاتی ہے جب 60 لوگوں کا کھانا بناتی ہے, اور اس روزے کے افطاری کے اندر اس کی اپنی نمازیں بھی جاتی ہیں اور آدھے لوگ بے روز ہوتے ہیں. ثواب کے لیے رکھنا ہے, آپ مسجد میں دے دیجئے, افطاری کرا دیجئے, اور پہلے سے کھجوریں. عقل مند لوگ ہونا, میرے خیال میں سب سے عقل مند وہ ہے جس کو ثواب چاہیے, وہ تو پہلے کھجوریں لے گا. اور امریکہ میں یہ اتنا عام ہے کہ لوگ رمضان سے پہلے کھجوروں کے ڈبے گفٹ میں ایک دوسرے کے گھر دے دیتے ہیں. کیوں؟ کہ میری کھجور سے آپ نے روزہ کھولنا ہے, کیونکہ آپ کو اجر ملے گا, رائٹ؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں, ہم تو پکوڑے سے کھولتے ہیں, سموسے سے کھولتے ہیں. تو بہرحال جو آپ کا دل چاہے, لیکن یہ کہ ٹائم نہیں ویسٹ کرنا. اس رمضان میں جو ہے وقت پہ بہت گہری نظر رکھیے گا. آپ یقین کریں جس دن سے دائرہ قرآن شروع ہوا, میں آپ کو اپنے لفظ گن کے بتا سکتی ہوں یہاں سے جا کر آنے تک. جملے میری کسی سے, میرا حال ہے فون پہ, اسکائپ پہ, واٹس ایپ پہ, چٹ چیٹ, میرا نہیں خیال کسی سے بھی ہوئی ہے, مجھے یاد بھی نہیں ہے. یہاں سے گھر جاتی ہوں, گھر سے ہی کراتی ہوں, دل نہیں کرتا بولنے کو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دورہ قرآن ہمیں واقعی پہلے سے تیار کر دیتا ہے رمضان کے لیے. تو بہرحال حقوق بھی پورے کریں, لیکن باقی چیزوں کو بھی سامنے رکھیں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ آپ کے میرے وقت میں برکت عطا کریں. پھر اس کے بعد فرمایا, اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے, اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا, اور جو اپنی خوشی سے کوئی زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے حق میں بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ, یہ ہے وہ حکم کے لفظ جس پہ روزے فرض ہوئے تھے. اور یہ کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا, جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. بس اب جو شخص اس مہینے کو پائے, ہم نے پانا انشاءاللہ, اور دعا کرنی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا حق ادا کروائے. کیا ہے اس کو لازم؟ اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے, اور جو کہ مریض ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اب آپ دیکھیں یہاں احکامات ہیں نا, کب کون رکھے. ہو سکتا ہے کچھ ساتھی نئے ہیں تو ان کے ذہنوں میں کوئسچنز آ رہے ہوں, تو میں اس پہ دعوت دوں گی آپ کو, بلکہ ایڈمن سے بھی درخواست کروں گی کہ کتاب و سوم کا لنک آپ کو ای میل میں بھیجوا دیا جائے. جن ساتھیوں نے ابھی تک کسی بھی گروپ میں یا کسی کلاس میں روزوں کے مسائل بک نہیں پڑھی, آپ اب سے لے کے رمضان کے چند دن میں اس کو آرام سے سن سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں, عورتوں کے روزے, سحری کھانے کی فضیلت اور باقی چیزیں, تو وہ حدیثیں اور اس کا صرف ترجمہ. تو اگر آپ لوگ سننا چاہیں, ادھر والے لوگ بھی چاہتے ہیں اس لسٹ میں شامل ہونا, تو آپ آن لائن پہ رجسٹریشن فارم فل کر دیں, انشاءاللہ آپ کو بھی اس لسٹ میں لوگ شامل کریں گے. لیکن یہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ اب کھڑے کھڑے آپ سے واضح کیے جائیں, لیکن مجھے یہ سب کچھ بیان کرتے ہوئے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ نے ہر ایک کی رعایت رکھی ہے. تبھی تو فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے اور سختی کرنا نہیں چاہتا. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو, اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار کرو. یہ جو لفظ ہے نا ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم, یہ عید کی تکبیرات کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان میں روزے رکھو اور اس کے بعد تکبیرات پڑھو. حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے ہر رخ کو کور کرتے ہیں. عید کی خوشیاں کیوں نہ ہو, اس کا بھی آغاز دیکھے نماز سے ہوتا ہے, اللہ کی بڑائی سے ہوتا ہے. آپ عید پارٹی کب کھائیں, آپ اچھے کپڑے بنائیں, آپ چوڑیاں پہنیں, آپ مہندی پہنے کریں, لیکن آپ عید کی نماز بھی پڑھیے. عید کے دن تکبیرات کا کرنا شیطان کو برا لگتا ہے. اس طریقے سے ہمارے گھروں میں ایک اسلامی کلچر نظر آتا ہے. ہر گھر سے اسلام کی آوازیں اگر آئیں تو دوسرے بھی پوچھیں گے ان کو کیا ہوا, اور شکر کس بات کا کہ اس نے ایک اور رمضان گزار دیا, اس نے ایک اور نیکی کا موقع دیا. آپ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی کتنی ویلیو ہے کہ بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں. اب جب روزے کی بات آئی تو ساتھ ہی دعا کی بات آ گئی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, ارے نبی میرے بندے اگر آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. اللہ کا نام ہے القریب, محسوس کریں صرف اس کو. اور جب آپ میں اس کا قرآن پڑھیں تو پھر تو اور بھی قربت محسوس ہوگی نا. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی قربت دے رہا ہے آپ کو. لوگوں کے ذہنوں میں تصور کیا کہ خدا بہت دور ہے. مشرکانہ مذاہب میں خدا اور بندے کے بیچ میں کئی واسطے اور وسیلے ہوتے ہیں جو اللہ تک بات پہنچاتے ہیں. یہ جو بت کے سامنے بیٹھتے ہیں لوگ, وہ کیا سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ یہ بت دیتا ہے؟ نہیں. کسی ہندو سے پوچھ لیجئے, اگر آپ کی دوستوں میں کوئی ہیں بڑے پیار سے پوچھئے ان کو, کوئی بری بات نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ جب آپ کسی مورتی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا کیا گمان ہوتا ہے. تو وہ آپ کو بالکل یہ کہیں گے کہ مورتی کچھ نہیں دیتی, یہ اللہ سے لے کر دیتی ہے. تو ہمارا رب کیا کہتا ہے, انی قریب. قریب والے کو چھوڑ کر دور والے کو پکارنا, یہ تو بات نہیں ہے عقل کی. اللہ کو قریب سمجھیں گے انشاءاللہ شرک کا خاتمہ ہوگا. اجیب دعوت الدع, اور پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے اور اس کو سنتا بھی ہوں. بس ان کو چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں, یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں. دیکھیے روزے کے ساتھ دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جن دعاؤں کا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا نا, اس میں روزے دار کی دعا بھی ہے. تو روزہ رکھ کے ویسے ایک اسپرچولیٹی آتی ہے, روحانی طور پہ ایک انسان اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ محسوس کرتا ہے. تو جب میں اور آپ اللہ کو پکاریں گے, اللہ سے تعلق رکھیں گے, تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد پھر اس کی بات بھی ماننے کو دل کرے گا. کوئی اچھی سی دعا کریں اس وقت اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ قریب ہے. یاد رکھیے وجود کے اعتبار سے آسمان پہ ہے, لیکن اپنے علم, اپنی سماعت اور اپنی بصارت کے ساتھ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے میں کیا سوچ رہی ہوں, آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کتنی مشکلوں میں سے نکل کر گھر سے آئے. آپ کو مجھے نہیں پتا اس وقت گھر میں کیا ہے, اللہ کو پتا ہے. اس کے سپرد کر کے سب بچوں بڑوں کو پیچھے ہو جائیں کہ میرے رب میں نے تیرے سپرد کر دیا. اور یہ تعلق باللہ ہی آپ کی دولت ہے, اس کی بنیاد پہ آپ مشکلات کو صحیح کرا لیں. رکی بھی کشتیاں چلنے لگیں گی, ڈوبتے ہوئے سفینے تیرنے لگیں گے, اگر آپ انی قریب کو سمجھ گئے اور آپ اپنے رب کو پکار کے دیکھیے. اللہ کو پکارنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے. تو کوئی اچھی سی دل کی دعا کریے, میں آپ کو چند سیکنڈ دیتی ہوں. پھر اس کے بعد شوہر بیوی کا ایک خوبصورت تعلق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 187, احل لکم لیلۃ الصیام رفثوا الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں عورتوں کو اپنی سوری تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. پچھلی اقوام میں یہ منع تھا. پہلے دور میں روزہ رات کا بھی ہوتا تھا, صرف مغرب سے عشاء کے بیچ میں تھوڑی دیر کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ سہولت دی گئی کہ روزہ کھولنے کے بعد سے اگلے دن صبح تک آپ کے لیے بہت ساری پابندیاں کھانے کی پینے کی کسی بھی تعلق کی اس کو کھلا کر دیا گیا. اور بیوی اور شوہر کے تعلق کو کتنا خوبصورت کمنٹ دیا. آج تک آپ نے جتنے خوبصورت کارڈ پڑھے ہیں شوہر بیوی کی محبت کے, ہیل مارک اور ہیل مارک کیا ہیں, جن کے چھپے ہوئے کارڈ یا اخباروں میں آنے والے چٹکلے, اس سب سے خوبصورت رومانٹک جملہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے. اس پہ ذرا شوہر بیوی کے تعلق کو دیکھیں. دیکھیں ہم نے پیچھے پڑھا کہ جو ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو ساتھ ہی پھر ان کی بیوی پیدا کر دی. پہلا رشتہ جو اس زمین پر قائم کیا گیا وہ ماں بیٹے کا نہیں تھا, بھائی بہن کا نہیں تھا, وہ شوہر بیوی کا تھا. یہاں سے آپ اس رشتے کا تقدس دیکھیے. اور یہاں تو کہہ دیا کہ عورت اور مرد اپنے ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں. کیسے؟ آپ دیکھیے کہ لباس بندے کے جسم کے ساتھ رہتا ہے نا. اس میں اشارہ ہے کہ شادی کے بعد شوہر بیوی کو ساتھ رہنا چاہیے. یہ انتہائی ان نیچرل ہے کہ بیوی کہیں شوہر کہیں. پھر بعد میں آپ دیکھیے کہ حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں. بعض دفعہ باہر رہنے والے لوگوں کے ساتھ یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے, بیٹیاں کہیں تو بیٹے کہیں, بیٹے کہیں تو بیٹیاں کہیں. بعض دفعہ مرد کمانے کے لیے جاتے ہیں, 6-6 سال دبئی رہ کر آ جاتے ہیں. یہ ان نیچرل طریقہ ہے. حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں گشت کے دوران رات کو ایک عورت کے کچھ رضی اشعار پڑھ لیے. بعد میں پتہ چلا کہ اس کا شوہر جہاد پہ گیا ہوا ہے اور وہ اس کو فیل کر رہی ہے, اس کی کمی محسوس کر رہی ہے. اگلے دن اپنی بیٹی کے پاس آئے, حفصہ کے پاس, کہنے لگے تم ہو میری بیٹی لیکن اللہ شریعت میں نہیں شرماتا. یہ بتاؤ کہ ایک عورت اپنے مرد کو کتنے دن دور رہ سکتی ہے اس سے؟ کہنے لگی 4 مہینے, کیونکہ عورت کے مزاج میں اتنی قربت نہیں ہوتی. لیکن 4 ماہ کے بعد اس کو بھی فزیکلی نیڈ نہیں فیل ہوتی ہے. اگلے دن حضرت عمر نے یہ پکار لگا دیا, اعلان بنا کر دیا کہ شادی شدہ مجاہد 4 ماہ سے زیادہ سرحد پہ نہیں رہے گا, اس سے پہلے وہ واپس آئے گا اور اس کی جگہ دوسرا جائے گا. کیونکہ ان کو ساتھ رکھنا چاہیے. اور مس انڈرسٹینڈنگز بہت بڑھتی ہیں. یاد رکھیے آج مادہ پرستی اتنی عام ہو گئی, ڈسٹریکشنز ہیں. تو شادی ہو نا, اور اگر ہو گئی تو پھر دونوں کو ساتھ رہنا چاہیے. ادھر رہنا ہے, ادھر رہنا ہے تو ادھر, ادھر رہنا تو ادھر. پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ لباس خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے. تو شوہر بیوی ساتھ چلتے پھرتے اچھے لگتے ہیں, ایک دوسرے کا حسن ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے لباس آپ کے عیب چھپاتا ہے نا. آپ کے جسم پہ میرے جسم پہ کئی عیب ہو سکتے ہیں. کبھی آپ سوچیں, اس بات پہ غور کریں, جو لوگ انشاءاللہ آگے سورۃ الاعراف میں بات ہوگی تو وہاں میں اس کو ڈیٹیل سے واضح کروں گی. لیکن ہم اپنے جسم کو دیکھیں, ان کپڑوں کے ساتھ ہم کتنے حسین لگتے ہیں, لیکن جسم کو اگر کھلے حالت میں دیکھیں تو گوشت کا ایک پہاڑ لگتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ لباس جو ہوتا ہے یہ انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے. آپ گرمیوں میں گرم کپڑے پہنتے ہیں, گرمیوں میں نرم کپڑے پہنتے ہیں, سردیوں میں گرم پہنتے ہیں. اسی طرح شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ گرمی سردی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہہ دیا کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ اور ڈائیورس ایٹ ادر سائٹ, اور پہلی نظر میں شادی اور دوسرے میں طلاق اور تیسرے میں الگ ہو گئے. آج اسلام نے اتنا خوبصورت اس کو میسج دیا کہ شادی کے بعد ایک عورت مرد ایک دوسرے کے ساتھ کتنا جسمانی سکون حاصل کرتے ہیں. پھر اسپرچل نیڈ ہے, دوستی ہے, فرینڈ شپ ہے. رات کو اکیلے میں ڈر لگے گا, گھر میں شوہروں کبھی برباد بھی نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو رکھا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ لباس جتنا پرانا ہوتا ہے نا, اب آپ بڑی خوش ہوں گی. مجھے پتا یہ بات خاص طور پہ ہماری آنٹیوں نے آج آ کے انکل جیز کو تو سنانی ہے, تو آج انکل جیز بھی خوش ہو جائیں گے. آپ دیکھیے کہ نیا لباس چبھتا ہے, اچھا لگتا ہے, خوبصورت لگتا ہے, لیکن خود کمفرٹیبل نہیں بندہ ہوتا. اور بہت کیئرفل بھی ہوتا ہے کہ ہائے کپڑے خراب نہ ہو جائیں, یہ نہ ہو. لیکن جو کپڑے پہنتے جائیں, پہنتے رہے, کافی پہننے, وہ نرم ہوتے ہیں. تو بیوی جتنی پرانی ہوتی ہے نا اتنی کمفرٹیبل ہوتی ہے, وہ اتنی ریلیکسنٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ مرد کا مزاج سمجھتی کہ انہوں نے نہا کے تولیہ رکھنا ہی بیڈ پہ ہے, اب میں کیا کروں. مان جائیے شروع کی بیوی, نئی بیوی بڑی چبھتی ہے, اس کے تو لاڈ دیکھنے پڑتے ہیں, بیگم حضور, اس کا دوپٹہ لے لے کے پیچھے پھرنا, پرس اٹھانا. پرانی بیوی کو کون پوچھتا ہے؟ ہاں, وہ کہتے ہیں ایک بیوی کہتی کہ وہ شروع میں تو آپ میری بڑی تعریف کرتے تھے کھانا پکانے پہ, اب کیا ہوا؟ بات سمجھ گئے. آگے لطیفہ آتا ہے کسی کو؟ پر پاکستانی جوک ہے, میں نہ ہی سناؤں تو اچھا. لیکن آپ دیکھیے کہ فرق ہوتا ہے. شروع کے دنوں میں بعد میں، یہ رشتہ جتنا پرانا ہے اتنا خوبصورت ہے. لوگ کہتے ہیں نئی نئی شادی، میں کہتی ہوں نئی نئی شادی کچھ نہیں ہوتی، ہوش ہی نہیں ہوتی، مت ہی ماری ہوتی ہے بندے کی، پرانی شادی زیادہ مزے کی ہوتی ہے جس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. آپ کو پہلے سے بتاتا ہے ان کو کیا چاہیے، ان کی کیا ضرورت ہے، اور ہم مزاج ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارا لباس ہے. اور آپ دیکھیں بیوی کیسا مرد چاہتی ہے، یہ اس کا ٹیسٹ ہے. آپ اور میں جو کپڑے پہنتے ہیں یہ ہماری پرسنالٹی دکھاتی ہے، کچھ لوگوں کو کیسے کپڑے اچھے لگتے ہیں، کچھ کو کیسے اچھے لگتے ہیں. اسی طرح رشتے کے انتخاب میں ایک لڑکی کا مزاج کھلتا، کیسا لڑکا وہ چوز کر رہی ہے، اور اسی طرح لڑکے کے ساتھ بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو یہ بہت اہم ہے، اس کی مزید ڈیٹیلز ابھی نہیں دی جا سکتی، حالانکہ مجھے پتا کہ آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے اس موضوع پہ، لیکن ہم نے آگے بھی جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس سے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے صبح کی سفیدی کی دھاری نمایاں نظر آنے لگے. دیکھیے یہ ہے ہمارا دین، شوہر بیوی کے تعلق کو عبادت کہہ دیا، اجر رکھ دیا، ایک دوسرے کے لیے ریلیکسیشن ہے، خوشی کا ذریعہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ضرورت ایک دوسرے کے ساتھ لگا دی کہ مزاج کے فرق کے باوجود بھی لوگ ساتھ رہنے کو تیار ہوتے ہیں. تو اللہ کا دین واقعی بہت خوبصورت ہے اگر میں اور آپ اس کی قدر کر سکیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز تھی، اور وہ کیا ہے کہ جس کا ذکر رمضان کے ساتھ آئے گا، وہ کیا ہے کہ جب روزہ رکھا آپ نے تو صبح سے کب تک رکھنا ہے، اس کا حکم اگلی آیت میں، ثم اتم الصیام الی اللیل، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا مزاج کیسا ہے، عبادات معاملات ساتھ ساتھ، ساتھ روزے کی باتیں، ساتھ شوہر بیوی کے تعلق کی باتیں، کہیں اعتکاف کی باتیں، کہیں دوسری باتیں. اور اب روزے کی بات کی، اور روزے کے بارے میں یاد رکھیے کہ کائنات کی ہر چیز روزہ رکھتی ہے، یہ درخت بھی تو روزہ رکھتے ہیں، کب خزاں میں، آٹم میں ان کے پتے کہاں جاتے ہیں، جانور ہائبرنیٹ کر جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب پانی نہیں ہوتا صحراؤں میں تو جانور جا کر ریت میں چھپ جاتے ہیں. تو کائنات کی ہر چیز کا روزہ ہے. ایک اصل روزہ جس کے لیے یہ روزہ آپ کو مجھے سکھاتا ہے وہ کیا ہے، اس کا ذکر ہے، لکھ لیجئے رشوت. قرآن کیا کہتا ہے رشوت کے بارے میں، مال ناحق کے بارے میں، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ روا طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے لے کر جاؤ، اور نہ حاکموں کو سوری تھوڑا سا اس کو دوبارہ پڑھیں گے، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ روا طریقے سے کھاؤ، نہ حاکموں کے آگے، ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصدن ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. یہاں ایک بات نوٹ کیجئے گا، رمضان کے روزوں کے فوراً بعد مال ناحق سے روکا گیا. یہ ہے روزے کی حکمت، کیا آپ روزہ رکھ کے حلال سے بچے تاکہ 11 مہینے حرام سے بچنے کی توفیق حاصل ہو. تو روزہ رکھنے کے بعد اگر انسان یہ سبق نہ سیکھے تو پھر کیا کہنے. اور یہ رشوت کے لیے ڈائریکٹ آیت ہے کہ جب کسی کو مال پیش کر کے اس سے فائدہ حاصل کیا جائے. حدیث میں تارواشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں. آپ کہتے ہیں ہمارے ملکوں میں تو ہوتا ہی نہیں رشوت کے بغیر کوئی کام، تو دینا چھوڑ دینا، ایک سال کوئی کام نہیں ہوگا تو رشوت والوں کو سمجھ آ جائے گی ہمیں رشوت تو ملنی نہیں، تو کام ہونے لگے گا. ذرا سی بات ہوئی آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ اگلا تو پھر اپنے آپ کو دوسری طرف سے رکھے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے پاک کرے. اس کے بعد چاند کے متعلق کچھ باتیں. یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اس کو انشاءاللہ ہم بریک کے بعد پڑھتے ہیں. آپ لوگ 15 منٹ کی بریک لے کر واپس آئیے، روزے کے ذکر کے ساتھ یہ خوش رہوں کہ ابھی رمضان نہیں آیا تو آپ بریک کھا لے سکتے ہیں. 2-3 دن کی بات رہ گئی ہے، پھر تو انشاءاللہ آپ نے سننا ہے. کوئکلی آ جائیے گا، جو سسٹرز بعد میں آتے ہیں نا اس میں اصل میں آوازیں بھی آتی ہیں اور ڈسٹریکشن بھی ہوتی ہے، تو ایک دو آ کے بیٹھ جائیں اور باقی نہ آئے تو میرا حال ہے کہ وہ ایک ہی حساب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بس ایک چکر لگائیے اور واپس آ جائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر استاذہ جی، ماشاء اللہ بہت ہی زبردست. جی صرف آپ کی صرف 2 منٹ لوں گی، زیادہ نہیں لیں گے، صرف مجھے بتائیں کہ کیسی لگی آج کے. ماشاء اللہ بہت ہی زبردست تھا میرے حال میں. اور ابھی تو دل نہیں کر رہا تھا اسٹاپ کرنے کیونکہ پھر ایک سیکوینس میں جا رہا تھا سب کچھ. یہ سوچیں کہ ابھی ہم ایک ایک پارا دورہ قرآن میں لے رہے ہیں نا, اور جو لوگ اس کو ریگولر بیس پہ لے رہے ہیں تو ان کا کیا کیا مطلب ریئیکشن ہے. ماشاءاللہ جن لوگوں نے یہ پڑھ لیا ہوا ہے دوبارہ سننا کتنا اچھا لگ رہا ہے. روزہ کے احکامات, پھر آیت بر ہے, ربی میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں اور بھی ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ. مجھے ایک سینٹینس میں لکھیں کہ کیا سیکھا ابھی تک جو کچھ آپ نے کیا اس میں, مجھے بتائیں گے کہ کیا آپ کو کیا سمجھ آئے. اس کا مزہ کچھ اور ہی ہے ایسے لائیو لینے کا. بالکل جی, واقعی ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور فیلنگز بہت اچھا لگ رہا, سب ریفریش ہو رہا ہے. دوبارہ سننا الحمدللہ, الحمدللہ صحیح اور بہت کچھ کلیئر ہو گیا الحمدللہ. جیسے ابھی استاذہ جی نے بولا ہے, جن لوگوں نے کتاب الصوم نہیں کی تو وہ خود سے تو نہیں کر سکتے, اگر ان کو ہم ویا ای میل بھی سینڈ کر دیں گے تو کر لی. آپ جو لوگوں نے کر لی ہے, جن کو پاس یہ آلریڈی نوٹس ہیں بھی ہیں, تو وہ اپنے اوپر یہ امانت کریں گے, وہ دوسروں کو یہ سکھائیں. یہ جو روزے کے مسائل ہیں, اگر آپ کتنے سارا ڈیٹیل کے ساتھ جن لوگوں نے نوٹس کیے ہیں وہ لوگ ضرور دوسروں کو بھی ان چیزوں کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ایسے کرتے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ استاذہ جی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں, بعد میں بھی کریں گے. ابھی آپ ایسے کریں, اپنی بریک لے لیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافي الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الواقع
غافلون. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق.
أنت الحق.
ووعدك الحق.
ووعدك الحق.
وقولك الحق.
وقولك الحق.
ولقاؤك حق.
ولقاؤك حق.
والجنة حق.
والجنة حق.
والنار حق.
والنار حق.
والساعة حق.
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا.
وعليك توكلنا.
وإليك أنبنا.
وإليك أنبنا.
وبك خاصمنا.
وبك خاصمنا.
وإليك حاكمنا.
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
وهديتنا وعلمتنا.
وهديتنا وعلمتنا.
وأنقذتنا وفرجت عنا.
وأنقذتنا وفرجت عنا.
جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے. جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے. جو تیرگی جہل میں مثال آفتاب ہے. قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے. بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے. سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے. بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے. بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے. کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے. کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. کلام رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا. شعار دی کو چھوڑنا. خدا کا حکم توڑنا. کلام رب دو جہاں سے سے اپنے منہ کو موڑنا، شعار دین کا چھوڑنا، خدا کا حکم توڑنا، شعار دین کو چھوڑنا، خدا کا حکم توڑنا، بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہے کس میں تاب اس کتاب سے کتاب لا سکے، ہے کس میں دم کے ایک آیت سے جو بنا سکے، ہے کس میں تاب اس کتاب سے کتاب لا سکے، ہے کس میں دم کے ایک آیت سے جو بنا سکے، ہے کس میں دم کے ایک آیت سے جو بنا سکے، فصاحت عرب بھی اس کے آگے لا جواب ہے، فصاحت عرب بھی اس کے آگے لا جواب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، کہیں پہ سورہ قلم کی نکہتیں ہیں جلوہ گئے، کہیں پہ طور و نور ہے، کہیں پہ شمس اور قمر، کہیں پہ سورہ قلم کی نکہتیں ہیں جلوہ گئے، کہیں پہ طور و نور ہے، کہیں پہ شمس اور قمر، کہیں پہ طور و نور ہے، کہیں پہ شمس اور قمر، یہ رشک آفتاب ہے، یہ رشک ماہتاب ہے، یہ رشک آفتاب ہے، یہ رشک ماہتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جیسے بادبان نوح ہو، کوئی مریض قلب ہو، کوئی مریض روح ہو، یہ وہ کتاب ہے کہ جیسے بادبان نوح ہو، کوئی مریض قلب ہو، کوئی مریض روح ہو، کوئی مریض قلب ہو، کوئی مریض روح ہو، علاج شافی ہر مرض کا اس میں دستیاب ہے، علاج شافی ہر مرض کا اس میں دستیاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، نہیں ہے یہ کتاب اصل قسم اٹھانے کے لیے، نہیں ہے یہ کتاب طاق میں سجانے کے لیے، نہیں ہے یہ کتاب اصل قسم اٹھانے کے لیے، نہیں ہے یہ کتاب طاق میں سجانے کے لیے، نہیں ہے یہ کتاب طاق میں سجانے کے لیے، نا قدر یہ کلام پاک اک سیاہ باب ہے نا قدر یہ کلام پاک اک سیاہ باب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبیک حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك.
وعليكم السلام. سب اونچی آواز سے جواب دیں. آپ دیکھیں کہ ہم سب کے لیے یہ حجت ہے, ہمارے جو ساتھی باہر سے بھی سن رہے ہیں ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی, کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے اما جی کو. میرا خیال ہے یہ 75 یا 76 کی ہیں, کیونکہ شروع سے یہ کہتی ہے میں 70 سال کی بڈھی ہیں, تو اب یہ 70 کی تو کوئی نہیں رہی, اب زیادہ ہو گئی ہے نا جی. تو آپ دیکھیے کہ حجت ہمارے لیے ہے نا, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت ہے. یہ روز اسکول میں آتی ہیں اور اسی طرح یونیفارم پہن کے بیٹھتی ہیں اور ہر کورس میں ہی ہوتی ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ان کو اور لمبی عمر دے اور ہمیں بھی ایسی زندگیاں دے کہ جس میں ہم اس کا بہترین فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ. چلیے کنٹینیو کریں, بریک کے اثر سے نکل آئیں. الحمدللہ, چلیے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 189, یہاں سے آپ چاند اور حج کے بارے میں بات ہے. یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج, لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں, کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں, نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو, نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے, لہٰذا تم اپنے گھروں کے دروازوں سے ہی آیا کرو, البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو. عرب لوگوں کا ایک رواج تھا, ابھی ہمیں سننے میں تو بہت عجیب لگے گا لیکن بعض دفعہ ہر سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ ایسی رسم و رواج ہوتی ہیں جو دوسروں کو عجیب لگتی ہے لیکن ان کو خود نہیں لگتا, وہ رسم کیا تھی کہ جب حج عمرے کی نیت سے گھر سے ایک دفعہ نکل آتے تھے تو ہو سکتا ہے کوئی چیز بھول جائیں, کئی دفعہ انسان جاتا ہے بھولتا آتا ہے, تو اگر کوئی چیز لینے کے لیے واپس جانا پڑتا تو گھر کے دروازے سے نہیں گزرتے تھے. کیا سوچتے تھے کہ ہمارے سر کے اوپر سے سایہ گزر جائے گا. یعنی آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حج کے دوران یا احرام کے دوران کپڑا ٹچ نہیں کرنا چاہیے یا کچھ اس طرح کی باتیں, یا کہتے تھے گئے تو ہم حج کی نیت سے تھے, دیکھو بغیر کیے آگے, حالانکہ ابھی تو گھر سے بھی نہیں نکلے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت اصول مجھے آپ کو دیا کہ کاموں کو ٹھیک طرح کرو. دیکھیے اسلام بندے کو بیوقوف نہیں بناتا. بعض لوگ اسلام کے نام پر بہت عجیب و غریب حرکتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو ان آیتوں کا سبق کیا تھا کہ ہمیں دین کے نام پہ مذاق نہیں بننا. ہم کبھی بھی دین کے کسی حکم پہ عمل کریں بڑی خوشی سے کریں, بڑے اطمینان سے کریں, اور اس کے بعد ہم عزت بھی قائم رکھیں, پریسٹیجیس بھی رہیں. اس کے بعد اب اگلی جو آیات ہیں یہ تھوڑی سی جہاد کے متعلق ہے, اس کو تھوڑا سا ہم پڑھیں گے. آیت 190, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کر لیں, اس ایک جملے میں آپ کو اسلام میں جہاد کی بات سمجھ آ جائے گی کہ تم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. یاد رکھیے کہ جتنی بڑی حقیقت جنگ ہے نا, اتنی ہی بڑی حقیقت جہاد بھی ہے. دنیا کا کوئی ملک یہ نہیں کہتا کہ جو تم پہ حملہ کرنے آئے تم ان کو پھول پیش کرو, اور جو تمہیں زخم لگائیں تو تم ان پہ ڈیٹول لگاؤ اور ان کو تم پھاہے لگاؤ. گھر میں کاکڑو جا جاتا ہے تو لوگ اس کو مارنے نکلتے ہیں, گھر میں کوئی مکھی مچھر آ جائے تو اس کو مارنے لگتے ہیں. تو جب ایک شخص تمہیں مارنے آ جائے تو کیا تم یہ آگے سے کہو گے کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں اور تم ہم پہ یہ بات نہ کرو. یہ پورے شعور کے ساتھ آج ہمیں پتہ چلنا چاہیے. آج بہت سارے لوگ جہاد کا انکار کرتے ہیں اور بات کیا جی جہاد تو نفس کا ہے اور یہ تو اسلام تو ٹیررزم ہے اور یہ ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ کہے نہیں, جو تم سے لڑتا ہے تم اس سے لڑو مگر زیادتی نہ کرو. دیکھیے دشمنوں سے زیادتی نہیں کرنی تو پھر دوستوں اور اپنے پیاروں اور خاندان برادریوں کے ساتھ کس طرح سے ہوگی. تو لہٰذا یہ فطری بات ہے, بچے کو بھی کوئی مارے گا نا تو بچہ اپنا دفاع کرے گا. تو جب تمہیں کوئی مارنے آ گیا تو تم اس کے ساتھ پھر ویسا معاملہ کرو. ہاں مگر زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. ایک جنگ وہ ہوتی ہے جس میں کوئی آیا اور اس کو مارا, اور ایک جنگ وہ ہے کہ گھر بیٹھے نختے شہریوں پر بم گرتے ہیں, بچوں کو مارا جاتا ہے, ماؤں کی گودوں سے اٹھایا جاتا ہے. کون سی چیز ہے؟ اسلام کہتا ہے دو ٹوک جہاد ہو, چند دن میں بات ختم. یہ سال ہا سال تک انسانوں کو مارا نہیں جا سکتا. تو اسلام کا نظریہ جہاد اگر آپ نے سننا ہو تو ان آیات کی ڈیٹیل تفسیر پڑھیے, سنیے. الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا, اسپیشلی ویسٹ میں جو ایک شوشہ چل گیا کہ شاید اسلام پھیلا ہی جہاد کے ساتھ اور جنگوں اور لڑائیوں کے ساتھ ہے. ایسی بات نہیں ہے, اس کو جب آپ پورے طریقے سے سنتے ہیں تو آپ کو بہت نیچرل یہ لگتا ہے. اگر آپ بھی امن چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی وہی کچھ کرنا پڑے گا جو آپ دوسروں سے توقع رکھتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بات فرما دی, فَإِن انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے, اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. اس لیے کہ قتل اگر سے برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے, اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو, مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی بے تکلف ان کو مارو. کیسے کافروں کی یہی سزا ہے, پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ جنگ کے میدان میں بھی کسی پہ زیادتی نہیں کروا رہا, اس لیے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور دین اللہ کے لیے ہو. اس آیت کو ہائی لائٹ کریں, اسلام میں جہاد کے جو دو بڑے مقاصد ہیں وہ اس ایک آیت میں آ گئے ہیں. پہلی چیز فتنہ نہ ہو. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ پرسیکویشن کو. جب کوئی قوم اپنے ہی دین پر عمل نہ کر سکے, جب کسی ملک کے لوگوں کو اللہ کے دین پہ عمل سے روکا جائے یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اور دوسری بات دین غالب ہو. پوری دنیا اللہ کی ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو دنیا میں جینے کا جو حق دیا ہوا ہے یہ اس کی عطا ہے. تو اب اس دنیا میں رہ کر اگر آپ اس کی مرضی کے خلاف کام کریں تو کیا آپ اس کو برداشت کریں گے؟ آپ دیکھیں کسی ملک میں آپ رہتے ہیں آپ وہاں کے لاس کو مانتے ہیں؟ میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں کے لاس کو بے کرنا چاہیے, یہاں کے قوانین ضابطے جو اسلام سے نہیں ٹکراتے, جو ٹکراتے ہیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ بدل دیے جائیں, اور جو ہیں اس کو مان لیجئے. سیٹ بیلٹ باندھے بغیر تو آپ نہیں گاڑی میں بیٹھتے, سپیڈ پہ آپ کی نظر ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ دنیا اللہ کی ہے. ادھر جتنے نان مسلم حالات پیش کیے جاتے ہیں وہ اصل میں ایک قسم کا ایسے ہی ہے کہ کسی دوسرے کے ملک میں جا کر آپ اپنے لاس پیش کرتے ہیں. تو بہت سکون اور اطمینان سے اگر اس موضوع کو سمجھا جائے تو سراسر اس کے اندر انصاف ہے. ہاں یہ کہا فینین تہو, پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی اور پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. الشہر الحرام بشہر الحرام, ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. بس جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اس پر دست درازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کرے, زندگی کے ہر میدان میں ایکسٹریمزم سے بچے, حدوں پہ جانے سے بچے. کناروں پہ جائیں گے کسی چیز کے اندر گرنے کا ڈر ہوگا. جب آپ اور میں دین کے نام پر بھی اللہ کے دین کی حدوں کو توڑ کے پیچھے جاتے ہیں تب دین مشکل ہوتا ہے. ادروائز دین کے اندر رہتے ہوئے آپ دین کو جتنا مرضی انجوائے کریں. اب جب جہاد کی بات ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ جہاد میں مال کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے فرمائے وانفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ بہت خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ میں یہاں ایک سبق دیتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم تو امیر ہو اور تمہارا اسلام غریب ہو. یاد رکھیے جب مسلمان اپنے دین پر خرچ نہیں کرتے اور اپنی ذاتی خواہشات پر ایک لمبا چوڑا خرچ کرتے ہیں تب یہ کیفیت آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک سوچ دیتے ہیں کہ اگر تم اپنے اسلام پر خرچ نہیں کرو گے تو بتاؤ دوسرے کریں گے. آج جب نان مسلمز کو ہم اسلام نہیں پہنچاتے, میں ایک جملہ اکثر بولتی ہوں آج آپ کے لیے بھی بول دیتی ہوں, کہ جو قوم علم پہ خرچ نہیں کرتی پھر اس کو ہتھیاروں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے, جو قوم قلم نہیں خریدتی اس کو پھر ہتھیار خریدنے پڑتے ہیں. اگر میرا آپ کا مال اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لگ جائے, ہم دعویٰ میٹیریل بنا کر ہم اسلام کی نشر و اشاعت کریں, اتنا خوبصورت دین جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو دیا اگر ہم اس کو غیروں سے شیئر کریں تو یقین کریں ہمارے دشمن بھی نہیں رہیں گے اور کفر پہ بھی نہیں رہیں گے. ہم نے چونکہ دین چھپایا تھا ان کا, اس پارے کا تھیم یاد رکھیے وَقَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تو جب نان مسلمز کو میں نے دینا تھا, ہمارے پاس کسی کی چیز ہے, مثلا دیکھیں یہ سیل فون میرے پاس آپ میں سے کسی کا اور میں آپ کو نہیں دے رہی, تو پھر آپ مجھ سے غصے میں لے لیں گے, چھینیں گے, چھپٹیں گے, جس ممکن طریقے سے آپ لے سکے لے لیں گے. اسلام کی دولت میرے آپ کے پاس غیر مسلموں کی ہے, ہم ان تک نہیں پہنچا رہے, دعویٰ نہیں کر رہے, ان تک اسلام نہیں پیش کر رہے اور ہمارے اپنے عمل میں وہ دکھتا نہیں, تو وہ پھر غصے میں گرج میں اور اس کے بدلے میں آ کے ہمیں مارتے ہیں. اگر ہم نے ان کو دین دیا ہوتا تو کیا ہوتا, ایک وقت تھا خلیفہ تھا ایک وقت کا, ناموں کی ضرورت نہیں لیکن صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ مسلمان خلیفہ جب بگڑے یعنی جب زوال شروع ہوا تو ایک خلیفہ جو تھے قید ہو گئے, دشمن ان کے اوپر چڑھ گئے. تو جب بہت زیادہ بھوک لگی نا تو بادشاہ نے اس خلیفہ کو کھانا بھیجا, جب اس نے دسترخوان کو اوپر سے اتارا تو اس کے اندر سونے چاندی کے ڈلے تھے, ہیرے موتی تھے, کھانا نہیں تھا. تو وہ جو بگڑا ہوا خلیفہ تھا اس نے کہا کہ میں اس کو کیسے کھا سکتا ہوں, مجھے تو کھانا چاہیے. تو اس نان مسلم بادشاہ نے کہا تھا کاش یہ بات تمہیں اس وقت سمجھ آتی جب تمہارے ہاتھ میں حکومت تھی, اگر تمہیں اس وقت یہ بات سمجھ آتی تو آج ہم تمہارے سر پہ غالب نہ آتے. تو یاد رکھیے جب مسلمان حب دنیا میں پڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمنوں کو غالب کرتے ہیں. اور یہ احادیث میں بات ملتی ہے کہ جب مسلمان اسلام کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ غیروں کو ان پہ مسلط کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو, اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کر دو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے. فمن کان منکم مریضاً او بہ اسم من راسہ, مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ یا قربانی دے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ اپنی قدرت کے مطابق قربانی دے, اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے رکھے. اب دیکھیں یہ سارے مسائل ہیں. آپ میں سے جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کسی کو بھی حج عمرے پہ لے جائے, اگر آپ اس رمضان کے بھی اینڈ پہ عمرے پہ جانے والے ہیں, تو اس کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت کتاب اقبال کیلانی صاحب کی حج اور عمرے کے مسائل عموماً ملتی ہے, میرا خیال اسکول میں بھی ہوگی. آپ اس بک کو تھوڑا سا پڑھنا شروع کر دیں, آڈیو صورت میں آپ سننا بھی سک چاہتے ہیں سنیں. اسی طرح اگر آپ میں سے کچھ لوگ اس سال اللہ کے حکم سے حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو رمضان کے فوراً بعد وہ بک خریدیے اور اس ایک مہینے کے اندر آپ اس کو پڑھیے تاکہ وہاں جا کر آپ کو مسئلے بھی نہیں نہیں آئیں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ایک ہینڈ بک کے طور پہ آپ کے ساتھ بھی رہے گی. کیونکہ یہ باتیں صرف سننے سے سمجھ نہیں آتی, جب سامنے موجود کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس میں الحمدللہ بہت سارے مسائل آپ کو مل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ اپنی قدرت کے مطابق قربانی دے, اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور ساتھ گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی سے بچو, اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا. روزے کی بات آئی تو تقویٰ, حج کی بات آئی تو تقویٰ. یہ ہے اسلام کا خوبصورت مزاج, ہر موقع پہ تقویٰ کی بات کرتا ہے. تقویٰ کے بغیر اگر تم نے حج بھی کر لیا تو کیا ہوا. آپ دیکھیے کہ میرے آپ کے لیے حج ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. جن لوگوں نے حج نہیں کیا ان کو حج کی فکر ہونی چاہیے. حدیث میں آتا ہے جس نے حج نہ کیا, ارادہ بھی نہیں, دل میں خیال نہیں آیا اور موت آ گئی, تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی. کیونکہ یہودا نصارا کے دین میں حج نہیں تھا, تو پہلی فرصت میں اپنا حج کیجئے. آج جوان ہوتی ہمیں اپنے بچیوں اور بچوں کی شادی کی فکر تو لگتی ہے, ان کے حج کی کیوں نہیں لگتی؟ حالانکہ شادی نہ کی تو کوئی فرض نہیں ہے, حالات پیدا ہوں گے کی جائے گی, میں یہ نہیں کہہ رہی نہیں کرنی. لیکن اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور آپ کے بچے بھی استطاعت والے ہیں, حج نہ کیا موت آ گئی. ہمارے تو بچے 24-25 سال کے ہوتے ہیں, حج ہی نہیں ہوتا. پہلی فرصت میں اپنے بچوں کو حج کرائیں, اور میں اکثر ساتھیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں شادیوں سے پہلے اپنے بچوں اور بچیوں کو حج کروا دیں. بلکہ جب موقع ملے, آپ کو باہر جانا ہے, فیریے پہ جا رہے ہیں, چھٹیوں میں لے کے جا رہے ہیں, آپ ادھر ادھر پیسہ ضائع کریں گے, بچوں کو عمرے پہ لے جائیں. وہاں جا کر, کیونکہ جو بچے ویسٹ میں پلتے ہیں نا, وہ اتنا اس کلچر کو دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں آتا. ابایا مشکل لگتا ہے, کون پہنے کبھی دیکھا نہیں, سکارف بہت مشکل ہے. جب وہاں اتنے لوگوں کو مسلم کپڑوں میں دیکھتے ہیں, ایک روب بھی تاری ہوتا ہے, تو وہاں جا کر دل واقعی بدلتے ہیں. اور یقین کریں کہ حج جو ہے نا, یہ علم کا بھی بہت سفر ہے, اور حج کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک مجاہدانہ زندگی بھی سکھاتے ہیں. بگڑے ہوئے بچے وہاں سے سیدھے ہو کے آ سکتے ہیں. بعض دفعہ گرم سر کھانا پڑتا ہے, کبھی اوپر نیچے, کبھی رات زمین پہ سوئے, کبھی کچھ ہوئے, تو اجتماعیت اور زندگی کو تھوڑے سے مینس کے ساتھ, تھوڑی سی ضروریات کے ساتھ سکھانے پورا کرنا, یہ حج کا بہت بڑا سبق ہے. آپ دیکھیں کہ اگر حج کے موقع پہ ہماری اصلاح ہو جائے نا, تو بعد میں آنے والی ساری سوشل گیدرنگز ہماری جو وہ اچھی ہونے لگیں گی. لیکن حج کرنے کے اب یہاں آداب بتائے جا رہے ہیں. الحج اشکر المعلومات, حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. بائی دی وے, آپ کو معلوم ہے, یہ تو ہمیں پتا کہ ذل حج کا مہینہ ہوتا ہے. چلیں یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے, ڈھونڈ کے آئیے گا یہ جمع کیا, کتنے مہینے حج کے ہیں, کہ ایک ہے یہ کتنے, یہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے. جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے, اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں سے کوئی شہوانی فعل, کوئی بدعملی, کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو, اور جو نئے کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ. کچھ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ کچھ نہیں لے کے جاتے, کہتے ہیں جی اللہ کے مہمان ہے, خود ہی کھلائے گا. تو وہاں جا کے پھر اللہ سے ہی مانگو, پھر جا کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ لے جاؤ, اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے. تقویٰ لے جاؤ. دیکھیے کہیں لوگ باہر جاتے ہیں نا, تو عموماً ایک یونیورسل قسم کی کرنسی جس کو ڈالر کہتے ہیں نا, وہ ساتھ رکھ لیتے ہیں. جہاں جس ملک میں گئے ڈالرز کو اس ملک میں چینج کروا لیا. ایون پاکستان کے حاجی بھی جب جاتے ہیں تو وہ ڈالرز لے کے جاتے ہیں, روپیز لے کے نہیں جاتے. آپ نے سنی ہوگی یہ بات. جس طرح ڈالر ہر ملک کی کرنسی میں بدل جاتا ہے نا, اس طرح تقوی ساتھ لے جائیں. وقت پڑنے پہ صبر, شکر, برداشت میں ڈھلنے لگے گا. وہاں اتنا رش ہوتا ہے, انتظار کرنا پڑا ہے, یہ وہ. اگر تقوی ساتھ نہیں ہوگا تو اب لڑ بھڑ کے آئیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہہ دی, جھگڑے بھی نہ کرو. اور بعض لوگ کہتے ہیں جتنا وہاں جا کے لڑنے کو دل کرتا, کبھی نہیں کرتا. کسی نے کہا کہ شوہر بیوی ساتھ گئے, کبھی زندگی میں نہیں لڑے, وہاں ان کی بھی لڑائی ہو گئی. ایئرپورٹ پہ جب سوٹ کیس کھولا, یہ دو دو ریال کی چیزیں کیا جمع کی ہوئی ہیں تم نے, یہ پوتے کی, یہ پوتی کی. وہ کہتا ہے پوتے پوتی کی, اب ادھر میں سامان کیسے بھروں. تو یاد رکھیے کہ یہ زندگی کا حسن ہے کہ جب آپ مشکل حالات میں آئیں تو اس وقت آپ تقویٰ کے ساتھ, صبر کے ساتھ اس سے تعلق رکھیں. پس اے ہوش مندوں, میری نافرمانی سے پرہیز کرو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں. بعض لوگوں نے کہا حج پہ جاتے ہیں ساتھ کوئی چیز لے جائیں, وہاں بیچ کے کھائیں. کیونکہ عربوں کا تو بزنس بھی ہوتا تھا, وہ نکل کے دور دور سے آتے تھے مکہ میں, ساتھ حج کرتے, ساتھ اپنی چیزیں بیچتے. کا کوئی حرج نہیں, شرط ایک ہے کہ نیت حج کی ہو. اور یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ کے صرف چیزیں بیچ رہے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہوگا. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تم کو دی. اس کو ہائی لائٹ کریں، کما ہداکم، خود ساختہ طریقے ایجاد نہ کرو دین کے ذکر کے. یعنی عبادت وہ ہے جو اللہ نے سکھا دی. بعض لوگ اپنی مرضی کے طور طریقے کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں حج ہمیں کتنا زیادہ بندگی سکھاتا ہے. لوگ حجر اسود سے شروع کرتے ہیں نا ایک طواف، اگر آپ کبھی گئے حجر اسود سے شروع کر کے آتے ہوئے رکن یمانی پہ ختم ہوتا ہے. کوئی وہاں الٹا شروع کر دے، کوئی چلنے دے گا اس کو؟ کوئی اپنے آپ کو کہے نہیں پہلے صحیح کر لیتا ہوں پھر طواف کروں گا؟ جب وہاں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں مانتے ہو تو گھر آتے ہی تمہیں کیا ہو جاتا؟ پھر تم کیوں کہتے ہو کہ یہاں نہیں ہو سکتا وہاں نہیں ہو سکتا؟ تو حج انسان کی تربیت کا مہینہ ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا اس کو کرنا پڑے گا. فرمایا ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ پھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے سب لوگ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹاؤ. یہ مینا کی طرف اشارہ ہے. دو دن بھی رہ سکتے ہیں، زیادہ بھی رہ سکتے ہیں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اصل میں عربوں کے ہاں جو حج تھا نا وہ ایک میلہ بن چکا تھا معذرت کے ساتھ. جیسے آج بھی ہمارے ہاں بہت ساری عبادات بس فن رہ چکی ہیں، ہم اس کو شوق کے طور پہ کرتے ہیں، تو روح ختم ہو چکی تھی. تو انہی ساری بدعات جو حج کے متعلق تھی ان کا تذکرہ ان آیات میں آ رہا ہے کہ تم صحیح حج کرو، یہ تم نے کھیل بنا لیا حج کا. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے ابا اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. یعنی ذکر اللہ کا کرنا ہے، اپنے بڑوں کا نہیں، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں سے بھی بہت فرق ہے. اب یہ بہت پیاری آیتیں ہیں، دو شخصیات کا تقابل ہے. میں نے آپ نے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ میں ان میں سے کس کے اندر فٹ ہوتی ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ زندگی کے اندر انسان کا رویہ بتاتا ہے کہ وہ کس لائن میں کھڑا ہوا ہے. پہلی شخصیت بڑی خوبصورت ہے، بلکہ پہلا جو شخص ہے وہ دنیا دار ہے. اس آیت کے اندر فرمایا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے، وہ کون ہے جو کہتا ہے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. دیکھیں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ حسنہ دے، بس دے دے، یعنی گئے وہاں بھی تو دنیا ہی مانگی. بعض لوگ ہیں حج پہ جانے والوں کو لمبی لسٹ دیتے ہیں، اور اس میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے. بچوں کی رشتے بھی ہوتے ہیں، گھر بھی ہوتا ہے، جائیدادوں کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن رب نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے مانگو، دنیا مانگو، تقوی بھی تو مانگو، شکر بھی تو مانگو، ایمان مانگو، میں دوسروں کو معاف کر سکوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق دے دے. تو حج پہ جا کر بھی بعض لوگ صرف دنیا ہی کھاتے ہیں، وہاں بازاروں کے چکر ہی لگاتے رہتے ہیں، وہاں جیولر سے نئی چوڑیاں لے کے آتے ہیں. بعض کا تو یہ بھی خیال ہے کہ مکہ سے سونا نہ لے کے آئیں تو حج ہی نہیں قبول ہوتا، مکہ کا تو سونا ہی بڑا خالص ہے. بعض لوگ حج پہ شاید جاتے بھی یہی سوچ لے کر ہیں کہ پرانی چوڑیوں کو اب نیا کروانا ہے تو وہیں چلتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ دنیا لیجیے، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کو نہیں بھولنا. یہ دوسرا کردار وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور کوئی ہے جو کہتا ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان میں کر دے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں جو چیز حلال طریقے سے ملے اور اللہ کی رضا کے مطابق ملے، اور جس کو پا کر بندہ اللہ سے دور نہ ہو، یہ حسنہ. اور آخرت کا حسنہ جنت اور اللہ کے چہرے کا دیدار. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں یہ دونوں چیزیں عطا کر دے. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس آ جائے تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. اور انسانوں میں کوئی تو ایسا بھی ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، وجسد اللہ علی ما فی قلبی، اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتیوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو پسند نہیں کرتا. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف انسانوں میں کوئی اور بھی ہے. پہلے اس کو سمجھیے گا. یہ دیکھیں اللہ دل حسام کی بات ہے, منافق کی علامتیں ہیں, لڑائی میں جھگڑا پھٹ پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں ایک لیڈر ٹائپ شخص ہے, پھر جب اقتدار مانگتا ہے تو بہت خوبصورت وعدے کرتا ہے, بہت ساری باتیں کہتا ہے, لیکن جب اقتدار مل جاتا ہے تو وہ انسانیت کے لیے نقصان کا ذریعہ بنتا ہے. اب ایک اور کردار ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. یا ایھا ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اور ان میں سے ایک اور ایسا بھی ہے, دوسری طرف انسانوں میں بھی کوئی ایسا ہے, دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے. اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. یہ کون ہے؟ اپنا نام لکھیں, میں نے یہ بننا. آپ کہیں گے یہ صہیب رومی کی بات ہے, ہوں گے وہ مانتے ہیں, آپ میں نہیں بن سکتے. آپ دیکھیں کہ ایک کمزور انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دیتے ہیں کہ تم میرے راستے میں آ جاؤ, خود کو اللہ کے راستے میں کھپا دو تاکہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے. میری آپ کی زندگی کی کیا ویلیو ہے؟ آپ اور میں سوچیں کہ میں اور آپ اپنے آپ کو کس چیز میں کنورٹ کر رہے ہیں. آپ پتہ ہم ہر دن ڈیزالو ہو رہے ہیں, ہماری انرجی ختم ہو رہی ہے, ہماری زندگی کم ہو رہی ہے, ہمارے بالوں میں سفید بال آ رہے ہیں, ہماری طاقت کم ہو رہی ہے. کس میں لگ رہی ہے؟ میرے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ گھر بن گیا تو میں کامیاب, میری بہت خوبصورت جگہ, بہت اچھے گھر میں شادی ہو گئی تو میں کامیاب. آج ہمارے عموماً کامیابیوں کا معیار تو یہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے نہ کرو, تم اللہ کے بن کے دیکھو. اور جب تم اللہ کے راستے میں کھپو گے, اور یاد رکھیے جب ایک بندہ اللہ کے راستے میں کھپتا ہے تو لوگ اس کو بیوقوف کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کر دو, جو لگ گیا جو کھپ گیا اللہ کے دین میں لگ گیا, اللہ اس کو برداشت کرتا ہے, اللہ اس کو عزت بھی دے دیتا ہے. ایسے شخص کو اگر لوگ پاگل کے, دیوانہ کے, مجنوں کے, کہنے دیجئے. آپ اللہ کے جب بنتے ہیں آپ کو دنیا کی سب سے پیاری ہستی اللہ کی ذات لگتی ہے. تو زندگی تو گزرنی ہے. ایک شخص کو آپ 100 کا نوٹ دے دیں, ہو سکتا ہے وہ 100 کی ٹافیاں خرید کے آ جائے. دوسرے کو 100 دیں گے تو ہو سکتا ہے 4 دن کا کھانا خرید لائے. ہر ایک کی اپنی انتخاب ہے نا. تو میری آپ کی زندگی تو گزر رہی ہے. پچھلے سال ہم جہاں تھے آج موت سے 1 سال قریب ہو گئے اس کے قریب. تو اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب کی باتوں سے بے نیاز ہوں اور ایک اللہ کی طرف آنے لگے. اس لیے اب دعوت بڑی خوبصورت ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ایک ایک بات آنے لگتی ہے, جس کے بعد انسان اپنے دامن میں تو ضرور جھانکتا ہے. ہائی لائٹ کیجیے گا یہ اس بارے کی وہ آیت ہے جس پہ آپ اور میں غور کریں گے تو بہت سارے موتی ملیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, ایمان لانے والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں, اگر ان کو پا لینے کے بعد بھی تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. یہ کیا نا بتا گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو مجھے کہتے ہیں کہ تم 100% مسلم ہو جاؤ, 100% دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ, 100% لائلٹی ہو جائے, 24/7 کے مسلم بن جاؤ. ہر جگہ مسلم دیکھو, ہر ماحول میں, ہر موسم میں, ایسٹ میں ہو کہ ویسٹ میں ہو, تم دین کے حصے بخرے نہ کرو. قرآن کے احکامات اگر تم مکہ میں جا کے مانتے ہو تو امریکہ میں جا کے بھی ماننے پڑیں گے. یہ دین حج ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایک انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانے گا. بعض دفعہ دیکھیں کہ ہم خوشیوں میں اس کو ناراض کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے خوشیوں میں اس کو مانو. بہت پریشر آئے گا آپ کے اوپر جب آپ پورے کے پورے دین میں داخل ہوں گے. آپ کے اپنے پیارے, آپ کے رشتہ دار آپ کو کہیں گے فنڈو ایکسٹریمسٹ, لو ان سے ہماری خوشی نہیں برداشت ہو رہی, اب یہ خوشی میں تمبو لگا کے بیٹھ جائیں, یہ اب مکس گیدرنگ کے بغیر شادی کیسے ہوگی, لو بیٹے کی شادی ہے, یہ پہلا بیٹا, یہ آخری بیٹا. اس طرح کی باتیں کر کر کے لوگ آپ کو اللہ کی طرف لائیں گے, اللہ سے دور کریں گے. حالانکہ یاد رکھیے پورے داخل ہونے میں عزت ہے. آپ اور میں دیکھیے اس وقت جہاں آپ میں سے جو لوگ بالکل میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا اور واقعی پورے فوکسڈ ہیں ان کو سب سے زیادہ مزہ آئے گا. اور کوئی بالکل وہ باہر ڈور کے قریب کھڑا ہو جائے کہ چلیں دیکھتے ہیں آواز تو آ رہی ہے نہیں, اس کو کتنی دیر لگے گی وہاں کھڑے ہوئے؟ 5-10 منٹ کے بعد وہ کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے اٹس فائن گھر چلتے ہیں. آپ میں سے جو یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا صرف ان کا دل نہیں لگتا, جو کتاب پہ نظریں رکھتے, نوٹس لیتے, اس میں سے عمل کی باتیں نوٹ کرتے, ان کو نیند بھی نہیں آتی. کسی بھی چیز کے سینٹر میں آپ جا کے دیکھیں نا آپ کو سکون ملے گا. کشتی پہ کبھی بیٹھے ہو نا تو جو اس کنارے پہ بیٹھتا ہے یا اس کنارے پہ بیٹھتا ہے اس کو ڈر بہت لگتا ہے, ذرا سی کشتی ہلے گی گرے گا, جو میڈل والا ہے وہ پرسکون ہے. اور دین دور سے دیکھے تو مشکل لگتا ہے, کنارے خشک ہوتے ہیں. مثلا دیکھیے پیزا کھاتے ہیں نا آپ لوگ, کناروں سے پیزا خشک ہے, میڈل سے کھائیں گے تو میٹھا ہوگا, مزے کا ہوگا, جوسی ہوگا, اس میں آپ کو زیادہ سٹف دکھے گا. جو لوگ دین کے کنارے پہ رہتے ہیں ان کا خیال کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم بیچ میں آگے نا زندگی سخت ہو جائے گی, حالانکہ زندگی مزے کی ہوتی ہے. کناروں پہ رہ کر دین لینے والے بے سکون ہوتے ہیں. اصل زندگی, خوبصورت زندگی اس انسان کی ہے جو پورے کا پورا دین میں ہے. آپ آدھی میڈیکل لائن کریں اور آدھا چھوڑ دیں, آپ کو مزہ آئے گا؟ ادھورے کاموں میں تو مزہ نہیں آتا نا. لیکن جو کہتے ہیں یہ ایکسٹریمزم ہے, پورے دین میں کوئی آ جائے تو اس کو لوگ کہتے ہیں یہ بہت ایکسٹریمسٹ ہو گیا. اور آپ دنیا کا کوئی کام پورا کرے کہتے پرفیکشنسٹ, میرا یہ بچہ بہت پرفیکشنسٹ ہے, کام کو بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے. اور جو دنیا دین کی بات ہے کہتے لبرل رہو, تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر. تو اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حکم کو ماننے کی توفیق دے. آپ دیکھیں کہ ہم اپنی عقل پہ رکھ کے جب دین کو لیں گے نا تو ہم بہت ڈریں گے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور ساتھ دیکھے تو گارڈ مین ہے, پوچھو بھی یہ کیا کہنا, یہ میرے ساتھ رہے گا ڈرائنگ روم میں, میرے پیچھے کھڑا رہے گا کیوں, شاید آپ مجھے اندر جا کے ماری نہ دیں, آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کہیں گے آپ ہم چور ہیں, ہم ماریں گے تمہیں. بالکل جس طرح ہمیں کوئی گارڈ ساتھ لے آئے تو وہ اچھا نہیں لگتا نا, اسی طرح سے جب ہم اللہ کے کسی حکم کو عقل کی روشنی میں سمجھتے ہیں نا تو کیوں, اچھا کر لیا تو فائدہ کیا ہوگا, اچھا حجاب کیا تو رشتہ نہیں ہوگا, اچھا نقاب کیا تو جاب نہیں ملے گی, بیٹے نے داڑھی رکھ لی تو اس کی شادی نہیں ہوگی, اور اگر سود چھوڑ دیا تو کام نہیں چلے گا, یہ اتنی عقل مندیاں اچھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا کہ بہت اچھا ہے کہ دل کے پاس رہے پاس بانے عقل, پر کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. یہ عقل کے چوکی دار کو پیچھے کر کے وہی حضرت ابراہیم کی طرح اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین, تو ایسی تمام چیزیں اپنی زندگی سے بغیر سوچے نکالیں گے تو نکل جائیں گی. اور سوچنے میں لوگوں کو میں نے دیکھا دس دس سال لگ جاتے ہیں, لیکن وہ چیز کیوں نہیں نکلتی, عقل ڈراتی ہے, ہائے نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام آگ کے کنارے کھڑے ہو کے اگر سوچنے لگ جاتے اور عقل سے مشورہ کر لیتے کہ سنائیے کیا بنا, تو پھر آگ میں کبھی نہ کودتے. آگ میں کودے کلنا یا نارکونی مردم و سلامن, تو بہت جرت مند لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں, بزدل لوگ دین پہ عمل نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا کہ جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں رکھنا مشکل ہوگا دین پہ عمل کرنے کی نسبت, لیکن بہادر لوگ یہ کر جائیں گے. صرف شروع میں مشکل لگے گا, بعد میں بہت آسان ہوگا. آج آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے تم بہترین امت ہو, لیکن آج وہ دیکھیے ذلت اور مسکنت پہ, آج تم دنیا کے نقشے پہ کھیل اور تماشا بن گئے. اللہ تعالیٰ اسی بات کا آگے ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی قوم بینات آنے کے بعد کیا کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. فائن زلل تم ممبادی ماں جات کم البینات فالم ہوں ان اللہ عزیز الحکیم, جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی اگر ان کو پانے کے بعد بھی تم نے غلطی کھائی تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. ان ساری نصیحت اور ہدایتوں کے بعد بھی اگر لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چھتر لگائے ہوئے فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خدا موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے. آپ کہتے ہیں اس میں کیا ڈانٹا, قیامت کا انتظار کر رہے ہو, تمہیں اللہ کی باتیں سن کے سمجھ نہیں آ رہی, تو جب خود اللہ قیامت کے دن اتر آئے گا تو پھر اس کو دیکھ کر ڈرو گے, تو کوئی بات نہیں. وہ اللہ ترجو الامور, اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملے پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج اس دنیا میں سمجھ دے. پولیس مین کو دیکھ کر تو سبھی سیٹ بیلٹ پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں, اطاعت تو وہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے خود اپنی خوشی سے کرنی ہے. پھر بنی اسرائیل کی طرف ایک کمنٹ, جو اصل میں آج کے دور میں ہم مسلمانوں کا کمنٹ ہے, کیا سل بنی اسرائیل کما تینا ہم منا یا تم بینا, بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دکھائیں, اور پھر یہ بھی انہیں سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو بدقسمتی سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے. کیا آج میں اور آپ اس آیت کی منہ بولتی تصویر نہیں ہے؟ آج تو ہم مسلمان جن کو اللہ نے اتنا چنا تھا, آج ہم دنیا میں کتنے ذلیل اور رسوا ہوئے دکھتے ہیں. لوگ آپ کو مجھے دیکھ کر مذاق کرتے ہیں. اسی لیے اگلی آیتوں میں اب ایمان کا ایک بہت زبردست ٹیسٹ ہے, اس کی بات آ رہی ہے. زین للذین کفر الحیات الدنیا, جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی, ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رز تو اللہ کو اختیار ہے, جسے چاہے بے حساب دیتا ہے. یہاں لفظ یسخرون پہ بات کرتے ہیں, یا یاد رکھیے دین پہ عمل کروانا، دین پہ عمل کرنا اور اپنا مذاق اڑوانا یہ لازم ملزوم ہے. آپ سر پہ دوپٹہ لیں گے لوگ آپ کو ماسی کہیں گے، آپ حجاب کر لیں گے لوگ آپ کو آنٹی کہیں گے، آپ نقاب کر لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے، داڑھی رکھیں لوگ کہیں گے یہ ملا بن گئے، شلوار ٹخنوں سونچی کر دے مذاق. جہاں بھی ایک انسان کا دین کے نام پہ مذاق اٹھے تو کہہ لیجئے یہ سنت ہے. لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو مذاق کیے تھے نا. دیکھیے پیسے کا صدقہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، عزت کا صدقہ دینا بہت مشکل ہے. آپ کا الٹرا موڈ بال لچکتے اور کندھے پہ ہاتھ رکھے اور میں ویسٹرنائز ماحول میں باہر نکلتی تھی، یہ اسلام نے مجھے کیا بنا دیا؟ تھوڑا سا صبر کر لیں. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر آپ سائنس کیمسٹری پڑھتے ہیں ایسے ٹیسٹ چیک کیے جاتے ہیں، وہ ایسڈ ہوتے ہیں نا اس میں کاغذ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا ایسڈ ہے. اگر آپ اور میں دین کے نام پہ بے عزتی برداشت کر سکتے ہیں جس کو لوگ بے عزتی کہتے ہیں تو مبارک ہو کہ آپ پاس ہو گئے. آپ کا ریزلٹ 100% سچا ہے. میں کہوں یہ میں کالا برقع پہن کے باہر جاؤں، یہ میں ادھر جاؤں، میں ایئرپورٹ پہ جا رہی ہوں، یہ مذاق اڑائیں گے میرا؟ اڑانے دیجئے، وہ میرا اڑا رہے ہیں، میں اندر سے خوش ہوں کہ میرے رب نے مجھے ایک سوچ دے دی. تو کبھی بھی، اور اسے ایک بات بہت اہم ہے نوٹ کیجئے گا، کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ حقیقت میں جرات مند ہوتے ہیں. کمزور لوگ، تھوڑے حوصلے کے لوگ جو نا وہ بات نہیں کر، وہ کبھی دین پہ عمل نہیں کر سکتے. کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے بے عزت ہوں گے، تھوڑی عمر بڑی لگے گی. حالانکہ میں کہتی ہوں جتنا ایک انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے ڈھانکتا ہے اتنا خوبصورت لگتا ہے. سچ بتائیے، ڈھکی چیز خوبصورت ہوتی ہے کہ کھلی خوبصورت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے راستے میں بک کے تو دیکھو، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا. ہم اللہ کے لیے کوئی رسک نہیں لیتے، ہم سوچتے ہیں کہ اٹس فائن، کچھ نہیں ہوتا، بس میں لوگوں میں ایکسپٹیبل ہو جاؤں. تو اگر سارے آپ کو پسند آ رہے ہیں تو سوچئے کہ کہیں آپ نے اپنے دین کو تو نہیں بدلا ہوا. جس کو سب ٹھیک کہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اب دنیا میں اختلافات شروع کیسے ہوئے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. کانن ناس امتوں واحدہ، سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور ٹیڑے راستوں کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق نہیں بتایا گیا، اختلاف ان لوگوں نے کیا جن کو حق کا علم دیا جا چکا تھا. انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکال دیے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. پھر کیا ہوا؟ فہد اللہ الذین آمنوا، پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا راہ راست دکھا دیتا ہے. اس ایک آیت میں جو بات نکلی وہ کیا نکلی؟ کہ شروع میں سب لوگ مسلمان تھے. آج کئی لوگ یہ کہتے ہیں اسلام تو بڑا نیو ریلیجن ہے جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت آخری نبی ہے. تو اسلام کہاں سے شروع ہوا؟ ڈے ون سے، آدم سے تھا. لیکن صاحب شریعت نبیوں میں کہہ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام ابتدائی نبی تھے. تب سے لے کے لوگ شروع سے مسلمان تھے، توحید پہ تھے. پھر بعد میں لوگوں نے ان شخصیت پرستی کے نام پہ مرنے والے لوگوں کے بت بنائے اور ہوتے ہوتے پھر ان کی پوجا شروع کر دی. یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بے علم لوگ ہوتے ہیں نا بےچارے، ان لٹرڈ، جن تک ابھی دین نہیں پہنچا، ان کا اختلاف اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. جس دن ان کو علم ملتا ہے وہ مان جاتے ہیں. عالموں کا جو اختلاف ہوتا ہے نا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر ارتھ ٹو ڈومیننٹ ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو ڈومیننٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر بڑا بننا چاہتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں وہی دور آ گیا، جس مسئلے پہ عمل نہیں کرنا ہوتا کہتے ہیں یہ کنٹروورشل ہے. بڑے بڑے واضح سیدھے احکامات کو آج لوگوں نے کیا کہہ کر ڈال دیا کہ جی یہ اختلافی مسائل ہے. تو جب کہیں کوئی صحیح بات آپ کو کچھ زیادہ اختلافی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ وہی بات ہے جس کا ذکر ان آیات میں تھا. اب ہم کہتے ہیں کیا کریں، اسلام اتنا مشکل ہے، یہ نہیں وہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے فیصلہ کس چیز کا کیا؟ تم جانا کہاں چاہتے ہو؟ جنت میں؟ تو پھر سوچ لو. ام حسب تم ان تدخل الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا؟ کیا پھر تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تم کو مل جائے گا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول. اور اس کے ساتھ ہی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت ان کو تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. یہ سستا سودا تو نہیں ہے نا. آپ نے کہ امریکہ جانا چاہے اور کہے کہ ٹکٹ مہنگا نہ ہو، سستا سا ہو، بس جتنے میں یہاں سے لندن جاتی ہوں نا اتنے میں امریکہ کی ٹکٹ آ جائے. پھر دوسرا آپ کا مطالبہ کیا ہو کہ امریکہ تو میں جانا چاہتی ہوں پر میں اتنی لمبی فلائٹ نہیں چاہتی، بس ایک دو گھنٹے میں امریکہ آ جائے، از اٹ پاسبل؟ نہیں پاسبل. تو امریکہ تو یہاں سے 10-12 گھنٹے دور ہے نا. آپ تو جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو جنت میں جانے والوں کو مشکلات، ازمائشیں، پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے. جب کبھی اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ محسوس ہونے لگ جائے کہ میری زندگی مشکل ہو رہی ہے، اس آیت کو یاد کر لیں. اس پر بھی ایک لیکچر ہے، جنت کے وارث نہیں، کچھ اسی طرح کا لفظ ہے جنت کا، اگر کسی ایڈمن کو آتا ہے تو. اس باواسی بھی بنی تھی اس کی، جس میں ڈفرنٹ صحابہ کے واقعات شیئر کیے گئے تھے کہ انہوں نے کس طرح قربانیاں دی. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ ایمان لا دے، اور گاہے بگاہے ان باتوں پہ سوچا کریں. دیکھیے، آپ نے سستی چیز لینی ہوتی ہے تھوڑے پیسے دیتے ہیں، مہنگی لینی ہوتی ہے زیادہ دیتے ہیں نا. تو جنت لینی ہے کہ نہیں، تو پھر قیمت تو زیادہ ہی دینی پڑے گی نا، کیونکہ وہ تو برانڈ ہے. اس جیسا برانڈ تو اس دنیا میں ملتا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے اور ایسی مشکلوں میں نہ ڈالے کہ ہم جنت کا راستہ چھوڑ کر جہنم کے راستے پہ چل پڑے. پھر اس کے بعد دوبارہ بات ہوتی ہے کچھ خرچ کی. یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. ذرا نوٹ کیجئے گا، صحابہ کے دور میں اور آج کے دور میں یہ بہت بڑا فرق ہے. تب پیسے والے آ کے پوچھتے تھے ہمارے پاس پیسہ رکھا ہوا کہاں لگائیں. آج دین والے کہتے ہیں اللہ کے واسطے کچھ اندہ تو دے دو، اللہ کے واسطے ہمارے کلین تصدیق کرا دو. یہ سوچ کا فرق ہے. جب انسان کا تزکیہ ہوتا ہے نا تو وہ اپنی چیزوں کو بچا کے نہیں رکھتا، وہ کہتے اس کو کہیں کھپا دو، میں نے تو مر جانا ہے، میری چیزیں میرے کام آ جائیں. تو صحابہ کرام کا یہ سوال ایک سے زیادہ دفعہ آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائے گا کہ لوگ جن کے پاس مال ہے وہ خود پوچھیں ہم نے کہاں لگانا ہے. آج مزاج بالکل بدل گیا، ایک تو مال کمانے والوں کو برا سمجھا جانے لگا، دوسرے انہوں نے اپنے مال کو سوچ لیا یہ ہماری اپنی ذاتی ضروریات پہ لگے گا. کہا نہیں، ان سے ان کو جواب دو. کیا جواب دو؟ کہ وہ مال جو تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے میرے مال میں صرف میرا آپ کا حصہ نہیں ہوتا، ہمارے مال میں ہمارے رشتہ داروں کا حصہ ہے. ہماری ذمہ داریاں جو ہیں ان کو دینا چاہیے. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً بات اس سے فرق محسوس کی جاتی ہے. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ پھر اپنی خواہشوں، پہلے ضروریات، پھر خواہشیں، پھر دکھاوا، پھر نمائش، پھر تقابل پہ لگاتا. تو یہ درست طریقہ کار نہیں ہے. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور تمہیں ناگوارا. کوئی آپ میں سے اس آیت کو پلیز کسی اخبار میں چھپوا دے، کم از کم مسلمانوں پہ یہ لگا ہوا الزام تو دھل جائے کہ دے آر بلڈ تھرسٹی. یہ دیکھو یہ خونی درندے، یہ مسلمانوں کو جنگ بڑی اچھی لگتی. یہ کانسیپٹ ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں جنگ کا حکم ہے پر تمہیں کوئی نہیں اچھی لگتی. لیکن ویسٹرن لوگ موسٹلی کیا سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو جنگ اچھی لگتی ہے. خیر، اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت اصول دیا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. انسانی زندگی میں بہت دفعہ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ ہی نہیں سمجھ آتی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ایک اصول سکھا دیا یہاں، نہ شریعت سے لڑیں نہ تقدیر سے لڑیں. جو شریعت اللہ نے دی اس پہ بس آنکھیں بند کر کے عمل کیجئے، اور جو تقدیر آپ کی میری اللہ نے بنا دی بس اس کے اوپر آپ اور میں چل پڑے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فائدہ ہوتا جائے گا اور ہم آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو ان سے لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہر فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. لا یزالون یقاتلونکم، اور یہ ہمیشہ وہ تو تم سے ہمیشہ ہی لڑتے جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھر جائیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا. ہائی لائٹ کیجیے، ہم ایمان پہ رک جاتے ہیں، نہیں، اس کے بعد اللہ کی راہ میں گھر چھوڑنا اور تیسرا مرحلہ جہاد. مکہ والوں کی باتیں ہیں، جو چیز اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنی اس کو اتار کے پھینک دیا. ہم ان چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں، وہ ان چیزوں کو ہٹا دیتے تھے، کہتے تھے نہیں. دیکھیے، آپ میں سے شاید کبھی کسی نے وہ آبسٹیکل ریس کھیلی ہے، ہرڈل ریس کہتے ہیں غالباً اس کو، بیچ میں کرسیاں میز چیزیں رکھتے جاتے اور دوڑو، اور دوڑتے دوڑتے اپنے وہ چیزیں ہٹانی ہوتی ہیں، پھر جو پہلے پہنچ جائے گا وہ جیتے گا. وہ اللہ کا یہ راستہ ہرڈل ریس ہے. آپ یہاں آتے ہیں آپ ہرڈل ریس سے لڑ کے آتے ہیں، کس طرح نپٹا نپٹانی کر کرا کے آپ آتے ہیں؟ کئی ہمت ہی نہیں کر پاتے ہوں گے، کوئی کہتے ہیں اب لیٹ ہو گئے، کوئی کہتے ہیں اب جلدی جانا ہے. آپ کا میرا یہ سفر جتنی مشکلوں سے گزر کے پورا ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ قدر کریں گے. اگر سب کو پورے حالات اچھے مل گئے تو بتائیے پھر صبر کدھر گیا اور اجر کدھر گیا. اس لیے فرمایا کیسے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جہاد کیا، یہ اللہ کی نظروں میں کیسے ہیں؟ یرجون رحمت اللہ، رحمت اللہ، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں. کیا پتہ چلا اس سے؟ یہ تین کام کیے بغیر اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھو. پہلے ایمان لاؤ، پھر ہجرت کرو، چھوڑو گھر. ہم میں سے کسی نے چھوڑے اپنے گھر اللہ کے لیے؟ ہمارے تو گھر ہی ہمارے راستے کی بعض دفعہ رکاوٹ بنتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. وقت کے رواج کو بدلنا، معاشرے سے ٹکر لینا، لیکن اس کا اثر بہت ہے. اور اللہ ان کی لفظشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے ان کو نوازنے والا ہے. اس کے بعد شراب کی حرمت میں قرآن پاک کے تین احکامات میں سے یہ پہلا حکم ہے. اس کی ڈیٹیل میں اکثر تیسری جگہ پہ جا کے دیتی ہوں جو سورت مائدہ میں آتی ہے. ابھی بس اتنا سمجھ لیجئے کہ عربوں کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی. جیسے کوئی ڈرنک پیتا ہے نا یا پانی پیتا ہے، اس طرح وہ شراب پیتے تھے. اور جوا جس کو گیملنگ کہتا ہے وہ بھی ان کی عادت تھی. اسلام آیا، ایک ایک کر کے برائی چھڑائی. تو ان آیات میں ذہن سازی کی جا رہی ہے. یسلونک، یہ کون پوچھ رہے تھے؟ صحابہ کرام. کیونکہ جب سچا ایمان اندر آتا ہے نا تو پھر ایسی چیزیں بندے کو جچتی نہیں ہے. وہ کہتا نہیں یہ کوئی گڑبڑ ہے، میں نے یہ ٹھیک کام نہیں کیا. تو آ کے پوچھتے تھے کہ یہ شراب کیا چیز ہے، حالانکہ کوئی حکم نہیں تھا، لیکن ان کی فطرت ان کو بتا رہی تھی کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو آیت اتر گئی. پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں. کیا منافع تھے آپ کو پتا؟ عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر سچا خیرات کر دیتے تھے. ایک موقع پہ ایک صحابی کے بارے میں تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو شراب کے نشے میں انہوں نے جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو اونٹنی تھی، جو انہوں نے اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ اس کو ذبح کروں گا، پھر اس کا ولیمہ کروں گا، اپنی شادی کے لیے رکھا ہوا تھا ایک قسم کا، انہوں نے جا کے ان کی اونٹنی کو ذبح کیا اور سارا صدقہ کر دیا. انہوں نے بعد میں کہا یہ تم نے کیا کیا، اور نشہ جب اترا کا پتہ نہیں میں نشے میں تھا. تو بڑے خوش ہوتے تھے. دیکھیں یہاں بہت بری بات ہے جو ایک سمجھ آتی ہے فی زمانہ. لوگ کہتے ہیں فار اے گڈ کاز. یہ کیا جی فار اے گڈ کاز؟ یعنی شراب کے نشے میں جا کے صدقہ کرتے تھے نا، تو کوئی بعد میں کہتے شراب کیوں پی؟ کہتے دیکھو شراب پی کے نشے میں ہم صدقے بھی تو کرتے ہیں نا، ہوش میں تو اتنا اللہ کو دینے کو دل ہی نہیں کرتا، اتنا بانٹنے کو دل نہیں کرتا. اسی طرح آج کچھ لوگ دین کے نام پہ بے دینی کے کام کرتے ہیں. زلزلہ زدگان کا فنکشن ہے اور وہاں کنسرٹ ہوگا. ایک میرا کسی ملک میں درس تھا، تو تھوڑی درس کے بعد کچھ سسٹرز وہاں نہیں تھی، کوئی بات کرنے لگ گئی، کوئی پروگرام ہے، ٹکٹ بیچ رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے. تھوڑی دیر گزری تو کچھ ساتھی جو میرے پاس آ کے مجھے کہنے لگے یہ ہمیں بتائیے یہ کیا ہے. میں نے کہا آپ مجھے پہلے بتائیے ہو کیا رہا. کہنے لگی یہ کچھ سسٹرز آئی ہوئی تھی تو انہوں نے ٹکٹس دیے ہیں ہمیں، اور کشمیر یہ جو سیریا کی میں جو ہیلپ کرنی ہے، سیرین لوگوں کی ہیلپ کے لیے ایک پروگرام رکھا جس پہ اوپر پورا ٹکٹ بنی ہوئی، 5,000 روپے کی ایک ٹکٹ تھی وہ. اور وہ کہہ رہی ہیں، سب کو کہہ رہی ہیں، پوچھنے لی کہہ رہی تھی، ہم سب سے کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ ٹکٹ بائے کرو تو آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ اس میں میوزیکل گروپ کا نام لکھا ہوا. اب ایک میوزیکل گروپ کو آپ بلا رہے ہیں 5,000 کے، آپ اگر 100 ٹکٹ بیچ لیتے ہیں آپ 500,000 جمع کر کے دیتے ہیں اور لوگوں کو گانے بجانے سناتے ہیں فار اے گڈ کاز. یہ بات ہے ادھر. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. پوچھتے ہیں راہ خدا میں کیا خرچ کریں. دیکھیں صحابہ کو چین ہی نہیں آتا تھا، پہلے بھی پوچھا پھر پوچھ رہے ہیں کیا خرچ کریں اللہ کے نبی. تھوڑا سا پیسہ ان کے ہاتھ میں جمع آتا تھا، وہ کہتے تھے اس کا کیا کریں. کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہو. یہ ہے دین. اب صرف اس آیت کو اب قرآن کی آیت سے لیں، حدیث چھوڑ دیں اس کے ساتھ. اس کا پتہ کیا مطلب ہے؟ جو آج آپ کے میرے گھر میں میری ضرورت سے زائد ہے آج کی، اس کو جا کے میں صدقے میں دے دوں. حالانکہ ایسا نہیں تھا. تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہے. فرمائی سر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صاف صاف احکامات بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا آخرت دونوں کی فکر کرو. پوچھتا ہے یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے خیر ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. یتیموں پہ بہت ساری بات آگے انشاءاللہ سورۃ نساء میں ہم پڑھیں گے. تو اب یہاں سے آگے اب دیکھیں جو حصہ شروع ہو رہا ہے آلموسٹ پارے کے اینڈ تک، دو رکوع پہلے اس سے جو بھی ہیں اس سے، یہاں سے اب خاندانی مسائل، طلاق، نکاح، عدت اور اسی طرح کی وہ چیزیں جس کو آپ معاشرتی مسائل کہہ سکتے ہیں اس کی بات ہے. چونکہ مکہ میں مسلمان رہتے تھے، وہاں کافر بھی تھے، تو سوال اٹھتا تھا کہ پھر مسلمان کافر عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں یا نان مسلم سے کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری آیات اسی سے ریلیونٹ ہے. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. کیوں؟ کیونکہ ایک مشرک عورت اب تمہاری بیوی بنے گی، پہلی لڑائی تو تمہاری صبح اٹھتے ہی ہو جائے گی اس سے. دیکھیے فجر کے وقت میں شوہر صاحب مسجد جانا چاہیں گے اگر وہ واقعی مومن ہے، نام کے مومن کی بات نہیں کر رہی، اصلی مومن ہے. اب کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی طہارت کے مسائل پیش آ جائیں، اس میں اختلاف، فجر کی نماز میں وہ گئے پھر اختلاف، ہر جمعے کے جمعے لڑائی ہوگی، وہ جمعہ پڑھنے جائیں گے یہ جانے نہیں دیں گی، پھر جن دن میں پانچ دفعہ لڑائی ہوگی، وہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء پہ جا رہے ہیں پھر لڑائی ہو رہی ہے، کھانا کھانے بیٹھیں گے وہ کہیں گے مجھے پک کھانا، یہ کہیں گے مجھے نہیں کھانا، یہ گھر کیسے چلے گا؟ دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے ایسی شادیوں میں، یا دین بگڑ جاتا ہے یا گھر بگڑ جاتا ہے. یا پھر وہ جمعے کو ان کے ساتھ جائیں گے تو وہ ان کے ساتھ چرچ جائیں گے، تو وہ مسجد جائیں گے، ادروائز نہیں. اس لیے اسلام کفر کے ساتھ اسلام کا جوڑ لگانے ہی نہیں دیتا. اس پہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے بہت بات کریں گے سورۃ النساء پہ، ابھی جتنی بات ہے اسی پہ رہتے ہیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف سادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ آپ سب ماؤں کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے لڑکی چاہیے تھی. ایک دیندار بچی ہے جو ماشاءاللہ ایمان والی ہے، پانچ وقت کی نمازی ہے، آپ اس سے اپنے بچے کا نکاح کر دیں بجائے اس کے کیسی کوئی لڑکی جو بے نمازی ہو. بعض دفعہ رشتوں کے موقع پہ ہمارا انتخاب بالکل الٹ ہوتا ہے. تو ایمان کو بنیاد بنائیے، شکل و صورت کو چھوڑ دیجئے، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا. کبھی یہ آیتیں اتنا بندے کو نہیں دکھاتی تھی جتنا آج کے دور میں دکھاتی ہیں. ماں باپ پہلے مجبور ہوتے تھے بچیوں کے نام پہ، بچوں کے نام پہ یہ کپڑے ایسے چاہ رہی ہیں لے دو، یہ فون مانگتی ہیں ان کو لے دو، ان کو آئی فون چاہیے، آئی پیڈ چاہیے. آج کے ماں باپ کی مجبوری آپ کو پتا کیا؟ یہاں سے تھوڑا سا اوپر جا کے دیکھیے، اس دنیا کے چند گھنٹے آگے جائیے، اب یہ مسئلے ہیں ماں باپ کے. اپنے ہاتھوں سے مسلمان ماں باپ اپنی بچیوں کی شادیاں کافر لڑکوں سے کر رہے ہیں، اور پورے اتفاق سے کر رہے ہیں. مہندی کا بھی کارڈ آتا ہے اس میں. کیوں؟ بچوں کی خوشی ہے. تو پھر ہم دیکھا خود کر لیں گے تو ہم کر دیں، یہ سوچیے. یعنی اوس بلا جو حالات ہیں آج، اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے اس سے. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے. اب یہ بیٹیوں کی ماں کی طرف بھی اشارہ. اتنے نہ لمبے چوڑے معیار قائم کریں آنے والے رشتوں کے لیے کہ وہ لڑکی بوڑھی ہو جائے. قبل ہوا جب حکم، اور اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ ہے علت. علت کہتے ہیں بیماری، وجہ. کیوں مشرک اور مومن کی شادی نہیں ہو سکتی، نمازی اور بے نمازی کی نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ لوگ آپ کی طرف بلاتے ہیں. جو آپ کو پوچھتا ہے وہ آپ کی طرف بلائے گا نا. اور جس کا کلچر آگ ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں کی آگ میں جلتا ہے، وہ آخرت کی آگ میں جلے گا نا. یاد رکھیے سب سے زیادہ دنیا میں جو دوستی ایک دوسرے کے اوپر اثر رکھتی ہے نا، وہ شوہر اور بیوی کی ہے. ایک دوسرے پر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. بیوی شوہر سے اثر لیتی، شوہر بیوی سے. اب آپ بتائیے وہ دوسری پارٹی کا شخص ہے، ایسا ایسا آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی دین سے دور ہو جائے گی، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. کیسے؟ اچھے گھروں میں رشتے کرو تاکہ تمہارے بچے بچیاں جنت کی طرف جائیں، گناہوں سے توبہ کی طرف جائیں، اور وہ اپنے کام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت کو قبول کریں گے. کتنی کلیئر بات ہے. آپ نے ایک نام مجھے یاد نہیں، ایک سسٹر ہے امریکہ سے، وہ ان کا تعلق ہے. تو وہ کسی جنگ کے سپائے بن کے، یعنی جس طرح جاسوس بن کر افغانستان گئی تھی. نام ان کا مجھے یاد کبھی بھی نہیں رہتا لیکن سنوں تو یاد آ جاتا ہے. تو انہوں نے جب قرآن پڑھا، اور یہ جب حصہ ہم پڑھنے لگے نا قرآن کا، یہ جو اس میں اسپیشلی اور عورتوں کے مسائل اور وہ، تو کہنے لگی کہ میں اتنی حیران ہوئی ہوں قرآن کا یہ حصہ پڑھ کے کہ مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ یہ گاڈ کی باتیں ہیں جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں کر رہا ہے، بلکہ مجھے لگ رہا ہے یہ کسی بہت بڑے کسی پڑھے لکھے ملک کا کوئی لائر ہے جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں مقدمہ لڑ رہا ہے. یعنی آپ کے میرے بھی حق پہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیا کیا حکم دیتے ہیں، اور اتنی پرسنل باتیں، اور دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب میں. بچہ اس کو پڑھتا ہے، حافظ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی دین ہے، طہارت دین کا حصہ ہے. تو بہت سارے مت تھے جہاں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا. وہاں یہود جو تھے وہ عورتوں سے پیریڈز میں بہت ہی زیادہ دوری رکھتے, نفرت رکھتے, ان کو دور کسی کوٹری میں چھوڑاتے, اور عیسائی ان کی چڑ میں بالکل ہی قربت کرتے کہ ہر منع چیز بھی کرتے. اسلام نے حد بندی کر دی. کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى, پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے, کہو یہ گندگی کی حالت ہے. اذی گندگی کو بھی کہتے ہیں اور تکلیف کو بھی کہتے ہیں, اور دیکھا جائے تو یہ دونوں کیفیت عورت میں ہوتی ہیں. عورت صحت سے زیادہ بیماری کے قریب ہوتی ہے. میرے لیے یہ بات تو کوئی ماں باپ بھی نہیں اس کے شوہر کو کہہ سکتے جو اللہ نے کہہ دی ہے. اتنا پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں سے, لیکن ہم اس رب کی قدر نہیں کرتے. اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ. دیکھیں یہ کنایا ہے. عورت کے ساتھ تعلق رکھا جا سکتا ہے, ساتھ کھا پی سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, سو سکتے ہیں, بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن خاص جسمانی تعلق کی طرف اشارہ ہے تاکہ عورت کو بچایا جائے تکلیف سے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے کہ جس کو جتنی بات سمجھ آتی ہے اس کو اتنی بات سمجھ آ جاتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کب تک قریب نہ جاؤ, جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا. آپ کہیں گے آج یہ بہت ساری بکس کے حوالے دے رہی ہیں, لیکن میں کیا کروں, یہ دوسرا پارا ہے ہی فکس سے بھرا ہوا. تو آپ طہارت کے مسائل بک اگر آپ کے پاس ہے اقبال کیلانی صاحب کی, تو اس میں سے پیریڈز کے مسائل پڑھ سکتی ہیں. اگر آپ کو ایڈمن سے اس کا لنک بھیج دیں تو میرا لیے بہت مہربانی ہوگی. آپ میں سے اسپیشلی جو ینگ بچیاں, ان کو یہ مسائل ضرور آنے چاہیے. اور یہ دین کا حصہ ہے کیونکہ نماز کا تعلق ہے اس سے, پاکی پلیدی کا ہے. تو یہ مسائل سننے والے ہیں, یہ شرمانے والی باتیں نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے بعد انسان عبادت کرے تو اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو تو خرابی ہو جائے گی. مجھے اس بک کے بارے میں کسی سسٹر کا کمنٹ نہیں بھولتا, انہوں نے جب ہم نے ہماری کلاس میں پڑھی تھی تو اس کے بعد کہا تھا میری شادی کو 20 سال ہوئے ہیں اور آج پہلی دفعہ مجھے کئی باتوں کا پتہ چلا جو 20 سال تک نہیں پتا تھا. تو دین کو سیکھ لینا چاہیے, یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے, کوئی کھیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا علم لینے والا بنا دے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. بس اب آپ کو غصہ آئے گا. نساؤکم حرث لکم, یہ کیا ہوا کھیتی بنا دیا. کوئی تتلی کہتا, کوئی پھول کہتا, مزہ بھی آتا. یہاں نوٹ کیجئے, بعض عورتیں اس پہ اتنا غصہ کرتی ہیں, اور وہ عورتیں جو وہ ہیومن رائٹس کی علم بردار ہے وہ کہتے ہیں دیکھو مردوں کو کیا کہہ دیا جی کہ تمہاری کھیتیاں. ذرا آپ تقابل تو کیجئے, کھیتی کے ساتھ کسان ہے, کسان کھیتی پہ محنت کرتا ہے, کسان کا دل کھیتی میں لگا رہتا ہے, بیج ڈالتا ہے, پانی دیتا ہے, صبح صبح اٹھ کے اس کے اندر جاتا ہے, باہر ہوتا ہے تو اس کا دل کھیتی میں. ایک مومن مرد اسی طرح کا ہوتا ہے. یہ سارے ایکشن شادی کے بعد مرد بھی اپنی بیوی کے لیے کرتا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ ویسٹ نے اور کلچر نے, فلموں نے, میڈیا نے عورت کو کیا بنایا, بٹر فلائی, اڑتی اڑتی آئی, جس کے ہاتھ پہ بیٹھی تھوڑے دن, ادھر بیٹھی ادھر بیٹھی, سستی عورت ہے. اور کیا کہتے ہیں, مون. آپ کو کہ آپ چاند لگ رہی ہیں, تو چاند کا کیا مشکل ہے, سب دیکھتے ہیں اوپر چڑھتا ہے, کو محنت نہیں کرنی پڑتی. کوئی کہتا پھول, جو بھمرا آئے گا پھول کا رس چوس کے جائے گا. یعنی اس ایک جملے میں پورا ویسٹرن کلچر جو ہے نا وہ ذبح ہو رہا ہے. اسلام کہتے ہیں ایک مرد نے ایک عورت کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھانا ہے, اس کو ٹچ کرنا ہے, اس کی بیوٹی دیکھنی ہے, پہلے کسان بنا, ذمہ دار بنے, بینگ اے ریسپانسبل ہسبینڈ. ایک عورت کی ساری خوبصورتی کا حق مرد کے پاس ہوتا ہے. اور ایک عورت خود بھی اپنے آپ کو نہیں زیادہ دیکھ سکتی, اپنے لیے بھی آپ اپنے اندر کوئی بہت کشش نہ پیدا کریں, لیکن ایک مرد جس سے اس کو کچھ ملنا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جس شوہر سے کچھ ملنا ہے اس کے لیے تو انسان تیار ہو, سجے سنورے, اس کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے. تو جو عورتیں باہر دوسروں کی نظروں کو لبھاتی ہیں, ادھر سے کیا ملتا ہے؟ پھر وہ ملتا ہے جس کو آج آپ دیکھیے, سنگل مدرس. اور وہ بھمرا آیا, چند دن ساتھ رہا, چلا گیا, اس کے بعد وہ عورت اس کے بچے کو پال رہی, یہ تک نہیں پتا اس کا باپ کون ہے. ایک عورت کے پاس 4-4 قسم کے بچے ہوتے ہیں ویسٹرن سوسائٹی میں. ایک رپورٹ پیچھے کہیں شیئر کی تھی کہ 20 سال کی عمر میں ہونے تک ایک امریکن لڑکی 4 مردوں سے گزر چکی ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے, نساؤکم حرث لکم, کتنا پیار ہے اللہ کو. فاتو حرثکم اناشی, تم اس میں بھی پابندی ہے. عورتوں کو یہ نہیں سمجھنا کہ پاؤں کی جوتی ہے, نہیں, عورت تمہارے لیے بہت عزت کی چیز ہے. تمہیں اختیار ہے, جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ, مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو. اشارہ کہ بچے پیدا کرو. آج ایک اور مسئلہ ہے, پہلے بچے شادی نہیں کرتے, شادی کر رہے ہیں تو بچے نہیں پیدا کرتے, ہے یہ ایشو؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ ابھی پڑھ رہے تھے, ابھی کیریئر تھا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان نیچرل زندگی پھر کبھی تمہیں خوشی نہیں دے گی، اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرو. وعلم انکم ملاقاته وبشر المؤمنین، خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور نبی جو تمہاری ہدایت کو مان لے ان کو فلاح و سعادت کی خبر سنا دو. اللہ کے نام کو، یہاں سے طلاق کا ایشو شروع ہو رہا ہے، کیونکہ طلاق ایک سخت قسم کی قسم ہوتی ہے، تو یہاں قسم ہی کی بات ہے. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جس سے مقصود نیکی اور تقوی اور اللہ کے بندوں کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو، جس سے مقصود نیکی اور تقوی اور اللہ کے بندوں کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو، یہ کون سی ہوتی ہیں؟ واللہ باللہ ہے آپ کی عرب فرینڈ؟ دیکھیے عربوں کا ایک کلچر ہے واللہ باللہ، اور کئی لوگ ہمارے کہتے قسم سے قسم سے قسم سے، تو بغیر ارادہ اللہ کہتے سوچ کے بولو، بہرحال ایسی قسموں پہ پکڑ نہیں ہوتی. ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو کہ قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باس پرس وہ ضرور تم سے کرے گا، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے قسم نہ کھانے کی جو لوگ اپنی عورتوں سے قسم نہ رکھنے کی سوری جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. دیکھیے یہ بھی ویمن رائٹس ہیں. پہلے دور میں مرد عورتوں سے تعلق رکھتے پھر طلاق دیتے، ابھی عدت پوری ہونے لگتی نا پھر رجوع کر لیتے پھر طلاق دے دیتے. سال ہر سال تک ایک عورت عدت میں رہتی، اللہ نے کہا خبردار اب نہیں کر سکتے. 4 مہینے سے زائد ایک مرد اپنی بیوی سے دور رہ نہیں سکتا. کیسے؟ پھر اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. وَإِنَّ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری کے آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھے، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے. اگر وہ اللہ روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں، تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. یہ ہائی لائٹ کریں، ڈومیننسی ایک حد تک مرد کی ہے، یعنی آپ کے 50-50 نہیں ہے، 51 and 49. آپ دیکھیے کہ بعض عورتیں اس ڈومیننسی کو مانتی نہیں ہیں، اسی لیے گھر ٹوٹتے ہیں. گھر میں چوہا آ جائے کون مارتا؟ مجھے پتا آپ بھی مارتی ہیں. کاکروچ آ جائے کس کو ڈھونڈتے؟ چور آ جائے کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ دیکھیے جو مجھے پتا آپ سب بڑے اسٹرانگ ہیں ماشاءاللہ، تو اس درجے کو مان جائیے. دیکھیں مرد عموماً اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں فزیکل بھی، ساری چیزوں میں. آگے آپ سورۃ قصص میں پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ اتنے اسٹرانگ تھے کہ انہوں نے عورتوں کی مدد کی اور وہ پانی پلا دیا ان کی بکریوں کو، وہ اس پہ خوش ہو گئی کہ یہ بہت حفیظ اور امین ہے. اس میں مردوں کو بھی ایک لیسن دیا جا رہا ہے کہ یو شوڈ بی اسٹرانگ انف، تمہیں مضبوط ہونا چاہیے. اور سب پر اللہ تعالیٰ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. اب دیکھیے طلاق کے جو مسائل ہیں نا، اگر آپ صرف ترجمے پہ فوکس کریں، کچھ نہ سوچیں، تو آپ کا آج ذہن بنے گا، آج بہت سارا اسٹڈی مٹیریل گھروں میں جائے گا. ایک ٹاپک ہے طلاق، نکاح سے طلاق تک. الحمدللہ سبیل الجنہ کے کورس میں ہم وہ ایز اے سبجیکٹ سناتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آپ کو بھیجا جائے، اس کے ساتھ ایک پریزنٹیشن بھی ہوتا ہے. نہ بھی ہوا نا تو اتنے سوالات طلاق اور اس کے بارے میں لوگ کرتے ہیں کہ یقین کریں کہ آپ اس کا جواب نہیں دے پاتے. تو میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی، رکھ لیجئے اس لنک کو، جب کبھی موقع پڑے آپ اس لنک کو سنیے، کیونکہ یہاں ہم اس کی ڈیٹیلز میں جا نہیں سکتے. لیکن ذرا دیکھیے کہ طلاق کا طریقہ کتنا پیار سے سکھایا. ہم نے آج طلاق کہاں سے سیکھی؟ فلموں سے. طلاق ہے طلاق ہے، پھر گرج چمک، بہت طلاق ہے، بادل گرجے، وہ گٹھڑی سی اٹھا کے گھر سے باہر کھڑی ہے، پھر ایک گانا گایا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں میں کدھر جاؤں. بھئی یہ کہاں سے سیکھا؟ فلموں سے سیکھا. اب ذرا قرآن سے سیکھ کے دیکھیں یہ کیسا طریقہ ہے. الطلاق مرتان فانساکم بمعروف او تصریح بإحسان، طلاق 2 بار ہے، دیٹس اٹ. کون سی طلاق؟ جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. یہ اپنے لیے لکھ لیں. پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے، یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی باقی لے لو. اور کیا بنے گا ان مردوں کا جو جہیز میں آیا ہوا سامان بھی لے لیتے ہیں، اور وہ ساسیں جو دلہن تو اگلے کی واپس، بیٹی تو ان کی واپس کر رہی، کڑے نہیں واپس کر رہی جو ساس بن کے پہنے تھے. اللہ کہہ رہا تم ان سے کچھ لے نہیں سکتے واپس. البتہ یہ سورت اس سے ایگزمپٹڈ ہے، یعنی مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رکھ سکنے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے تو دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی حرج نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے. یہ خلا ہے جو عورت طلاق مانگتی ہے، اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کریں وہی ظالم ہے. پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر عورت کو تیسری بار طلاق دے دے تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہیں ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اس کو طلاق دے دے. پلانڈ ہو، پہلے سے ارادہ کیا ہو. حلالہ جس کو کہتے ہیں، نہیں، حدیث میں آتے کہ حلالہ کرنے کرانے والا کرائے کا سانڈ ہے. چند دن پہلے میں سفر جہاز میں تھی تو میرے پاس کچھ سننے کو نہیں تھا، تو کبھی کبھی واٹس ایپ پہ کچھ چیزیں آتی ہیں، میں نے ٹٹولنی شروع کر دی. کسی اسپیکر کا ایک لیکچر تھا جو حلالہ کے موضوع پہ تھا. یقین کریں میں یہاں بیٹھ کے آپ کو وہ باتیں نہیں سنا سکتی جو اس میں وہ ریفرنسز کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ یہ جو آج ایک نام نہاد حلالہ بن چکا ہے. پہلے ایک ہی وقت میں تین طلاقیں، طلاق دی، پھر آپ مولوی صاحب کے پاس گئے، وہ کہتے ہیں جی اب آپ کی طلاق ہو چکی ہے، آپ پہلے کسی اور مرد سے شادی کراؤ، پھر ایک رات کے لیے حلالہ کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد پہلے شوہر سے شادی کراتے ہیں. تو وہ واقعہ سنا رہے تھے، بڑے، میں نام بھی لے سکتی ہوں لیکن ضرورت نہیں ہے، بڑے اوتھینٹک سپیکر ہیں. تو انہوں نے واقعہ سنائے کہ فلم اداکاروں کو جب طلاق ہوئی تو ان کو ان کے پرستاروں کی طرف سے میسج آیا کہ خدا کے لیے آپ سے حلالے کا میں حقدار ہوں کیونکہ میں آپ کی بڑی پوجا کرتا ہوں، آپ مجھے یہ موقع دیجیے، آپ کا غلام فلاں، آپ کا پرستار، آپ کا پوجنے والا. پھر اس میں انہوں نے سنایا کہ ایک مولوی صاحب نے غالباً 80 یا کتنی 150 عورتوں کے ساتھ حلالہ کیا. تو یاد رکھیے یہ ظلم ہے ایک عورت کے ساتھ. اب اس کی ڈیٹیلز آپ بعد میں سنیے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں. قدرتی طور پہ ایک شادی ہوئی، نئی نئی بھی ختم ہو گئی، دوبارہ کسی جگہ شادی ہوئی، پلانڈ تھی، سب ٹھیک تھا، مرد فوت ہو گیا، یا شادی بھی نہیں نبھی، وہ عورت وہاں سے فارغ ہوئی، پھر پہلے ہوگا. اور یاد رکھیے جب عورت کو پہلے اسلامی طریقے سے طلاق دی ہوگی تو اتنی نوبت ہی نہیں آئے گی. 3 مہینے بہت ہوتے ہیں سوچنے کے لیے، لیکن کھڑے کھڑے کھانے میں نمک تیز تھا، طلاق ہے تو پھر اسی قسم کے حلالے ہوں گے. تو نا علم رکھنا آج کے دور کا بہت بڑا عالمی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے والا بنا دے. پھر فرمایا وائزہ تلق تم صاف ولفنا اجلہن، تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی حرج نہیں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. نوٹ کیجئے، ہر جگہ حدوں میں رہنے کی بات ہے. کیپ ان باؤنڈریز. آپ یہاں گاڑی کھڑی کرتے ہیں نا، 4 منٹ لگاتے ہیں، دیکھیں لائن پہ تو نہیں آ گئی، ٹکٹ ملتا ہے نا. تو اللہ کے دین کو ہم نے کیسے کھیل سمجھا؟ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، اب یہاں سے عدت کے مسائل دیکھے گا، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا تو بھلے طریقے سے ان کو روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر ان کو نہ روکے رکھنا، یہ زیادتی ہوگی. اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا. اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظما سے تم کو سرفراز کیا. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو. اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو اگلی آیت پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہے وہ طلاق جو دینی چاہیے، جس کو طلاق حسنہ کہتے ہیں. کیا ہے وہ؟ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکے اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ بنو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح کر لیں اور اس پر وہ راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے. اب بعض وقت طلاق ہوتی ہے تو عورت کے پاس بچہ بھی ہوتا ہے، اب اس بچے کا کیا کیا جائے؟ اس کے احکامات ہیں رضاعت کے مسائل. جب آپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس کی وجہ سے تکلیف دی جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق ہے جیسا بچے کے باپ پر ہے. ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. لیکن اگر اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں, اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. دیکھیں طلاق ہو چکی ہے, بیوی شوہر ساتھ نہیں ہے, لیکن بچے کا خرچہ شوہر دے رہا ہے. اسلام آج آپ کہتے ہیں ویسٹ میں بہت حقوق ہیں عورت کے پاس, اگر اسلام ہوگا تو وہ جو کچھ یہاں کی گورنمنٹ سپانسر کرتی ہے ایسی عورتوں بچیوں کو, وہ جن کے بچے ہیں وہ کریں گے, تو ظلم تو خود ہی ختم ہو جائے گا. بشرطے کہ اس کا جو معاوضہ طے کر لو وہ معروف طریقے سے ادا کرو, اللہ سے جان لو, اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. اتنا بڑا ایشو ہے آج کی سوسائٹی کا, یہ اکیلی مائیں, لونلی مدرس, اور لڑکیاں بےچاری گورنمنٹ کے اوپر بوجھ بنتی ہیں. اگر ایک دفعہ مردوں کو یہ سب پڑھا دیا جائے اور ان کو یہ شادی سے پہلے احکامات بتاؤں تو وہ کبھی شادی کی یا تو کریں گے نہیں, یا کریں گے تو پھر لڑکیاں عورتوں کو اس طرح ضائع نہیں کریں گے. اس کے بعد اگلی آج یہ بیوگی کی عدت کے بارے میں, بس ٹاپک لکھتے جائیے باقی تو سب واضح ہے. تم میں جو لوگ مر جائیں اور اپنے پیچھے اپنی ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں, پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر کوئی گناہ نہیں اس بات میں, پھر ان کا اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں, تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں, اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارہ کنائے میں ظاہر کر دو, خواہ دل میں چھپائے رکھو, دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں, اللہ جانتا ہے ان کا خیال تو تمہارے دلوں میں آئے گا, مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا, یعنی عدت کے دوران اگر نکاح کیا جائے تو اس کا وبال بتایا جا رہا ہے. اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو, اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے, اللہ سے ڈرو, اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر گزر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک بات پہ اپنا ڈر دیتا ہے. پھر اس کے بعد اب آگے حق مہر کی باتیں. تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو. اس صورت میں نے کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے. خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق اور غریب اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے, یہ حق ہے نیک آدمیوں پر. اور اگر تمہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے, یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے, اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو. آپ کو ایک چیز فیل ہو رہی ہے, طلاق کے معاملے نرمی, احسان, محسن بنو, کیونکہ اسلام زیادتی نہیں چاہتا, چاہے دشمن ہو سامنے چاہے ایسا تعلق ہو. پر میں نرمی سے کام لو, یہ تو تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. آپس کے معاملے میں فیاضی کو نہ بھولو, تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. اب جب یہ طلاق کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں نا گھروں میں, تو سب سے زیادہ آپ کو تو کیا چیز متاثر ہوتی ہے, نمازیں. ایک پارٹی آ رہی ہے, اس کی باتیں, اس کی صلح, اس کی باتیں, تو کہا تم چھوڑو ان سارے جھگڑوں کو, حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو, خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلات کی جامع ہو. آپ اس کو دوسری طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, خصوصاً صلات الوسطی کی, اللہ کے آگے اس طرح کھڑے رہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. کریں گے اس پہ عمل ابھی نماز میں انشاءاللہ. بد امنی کی حالت ہو, خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو, جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو, اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا جس سے تم پہلے نا واقف تھے. جنگ میں بھی نماز پڑھنی ہے تو امن میں کیوں نہیں پڑھنی. تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں, ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے. یہ پہلی آیت اب منسوخ ہو گئی. آج ایک عورت کا مرد مرتا ہے تو 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے, پہلے دور میں 1 سال کی عدت تھی. اتنی سختی تھی عورتوں پہ کہ 1 سال تک ان کو پہننے نہیں دیتے, اوڑھنے نہیں دیتے, نہاتی نہیں تھی, دھوتی نہیں تھی, جانوروں کے باڑے میں اس کو باندھ دیتے تھے, اور 1 سال کے بعد کوئی پرندہ لا کر اس کو اس کے جسم سے مل کے پھینکتے تھے, وہ جانور پرندہ اس کی گندگی اور اس کی سمیل سے مر جاتا تھا. پھر جانوروں کی مینگنیاں لے کر اس کے سر سے گزارتے تھے, پھر کہیں کتنی رسموں سے گزر کر وہ عورت عدت سے پاک ہوتی تھی. آج بھی اس قسم کی بیکاریات کئی طریقوں میں پائی جاتی ہیں. تو اللہ نے اسلام نے عورت کو عزت دی, بڑے پیار سے 4 ماہ 10 دن کی بات رکھی, اور فرمایا کہ وہ اپنے گھر سے نہ نکالی جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی کریں گی، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں، اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے۔ طلاق کے وقت تحفہ دو جیسے شادی پہ دیتے ہو، ہے نا حیرت کی بات، ہمارے تو تحفے دیتے ہیں باتوں کے، تانوں کے، الزام کے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اب ان احکامات کے بعد دیکھیے کمنٹ کتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ باتیں چھوٹی نہیں ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سوچ سمجھ کر کام کرو، سمجھ بوجھ سے کام لو۔ یہاں پر میں ذرا سوچیں کہ یہ ساری باتیں قرآن میں اور شروع میں ہی آ گئی، کیونکہ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ یہاں آپ کو لگ رہا ہے القرآن و حیاتی، قرآن زندگی کے ہر پہلو کو ڈسکس کرتا؟ ہم نے سوچا نماز، روزہ، حج، زکات، مسجد، کعبہ، قبلہ، نہیں۔ اگر آپ پانچ منٹ دیں تو میں اس پورا کر لوں پارے کو، یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا تاکہ کل فریش مائنڈ سے تیسرا پارا شروع کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سٹوری ہے اس لیے صرف اس میں بات آپ کو کہانی سے سمجھ آئے گی۔ تھوڑا سا بتا دوں کہ مقصورت بکرا جو تھی مدینہ میں نازل ہوئی بالکل شروع دور میں، اور یہ آیتیں خاص طور پہ لگتی ہیں کہ ہجرت سے پہلے ہی نازل ہو گئیں، تو وہاں چونکہ مدینہ میں جہاد فرض ہونا تھا اور صحابہ نے ابھی تک ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا تھا، تو یہ بنی اسرائیل کے پہلے دور کی کوئی دو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں ذہن سازی کے لیے کہ دیکھو مدینہ میں جانے کے بعد اگر تمہیں جنگ کرنی پڑی تو تم موت کے ڈر سے جنگ کو چھوڑ نہیں دینا۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ وقاتل سوری الم تر الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف، تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی، حقیقت ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ محسوس کرتے ہیں اللہ کے فضل کو؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جہاں جنگ کی بات آئے گی وہاں مال ہوگا۔ دیکھیے اللہ کا دین پھیل ہی نہیں سکتا، چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہو یا علم کی صورت میں ہو، جہاں تک مال نہ دیا جائے۔ تو یہاں قرض حسنا کی بات کی گئی، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کر دے؟ کٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو دو طرح کے کردار سامنے آئے، ایک دو حضرت ابو طلحہ بھی تھے اور بھی ابو دادا کا بھی نام آتا ہے، کہا اللہ کے نبی اللہ مجھ سے قرض مانگتا ہے؟ کہا اس لیے مانگتا ہے کہ تمہیں بڑھا کر دے۔ کہا اچھا، اللہ کے نبی اپنا ہاتھ مجھے دیجئے، ہاتھ دیا تو اپنے باغ کی چابی دی، کہا میں نے اپنا یہ باغ اللہ کو قرض حسنہ میں دیا۔ اور ایک اور بھی اس پہ کردار تھا، یہودیوں کا فنحاس، اس کا نام آگے آئے گا۔ اس نے اس آیت پہ کیا کہا کہ ان اللہ فقیر نعوذ باللہ، کہیں گے اللہ فقیر ہو گیا جو ہم سے قرض مانگتا ہے۔ یاد رکھیے دین کے کام پہ باعزت طریقے سے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ خود دے دے۔ دینداروں کو مال مانگنا نہیں چاہیے، مال والوں کو مال چھپانا نہیں چاہیے۔ جس کے پاس مال ہے وہ مال لے آئے، جس کے پاس وقت ہے وہ وقت لگا دے، سکلز ہیں وہ دے دے۔ دین کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے پاس علم ہے وہ اس کو دے دے۔ جب مسلمان اس طرح سے علم دین کو اپنا حصہ دیتے ہیں، کبھی کسی کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی کسی سے مانگنے کی۔ اب جب اللہ کے دین کو پھیلانے پہ انسان خرچ کرتا ہے تو اس کو پھر بہت ساری چیزوں پہ تو خرچ کرنا پڑتا بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ساتھ تسلی دے دی کہ کم نہیں ہوگا، جتنا تم دو گے اللہ اس سے زیادہ بڑھائے گا۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا تو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا، انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ بیسیکلی یہ واقعہ پتا کن کا ہے؟ جب لوگ دین کے نام پہ سیاست کریں، یعنی دین کو ایک ہیریٹیج بنا کر مطلب ایک قیدی بنا لیتے ہیں کہ اب دین کا نام لے کے سیاست چمکاتے ہیں، لیکن اندر سچائی نہیں ہوتی، میدان جنگ میں جانے سے پہلے ہی ان کی ہمتیں ٹوٹتی ہیں۔ ایک واقعہ تھا جس میں آزمائش تھی ایک نبی کے دور میں لوگوں کی، آپ پڑھیں سنیں گے تو واقعے سے بہت کچھ واضح ہوگا، نہ ہو تو انشاءاللہ کل میں چند جملے اس پہ ضرور آپ کو بتاؤں گی۔ واقعہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہ ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور تم پیچھے ہو جاؤ؟ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جو لوگ نیکیوں کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ نیکی کا وقت آئے تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ کہا کہ تم جب حکم دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ وہ کہنے لگا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑے جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا۔ یہ نوٹ کیجیے، اللہ کی محبت میں نہیں تھے لڑ رہے، اپنے گھروں کے دفاع میں تھے. جب نیت کھوٹی ہوتی ہے نا اللہ کی مدد چلی جاتی ہے. یہ واقعہ آپ کو اس بات کی دلیل دے رہا ہے. چاہے آپ کسی کو قرآن کیوں نہیں پڑھا رہے, اگر آپ کی نیت کھوٹی ہے نا تو آپ کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا. کہاں میدان جنگ میں جانا, کہاں گھروں سے نکال دیے گئے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے, مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے. اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے. کہنے لگے, یہاں سے آپ کو ان کی کھوٹی نیت سمجھ آئے گی. ابھی تک کہہ رہے تھے کسی کو بادشاہ بنائے, حالانکہ نیت کہتی کہ ہمیں چوز کر لیں, یہی بات ہے. یہ سن کر وہ بولے, وہ ہم پر بادشاہ بننے کا کیسے حقدار ہو گیا, اس کے مقابلے میں تو بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں. وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں, ان کی نظر میں مالدار لوگ بادشاہ ہوتے ہیں. نبی نے جواب دیا, اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی. ان کو ہائی لائٹ کر لیجئے. اللہ کے کام کرنے کے لیے دو خوبیاں لازم ہوں آپ میں ہوں, پھر آپ کام کریں گے. نمبر ایک علم اور ایک جسم. علم کے نالج, تقوی, خوف, اور جسم کے صحت ہو, آپ کے اندر جرت ہو, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چنتا ہے اس کام کے لیے. اور ساتھ ہی فرماتی ہے کہ اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے, اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تم کو واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے. کہتا ہے اس میں انہوں نے تھوڑا سا من رکھا ہوا تھا, سلوہ رکھا ہوا تھے, اور حضرت موسیٰ کا ایسا تھا, یعنی ایسی ہسٹوریکل تھنگز. جیسے آج ہم مسلمانوں نے بھی کچھ چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور اکثر اس کی تصویریں بھیجتے رہتے ہیں. جب کوئی قوم جہاد کے جذبے سے پیچھے ہو جاتی ہے نا تو یہ چیزیں ان کے لیے بس ایک سکون کا باعث بن جاتی ہیں. اسی کا تذکرہ فرما جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. پھر جب تالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا, ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے. آپ کہتے اس دریا کا نام کیا تھا؟ دنیا. آپ پتہ نہیں کیا سوچیں گے اردن کیا. یہ ہے وہ مسئلہ جو آج امت مسلمہ کو لگا ہوا. سب غالب ہونا چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں دنیا میں اسلام آئے, لوگ مسلمان ہو جائیں, امن ہو, لیکن بیچ میں یہ دنیا کا سمندر آتا ہے جو پینا پڑتا ہے. سنیے گا اس کو. ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے, جس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں. میرا ساتھی صرف وہ ہے کون جو اس سے پیاس نہ بجھائے, ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے. یعنی دنیا کو بس اتنا لے لو جتنی ضرورت ہے, پھر دین کے کام کرو گے. اور دنیا پھیلی تو تمہیں نہ وقت ملے گا نہ مال رہے گا تمہارے پاس. مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے. پھر جب تالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے تالوت سے کہہ دیا, آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ ہے بہت سارے لوگوں کی مجبوری. خواہشوں کے باوجود, ارادوں کے باوجود, تمناؤں کے باوجود وہ دین کے لیے نہیں نکل آتے. یہ وجہ ہے. دنیا کا پانی پی لیا, قرضوں میں پھنس گئے, جاب کی, اوور ٹائم کیا, رات بھی کی, دن بھی کی, ادھر ٹانگے پساری ادھر پساری, سوری وی کانٹ ہینڈل, وی کانٹ مینج. پھر ایسے وقت میں چھٹتا کیا ہے؟ جاب نہیں چھٹتی, دین کا کام چھٹتا ہے, کلاس چھٹتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آزمائش نہ کرے اور ہمیں استقامت دے دے دین کے راستوں میں. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا, کیا آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں؟ واقعی ملنا ہے نا. انا ملاق ربہم, انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا کہ ایک قلیل گروہ اللہ کی اذن سے ایک بہت بڑے گروہ پر غالب آ گیا. یہ ہمت بنانے والے لوگ, دعا کرے اللہ میں ان میں کر دے. ہمتیں توڑنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن سنبھالنے والا ایک ہی ہوتا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرن, اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر دے اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر دے. آخر کار اللہ کی اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں سے چاہا اس کو علم دیا. اور اگر اس طرح اللہ انسانوں کے گروہ کو دوسرے گروہ سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح فساد کو دور کرنے کا انتظام کرتا ہے. جنگ کے مقاصد میں یہ بات بھی بتا دی, اور ساتھ ہی کہہ دیا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں. یعنی یہ جو کہانی ہم نے سنی ہے یہ کوئی فکشن نہیں ہے, جھوٹی کہانی نہیں, یہ سچی کہانی ہے, اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے. تو یہ تھا دوسرا پارا. آخری واقعے کا خلاصہ کیا تھا کہ موت کے ڈر سے جان بچانے والے موت سے نہیں بچتے, موت میدان جنگ میں نہیں آتی. حضرت خالد بن ولید ساری زندگی میدان جنگ میں رہے اور بستر پہ موت آئی, اور کہتے تھے ساری زندگی جنگ میں رہا ہوں, جسم چور چور ہے زخموں سے, لیکن آج گھوڑے کی طرح بستر پہ مر رہا ہوں. موت بستر پہ آتی ہے, جنگ میں نہیں آتی. اور دوسری بات اس سے کیا پتہ چلی ہے کہ جب تک دنیا کے معاملات کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے ہم اللہ کے معاملے میں نہیں جا سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشی کو دور کرے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بات بھی نہیں کروں گی اس لیے کہ آپ کا وقت پہلے زیادہ لے لیا.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر استاذہ جی. جی ان شاء اللہ تعالیٰ, جیسے استاذہ جی نے بولا کہ واقعی ٹائم بہت زیادہ اوور ہو گیا, ماشاء اللہ میرے حال میں کسی چیز کو ہمیں اتنا زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کوشش کرنا ہے کہ جو پوائنٹس آج استاذہ جی نے ڈیٹیل سے بتائے ہیں ہمیں, ان کو ہم نے دیکھنا ہے, چیک کرنا ہے. بہت زیادہ چیزیں تھیں جو آج ہم نے دیکھی ہیں, کیونکہ اتنی ہم لوگ جو ہے نا ان کو نہیں لے سکتے. ان پہ ڈیٹیل پہ جانے کے لیے جن لوگوں نے ابھی تک قرآن نہیں سنا, دیکھیں آپ سن رہے تھے کتنا مزہ, بلکہ دل نہیں کر رہا تھا, ٹائم اوپر بھی ہو گیا ہے کہ یہ کلاس ختم ہونا. تو بس پلیز کوشش کیجئے گا ریگولر ریگولر لیں, اور بلکہ نیت کریں کہ ہمارا یہ جو ہے پورا قرآن ہم ایک دفعہ پورا گو تھرو ہو جائے. اور یہ جیسے استاذہ نے سٹارٹ میں بولا تھا نا کہ کوئی رکاوٹ نہ آئے, اس کے لیے لازماً آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ کل پھر ان شاء اللہ تعالیٰ سیم ٹائم پہ جو ہمارا ٹائم اس پہ ہوں گے, ریپلے میں جن کا مس ہو گیا وہ بھی سن لیں. جہاں جہاں ضرور ابھی بھی جو لوگ نہیں آئے ان کو انوائٹ کریں, ان کو بلائیں کہ اتنی اچھی اور اتنی پیاری نعمت سے محروم نہ رہیں, کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کی فیلنگ اس دفعہ زیادہ اچھی ہو رہی ہیں بنسبت لاسٹ رمضان کے کہ آپ نے قرآن نہیں سنا ہوا تھا. تو پلیز سب کو ضرور انوائٹ کیجیے گا. بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ, ماشاء اللہ پیشنٹ کے ساتھ آپ لوگ سنتے ہیں, اور ضرور تعاون کیا کریں. جب آپ کو کلاس میں کہا جاتا ہے کہ کمنٹس نہ دیں تو پلیز کوشش کریں نہ کریں, کیونکہ وہ ایک سیکوینس میں سارے نوٹس جا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی تھوڑا سا بھی کرتا ہے تو ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ شکریہ. جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.